نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رات مجھے واپس جا کر یہ احساس ہوا کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو ہم نے پروگرام مطالعے کا بنایا تھا ہم تقریباً اس کے مطابق ہی چل رہے ہیں. ذرا سا آگے پیچھے کا مسئلہ ہوا ہے، ورنہ وہ ساری چیزیں کہ جو پروگرام میں شامل تھیں ان کا مطالعہ ہو گیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جو آپ حضرات کو نجی طور پر پڑھنے کے بارے میں کہا گیا وہ بھی آپ نے وہ حصے پڑھ لیے ہوں گے. ذرا جائزہ لے لیں تو ہم نے سب سے پہلے تو بڑی تفصیل سے جو اس دور کے معاملات ہیں، ایک عالمی تہذیب جو اپنے آغاز کے اعتبار سے یورپی ہے لیکن اس وقت اپنے غلبے اور تسلط کے اعتبار سے گلوبل ہے، اس کے اجزاء ترکیبی، اس کا فکری پس منظر، پھر جو بھی مختلف مسلمان تحریکوں کی طرف سے مدافعت میں کوششیں اب تک ہوئی ہیں ان کا ایک جائزہ، ان کا پازیٹو کنٹریبیوشن کیا ہے، کن کن پہلوؤں سے ابھی ہم لیگ کر رہے ہیں. ایک لفظ میں یہ کہ جس قدر زور اور ایمفیسس ایمان پر ہونا چاہیے وہ ابھی نہیں ہوا. صرف ایک تحریک ایسی ہے جس نے ایمان کو اپنا موضوع بنایا ہے، لیکن یہ کہ وہ عمل کی بنیاد پر ایمان، اور اس میں اپیل جذبات سے ہے، عقل سے نہیں ہے. وہ اپنی جگہ پر اس کی افادیت سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس تہذیب کے دھارے کے رخ کو بدلنے کے لیے جو ایمان درکار ہے وہ ایک دوسری نوعیت کا ایمان ہے، جس کے لیے کہ ایک بڑی زبردست علمی تحریک کی ضرورت ہوگی جو قرآن مجید کے منبع اور سرچشمے سے ایمان کو کشید کرے اور اس دور کے علمی سطح پر اس کو پیش کرے. اس کے ضمن میں جو بھی حقیر سی خدمت کا آغاز اللہ تعالی نے اس کی توفیق ہمیں دی ہے اس کا تذکرہ ہوا. یہ ہے اصل میں ہمارا نقطہ آغاز مطالعے کا. پھر یہ کہ ایک بہت ہی مختصر مضمون میں ہم نے جائزہ لیا کہ قرن اول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور پھر خلافت راشدہ میں اسلام کی جو نمایاں ترین حقیقتیں تھیں وہ کون سی تھیں. قرآن، قرآن کے نتیجے میں ایمان، ایمان کے نتیجے میں جہاد. یہ گویا کہ لب لباب ہے، خلاصہ ہے ہمارے دینی فکر کا، ہماری دینی سوچ کا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں جو حصے شامل ہیں ان کی تمام تعلیمات کا اگر عطر کشید کیا جائے تو وہ یہی بات بنتی ہے کہ قرآن کے ذریعے سے ایمان، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، اور اب اس کے نتیجے میں اللہ کی راہ میں انفاق، جہاد. اس انفاق اور جہاد کی پہلی منزل ہے دعوت و تبلیغ، نشر و اشاعت اللہ کے دین کی، اللہ کے پیغام کی، اور سب سے اونچی منزل ہے اللہ کے دین کا غلبہ، استیلاء، اقامت دین. پھر ہم نے ایک امت مسلمہ کے عروج و زوال کا ایک تاریخی خاکہ جو ہے اس کا ہم نے مطالعہ کیا، اور اس میں خاص طور پر سابقہ امت مسلمہ سے جو مشابہت ہے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ حضور نے فرمایا لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. اور پھر سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں جو تاریخ بنی اسرائیل کے مراحل آئے ہیں ان کے حوالے سے وہ خاکہ ہمارے سامنے آ گیا. یہ گویا کہ ایک میکروسکوپک ویو ہے امت کی 1400 تاریخ کا ایک نقشہ. اصل میں جو اسلام کی آمد ہوئی ہے وہ تو 1000 عیسوی کے بعد سے معاملہ شروع ہوا، اس میں بھی 200 برس تک تو پہاڑی نالوں کے سیلاب کسی کیفیت رہی ہے، اور چھوٹا سا علاقہ صرف اس وقت کے پاکستان کا کچھ شمالی حصہ یہ صرف اسلامی مملکت میں شامل ہوا تھا. البتہ 1206 سے پھر تخت دہلی پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا اور ایک مرکزی حکومت وجود میں آئی. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ فوراً پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت ہو گئی, وہ تو تدریجاً پھر اور بڑھا ہے معاملہ. اس کے مختلف ادوار, خاص طور پر یہ کہ جو اسلام یہاں آیا تھا اس کی خصوصیات کیا تھی. ایک یہ کہ اس میں اصل زور فقہ پر تھا, اور فقہ بھی فقہ حنفی صرف, اور فقہوں سے یہاں کے لوگ واقف ہی نہیں ہوئے, تذکرہ ہی نہیں. علم حدیث بھی بہت بعد میں آیا, قرآن مجید صرف ایک کتاب مقدس کے درجے میں. پھر یہ کہ تصوف, یہ دو اجزاء ہیں در حقیقت ہندی اسلام کے, ایک فقہ حنفی, دوسرے تصوف. اور تصوف میں وحدت الوجود کا مشکل ترین جو فلسفیانہ مسئلہ ہے وہ اصول موضوعہ کی طور پر اس کے اندر شریک تھا. اس سے پھر جو گمراہیاں پھیلی ہیں, اور تدریجاً پھر جو اسلام کی یہاں پہ زوال کی مختلف کیفیات سامنے آئی ہیں, ان کا ہم نے مطالعہ کیا کہ یہ چیز جو ہے اپنی انتہا کو پہنچ گئی زوال کی, عین اس وقت جب کہ سیاسی عروج اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا, یعنی اکبر کا دور ہے, دور حکومت. وہاں سے پھر ایک اپورڈ موومنٹ کا آغاز ہوا ہے. یہ اپورڈ موومنٹ خالص علمی سطح پر ابھی ہوئی, اس میں کسی عوامی تحریک وغیرہ کا کوئی حصہ نہیں تھا, لیکن یہ کہ علمی سطح پر جو بھی مختلف غلط ٹرینڈز تھے یا جو کمی ہو گئی تھی اس کی تلافی کی کوششیں, سب سے پہلے شیخ احمد سرہندی نے اپنی نہایت ہی زوردار شخصیت کے ذریعے سے, کیونکہ وہ خود تصوف کے میدان میں بہت بلند مقام کے حامل تھے, تو تصوف کی راہ سے جو خرابی آ رہی تھی اس کا راستہ روکا, اس کے رخ کو موڑا ہے. ان کے ہی کنٹمپریری شیخ عبدالحق محدث دہلوی, انہوں نے ان کاموں کے اندر بھی کچھ حصہ لیا جو کہ حضرت مجدد کے تھے, لیکن ان کا اصل جو ہے کارنامہ کہیے یا ان کی خدمت اور کنٹریبیوشن, وہ علم حدیث سے اس صنم خانہ ہند کو آشنا کرانا اور اس کے کام کا آغاز. لیکن یہ کہ اصل کام جو ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا, کہ انہوں نے نہ صرف ان کاموں کو اور آگے بڑھایا جو ان دونوں حضرات نے کیے تھے, شیخ مجدد نے بھی اور شیخ محدث نے بھی, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے ایک تو یہ کہ پورے اسلامی علوم کی ایک نئی تدوین اور ایک نئی ترتیب کی طرف پیش قدمی کی, مزید برآں قرآن مجید کی طرف توجہ کے ارتکاز اور قرآن کو لوگوں کے سامنے لانے کے عمل کا آغاز کیا. پھر ہم نے ان کے بعد کے جو مختلف ادوار ہیں ان کا بھی مطالعہ کر لیا. پھر یہ کہ انگریز کی آمد کے بعد یہاں جو خاص مسائل پیدا ہو گئے اس کا پھر کیا رد عمل رہا, کیا کیا کوششیں ہوئی, اس میں کیا ہم نے گین کیا, کیا لوز کیا, کیا نقصانات ہوئے, کیسی غلط قسم کی شخصیتیں ابھر کر بھی آ گئیں, تو یہ تمام چیزیں ہم کل پڑھ چکے ہیں. اور پھر یہ کہ پچھلی صدی کے اختتام پر, یعنی 19ویں صدی عیسوی کے اختتام سے قرآن کی طرف اثر نو فوکس ہوا. اگرچہ اس فوکس میں اصل محرک تو بنا سر سید احمد مرحوم کا فکر, لیکن یہ کہ اس نے پھر علماء کو مجبور کر دیا گویا کہ وہ میدان میں آئے اور وہ قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے جو غلط باتیں لوگوں کے سامنے آ رہی تھی ان کی نفی کے لیے قرآن مجید ہی کی تفسیر اور اسی کے ترجمے کے صحیح رخ کو لوگوں کے سامنے پیش کرے. تو اس سے یہ کہ بہت بڑا کام ہوا ہے. پھر یہ کہ تفاسیر جب آنی شروع ہوئی, پہلے تو ترجمے تھے, پھر یہ کہ تفاسیر کے اوپر جو ہے زور ہوا ہے, تو اس کا ایک خاکہ جو ہے وہ یہاں آپ کے سامنے آ چکا ہے. یہ ہے گویا کہ پس منظر. اضافی طور پر ہم نے علامہ اقبال کے فکر کے حوالے سے موجودہ حالات کا ایک تجزیہ, یہ گویا کہ اس میں پوری جو ہماری لائن آف اسٹڈی ہے اس میں ایک اضافی شے تھی, وہ بھی ہمارے سامنے آ گئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ دیانتاً فیل کرتا ہوں کہ عہد حاضر میں فکر قرآنی سب سے زیادہ اور سب سے صحیح منکشف ہوا علامہ اقبال پر. فکر کی بات کر رہا ہوں, اور خاص طور پر یہ کہ اس دور میں اس عہد جدید کے فلسفہ اور سائنس, اس نے جو ایک سطح پیدا کی ہے انسان کے فہم اور شعور کی, اس پر جو کمپیٹیبل ہے, ایکسیپٹیبل ہے, اور جو چیز کے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والی ہے, وہ صرف علامہ اقبال کا فکر قرآنی ہے. بہرحال میرے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہی کی بات ہے کہ مجھے ایسے مواقع ملے. وہ آپ نے اگر مضمون پڑھ لیا ہوگا تو میں نے اس میں اپنی چار کی بجائے پانچ منزلیں قرار دی ہیں, کہ اولین منزل علامہ اقبال کا ایک اردو شاعری کے ذریعے سے جو ایک ملی جذبہ تھا، ظاہر بات ہے بانگ درا وغیرہ میں ابھی کوئی فکری باتیں نہیں تھیں، بلکہ اس کے اندر تو وہ نظمیں بھی ہیں کہ جو ابھی ہندی قومیت کے زیر اثر انہوں نے کہیں تھی، وہ بھی شامل ہیں، لیکن یہ کہ اس کے آخری حصے میں ایک ملی جذبہ اور ایک امنگ، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، یہ ایک انداز جو تھا، اور مسلمانوں کے اندر اتحاد ملی کا ایک ولولہ اور جوش اور خروش، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشور، تو یہ جذبہ وہاں سے مجھے الحمدللہ ملا ہے، بہت ہی ابتدائی عمر 10-11 برس کی عمر جو ہے اس میں یہ چیزیں مجھے اللہ نے عطا فرمائی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مولانا مودودی سے تعارف ہوا، انہی کے وساطت سے مولانا ابوالکلام آزاد سے تعارف ہوا، اور یہ میں نے ان کے فکر کو، ان کے جو بھی قرآن مجید کے حوالے سے ان کی دعوت سامنے آئی اس کو بھی خوب اچھی طرح سمجھا، ہضم کیا، چیو کیا، ڈائجسٹ کیا، پھر اسے پڑھایا ہے لوگوں کو۔ جب یہ طلبہ کے زمانے میں یہ تمام فکر جو ہے میں نے اپنے دروس کے ذریعے سے عام کیا ہے، پھر تیسری منزل اس پر قائم ہوئی مولانا اصلاحی، اور ان کی وساطت سے مولانا فراہی کے فکر تک رسائی۔ مولانا اصلاحی کی کتابیں عام طور پر جماعت میں لوگ نہیں پڑھتے تھے کہ یہ خشک ہیں، اور ان کے اندر وہ مولانا مودودی صاحب کی تحریر کی سلاست تو موجود نہیں ہے، بڑا اکیڈمک انداز ہے مولانا اصلاحی صاحب کا، وہ بات کو کھولتے نہیں ہیں، بات جتنی بیان کرنے کی ہے بس وہ بیان کر دی۔ ایک ہوتا ہے وہ شخص کے جس کو اس چیز کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ہر طرح جیسے بھی ممکن ہو مجھے بات پہنچانی ہے، ایک ہے کہ ہم نے بات کہنی ہے وہ کہہ دیے، تو ان دونوں چیزوں میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو چونکہ مولانا مودودی کی تحریروں میں یہ دوسرا انداز تھا کہ وہ تو ہر ممکن کوشش کرتے تھے، جسے آپ کہتے ہیں کہ لیونگ نو سٹون انٹرنڈ، کہ یہ بات میں نے پہنچانی ہے، اور انہوں نے خاص طور پر اپنے سامنے ہمارے معاشرے کا جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ تھا اس کو رکھا تھا، علماء کے ذہن کو انہوں نے سامنے نہیں رکھا کہ ان کو بھی کوئی بات سمجھانی ہے یا ان سے بھی کوئی بات منوانی ہے، لہذا وہ علمی انداز انہوں نے اختیار نہیں کیا، ان کا توضیحی انداز اور اس بات کو سلیس انداز میں پہنچا دینے کی کوشش۔ تو جماعت کے لوگ چونکہ اسی انداز کے عادی تھے، تو اصلاحی صاحب کا جو طرز نگارش ہے اور جو طرز تحریر ہے وہ جماعت کے اندر عام طور پر کم سے کم یہ کہ پاپولر نہیں تھا، لیکن یہ کہ یہ پھر میں عرض کروں گا اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ چونکہ مجھے قرآن مجید سے ایک مناسبت اس نے پہلے ہی سے عطا کر دی تھی، عربی میٹرک میں میں نے پڑھ لی تھی، اور اس زمانے میں سکولوں میں واقعتاً کچھ پڑھایا جاتا تھا، تو وہ جو کتاب الصرف اور کتاب النحو ہے عبد الرحمٰن ابنصری صاحب کی، وہ ہم نے اس کو پڑھی تھی، لہٰذا یوں سمجھیے کہ کلید تو بنیادی موجود تھی، لہذا مجھے جو ایک شغف ہو گیا تھا تو مولانا اصلاحی اور پھر مولانا فراہی کی تحریروں سے، یہ تیسری منزل ہے۔ چوتھی منزل پر اسی دور میں، یہ بھی کالج لائف ہی کا دور ہے میرا، وہی زمانہ ہے کہ یہ کتاب چھپ کر آئی ہے، ترجمہ جو حضرت شیخ الہند کا، یہ بالکل ناپید تھا اصل میں، شروع میں یہ چھپا تھا مدینہ بجنور، یہ یو پی کا ایک شہر ہے بجنور، اس میں اخبار نکلتا تھا مدینہ، اس کے مالک نے اور اپنے ہی پریس سے اس کو چھاپا تھا، تو یہ پاکستان میں اویلیبل بھی نہیں تھی کتاب، یہ بہت کم اس زمانے میں، ابھی اتنا تو اشاعت اور طباعت کا کوئی خاص جو ہے ہمارے ہاں ابھی وہ تیزی والی جو بات ہے وہ نہیں آئی تھی، لیکن یہ کہ کراچی کے کچھ اصحاب ثروت نے، کچھ سیٹھوں نے نیکی کمانے کے لیے یہ کام کیا کہ وہ جو اصل تھے جن کے پاس کے کاپی رائٹ تھا اس کا، مدینہ بجنور والے لوگ، ان کی اجازت کے بغیر اس کو ہانگ کانگ سے تباہ کرایا، بہت خوبصورت اور بڑے موٹے کاغذ کے اوپر، بہت عمدہ کاغذ، نیلی سیاہی میں یہ چھپ کر جب آیا، اور پھر یہ کہ مفت تقسیم کیا انہوں نے مفت تقسیم کیا، لیکن یہ کہ مختلف اداروں کو مثلاً دے دیے، فلاں ادارے کو اتنے، فلاں ادارے کو اتنے، انہوں نے پھر بیچنے شروع کی، تو وہ نسخے جو ہے 5 روپے میں پہلے ملتے تھے، پھر یہ کہ وہ بڑھتے بڑھتے 30-35 تک، میں نے یہ، میں سمجھتا ہوں کہ 10-15 بلکہ شاید 20-25 نسخے اپنے پیسوں سے خریدے اس زمانے میں، اور میں نے کچھ لوگوں کو دیے کہ پڑھو اس کو، تو یہ بھی سمجھتا ہوں میں کہ اللہ کا خصوصی فضل ہے عین اسی زمانے میں اس کا چھپ کر آنا۔ اور ظاہر بات ہے جماعت اسلامی کا عام آدمی جو ہے اس کا ذہن تو پھر یہ بن جاتا تھا کہ جب ہمارے پاس مولانا مودودی کی تفہیم القرآن موجود ہے تو اور کسی شے کی ضرورت کیا ہے، سارا فکر تو یہی ہے، ساری سوچ یہی ہے، دین کا اصل تو فہم حاصل ہی یہاں ہوا ہے، تو کسی اور طرف قطعاً کوئی التفات ہوتا ہی نہیں تھا۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں کبھی بھی اس کیفیت میں مبتلا نہیں رہا، میں بھی مبتلا رہا ہوں اس میں، جس کا ایک مظہر میں نے لکھا بھی ہے اپنی تحریروں میں کہ اسی لاہور شہر میں میں رہتا تھا، میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھا۔ میڈیکل کالج آپ کو معلوم ہے یہاں نیلا گنبد کے ساتھ ہی ہے، درمیان میں صرف چوک ہے اور ادھر وہ مسجد ہے نیلا گنبد کی، اور وہاں مفتی محمد حسن صاحب ایک بہت بڑی شخصیت، مولانا تھانوی کے خلیفہ، ان کے خلفاء میں بہت اہم مقام کے حاصل اور عالم اور بہت بڑے صوفی، لیکن میں نے ان کی کبھی شکل تک نہیں دیکھی، کبھی ضرورت کا احساس نہیں ہوا۔ ذرا سے فاصلے پر ادھر جو ہے مولانا احمد علی تھے لاہوری رحمت اللہ علیہ، لیکن یہ کہ کبھی دیکھا ہی نہیں انہیں۔ تھوڑے سے فاصلے پر ادھر یہ بوہنی روڈ کے علاقے میں یہ مولانا داؤد غزنوی موجود تھے اسی زمانے میں، کبھی ملاقات تک نہیں ہوئی۔ ہم تو اتنے مگن تھے اپنے اس پورے، اپنی تحریک، اپنا فکر، اپنی سوچ، اپنا جذبہ، اپنی امنگ، جو بھی جماعت اسلامی، جمعیت طلبہ، کہ کسی اور طرف دیکھنے کی قطعاً کوئی احتیاج محسوس ہی نہیں ہوتی تھی کہ پورا فکر ہمارے پاس ہے، بلکہ ان حضرات کے پاس تو وہ فکر ہے ہی نہیں، ان کے سامنے دین کا وہ تصور ہے ہی نہیں۔ اس اعتبار سے ایک یوفوریا بھی تھا کہ ہم بہتر مقام پر ہیں، بہتر اور ایک بلند تر درجہ جو ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ بہرحال یہ کہ اس طریقے سے کہیں دو اور دو چار کی طرح تو یہ باتیں آدمی سوچ کر طے نہیں کرتا، لیکن یہ کہ تحت شعور میں یہی چیزیں تھیں، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک شخص لاہور میں پانچ سال رہا ہو، ویسے تو سات سال میں رہا، لیکن سات سال میں سے پہلے ایف ایس سی کے دو سال جو میں نکال رہا ہوں، لیکن یہ کہ پانچ سال میڈیکل کالج میں زیر تعلیم لاہور میں مقیم، لیکن یہ کہ نہ ادھر مولانا مفتی محمد حسن صاحب کی زیارت ہوئی، نہ مولانا احمد علی صاحب کی زیارت ہوئی، نہ مولانا داؤد غزنوی کی زیارت ہوئی، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے ساتھ ہی الحمدللہ کہ اسی دور میں کم سے کم اس ترجمے سے میں مجھے ایسی کشش محسوس ہوئی، محسوس ہوا کہ اس میں کوئی چیز اور ہے جس کی کہ ہمیں ضرورت ہے۔ بعد میں مجھے اس کا جو تجزیہ کر کے جو میں نے سمجھا وہ یہ کہ جس چیز کو میں کہتا ہوں باطنی ایلیمنٹ دین کا، تصوف کی چاشنی، وہ کہ جو نہ اسلائی صاحب کے ہاں ہے نہ مولانا مودودی کے ہاں ہے۔ مولانا مودودی کے ہاں ایک حرکت ہے، ایک تحریک ہے، اس کے تقاضوں کا پورا شعور ہے۔ مولانا اصلاحی کے ہاں ایک اقلیت ہے، ایک یہ بھی جدید ایک اقلیت ہے، قرآن مجید کی تفسیر کے ضمن میں ایک ریشنلسٹ انداز ہے، لیکن یہ کہ وہ جو اندرونی کیفیات کا معاملہ ہے وہ یہاں پر اٹ واز سم تھنگ لیکنگ۔ تو یہ اس وقت پوری طرح مجھے شعور نہیں تھا، لیکن یہ کہ میری طبیعت نے کشش محسوس کی اس ترجمہ اور ان حواشی کی طرف، تو یہ بہرحال میری چوتھی منزل تھی۔ پانچویں منزل پھر علامہ اقبال کی، اس لیے کہ ابتدا میں جس علامہ اقبال سے میں متعارف ہوا تھا ان کا وہ جو فلسفیکل تھاٹ ہے وہ ابھی اس میں نہیں تھا، وہ تو ان کے فارسی کلام میں ہے زیادہ تر، اور پھر یہ کہ ریکنسٹرکشن میں ہے، ریکنسٹرکشن بڑی مشکل کتابوں میں سے ہے۔ بہرحال اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ مجھے میڈیکل کالج سے فراغت کے بعد ایک دو سالوں کے اندر اندر ان تمام وادیوں سے بھی اللہ نے گزار دیا، ریکنسٹرکشن کا میں نے مطالعہ کیا، اور ساتھ ہی یہ کہ علامہ کی یہ کچھ افکار جو ہیں ان کو سمجھا۔ پھر اس کے کافی عرصے کے بعد اس میں یقیناً جیسا کہ میں نے لکھا ہے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کی جو صحبت مجھے حاصل ہوتی رہی، اور ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کے فکر سے جو متعارف ہوا وہ تو میں بہت جلدی ہو گیا تھا، یہ تقریباً 55-56 کی بات ہے، ایم بی بی ایس کرنے کے فوراً بعد جب میں ساہیوال میں جا کر مقیم رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے یہ پانچ منزلیں ہیں جس کو میں نے تعبیر کیا اس مضمون میں، اول و آخر یہ علامہ اقبال ہے۔ شروع میں علامہ اقبال کا ایک جذبہ ملی اور ایک جو جوش و خروش ہے احیائی، اور اختتام پر ان کا وہ فلسفہ، ان کا فکر، ان کی سوچ، درمیان میں یہ مولانا مودودی اور مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک تحریکی انداز میں قرآن مجید کی دعوت کا معاملہ، مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی صاحب کا قرآن مجید کے ترجمے کا اور تفسیر کا وہ انداز کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، اور قرآن مجید کے اپنے جو اس کے فطری طرز استدلال ہے اس کو فالو کرنے کا ایک انداز، اور پھر یہ کہ شیخ الہند اور شیخ الاسلام کے جو تراجم ہیں۔ اب آج ہمیں آگے بڑھنا ہے اسلام اور پاکستان، اس میں میں نے پروگرام میں تو یہ لکھا تھا کہ اس کا دیباچہ جو ہے تقدیم صفحہ 3 پر، یہ آپ لوگ خود پڑھیں گے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہم اسی سے شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ایک اہم بحث ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں اچھی طرح. پیش نظر مجموعہ میری چند تحریروں مشتمل ہے جو 1967 اور 1968 کے دوران ماہنامہ میثاق لاہور میں تذکرہ و تبصرہ کے زیر عنوان شائع ہوتی رہی. ان میں میں نے ایک جانب تحریک پاکستان کے تاریخی پس منظر کا جائزہ لیا ہے. یہ مضامین جو ہے میرے یہ 67 والے ہیں، اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو تحریک پاکستان کے پس منظر کا سیاسی پس منظر اور قومی پس منظر والے جو مضامین ہیں، در حقیقت یہ مارچ اپریل مئی میں شائع ہوئے تھے 67 میں، اور جون میں وہ اسلام کی نشأت ثانیہ جس کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہے. تو یہ وہ ایک ہی دور ہے زمانی اعتبار سے، البتہ کتابوں کے اندر یہ تقسیم ہو گیا ہے کہ وہ اس کے اندر گیا ہے دعوت رجوج القرآن کا منظر اور پس منظر، اور یہ جو ہے اس اسلام اور پاکستان میں ہے. تو یہ مارچ اپریل مئی کے تذکرہ تبصرہ یعنی اداریے جو ہیں میثاق کے ان پر مشتمل ہے. ان میں میں نے ایک جانب تحریک پاکستان کے تاریخی پس منظر کا جائزہ لیا ہے، اور دوسری جانب موجودہ پاک و ہند مسلم معاشرے میں مذہبی فکر کے جو مختلف حلقے پائے جاتے ہیں ان کے پس منظر کو واضح کرنے کی کوشش کی. یہ دوسرا حصہ 1968 میں میں نے لکھا تھا. 1968 میں یہاں جو تحریک چلی تھی ڈاکٹر فضل الرحمان کی کتاب کے خلاف، اس کا اصل پس منظر تو سیاسی تھا، اصل میں ایوب خان کی مخالفت مقصود تھی، لیکن یہ کہ اس کے لیے جو ہمارے ہاں عام طریقہ رہا ہے سیاست کے میدان میں کہ سیاست کے حوالے سے تو بڑی مشکل ہے، سیاست کو مذہبی نعرے کے حوالے سے چلانا نسبتاً آسان ہے. تو ڈاکٹر فضل الرحمان کی کتاب چھپی اور اس پر پھر ایک ایجیٹیشن شروع ہوا. یہ ہوا ہے اکتوبر نومبر 1968 میں. اس سے پہلے فروری 1968 میں ہو چکا تھا ہنگامہ عید الفطر پر اس کے چاند پر جو جھگڑا ہوا، اور سرکاری طور پر جو اعلان ہوا اسے علماء نے نہیں مانا، اس پر بھی ایک ایجیٹیشن. تو 1968 میں در حقیقت ایوب صاحب کے اقتدار کا سنگھاسن ڈولنا شروع ہو گیا تھا، ورنہ یہ کہ 1958 سے 1968 تک 10 برس وہ اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے. اگرچہ تھوڑا عرصہ کی انہوں نے براہ راست مارشل اللہ کے ذریعے، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے ایک دستور بھی دیا، ایک سیاسی ڈھانچہ بھی دے دیا، بیسک ڈیموکریسی بھی دے دی، لیکن یہ کہ اس بیسک ڈیموکریسی میں اور سیاسی ڈھانچے میں ان کی اپنی حیثیت وہی فیصلہ باد کے گھنٹہ گھر والی تھی کہ سارے اختیارات بالآخر ان کے ہاتھ میں تھے. تو یہ آمریت کا دور جو چلا ہے، پہلا ایوبی دور، تو 10 برس تک تو بڑے اطمینان سے بہت ایزی سیلنگ ہوتی رہی، اس کے لیے ان کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں تھا. ذرا سا جب انتخابات کا مسئلہ ہوا 1964 کا، تو ایک دفعہ ہلا دیا تھا لوگوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو مقابلے پر لا کر، تو واقعہ یہ کہ بڑا ترپ کا پتا جس کو کہا جائے وہ ان لوگوں نے میدان میں لا کر ڈال دیا تھا. تو اس کی وجہ سے تو ذرا سے وہ ہلے تھے صدر ایوب صاحب، لیکن یہ کہ جب اس میں وہ کامیاب ہو گئے تو پھر بڑی ایزی سیلنگ ان کے لیے رہی ہے 10 برس. البتہ 1968 میں پھر یہ مذہبی ہی دو ایشوز کے اوپر ایجیٹیشن ہوئے ہیں، اور اس سے ان کا وہ جو ہے جو ہولڈ تھا وہ کمزور پڑا ہے. تو اس زمانے میں میں نے یہ مضامین لکھے تھے جو اس کے حصے دو میں شامل ہیں، یعنی فکری اور تہذیبی اور ثقافتی پس منظر والا. لیکن میرے نزدیک ان کا اہم ترین گوشہ وہ ہے جس سے ان عظیم غلطیوں کا سراغ ملتا ہے جن کے باعث ہم اس درجے افسوسناک صورتحال سے دوچار ہیں کہ جو ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اس میں ثلث صدی سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود اسلامی نظام کے قیام کے سلسلے میں تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. یہ 1 جنوری 1983 کی تحریر ہے، اس لیے ثلث صدی اس وقت ابھی پاکستان کو وجود میں آئے ہوئے گویا کہ کتنے برس ہوئے تھے، 36 برس، تو ثلث صدی سے زائد 47 سے 83 تک 36 برس. اس ضمن میں لامحالہ بعض شخصیتوں اور جماعتوں کے کردار پر تنقید بھی آئی. جائزہ یہ لینا ہے کہ وجہ کیا ہوئی کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اس قدر جوش و خروش کے ساتھ بنا، کانگریس جیسی عظیم سیاسی قوت کے علی رغم بنا، انگریزی حکومت بھی چونکہ اس وقت ہندوستان میں حکومت تھی لیبر پارٹی کی جو ہرگز مسلمانوں کے ساتھ یا مسلم لیگ کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رکھتی تھی، پھر بھی بنا. تو یہ معجزہ کیسے وجود میں آیا؟ نمبر دو یہ کہ پھر وہ یہ حادثہ کیسے ہوا کہ پھر وہاں اسلام نہیں آیا؟ اس ضمن میں لا محالہ بعض شخصیتوں اور جماعتوں کے کردار پر تنقید بھی آئی ہے، جس کی زیادہ شدت کا ظہور فطری طور پر انہی کے حق میں ہوا ہے جن سے احیاء اسلام اور اقامت دین کے ضمن میں سب سے زیادہ امیدیں وابستہ تھیں۔ اس جملے کو سمجھ لیجئے کہ جب تنقید ہوگی تو تنقید شدید ترین انہی پر ہوگی جن سے توقعات سب سے زیادہ تھیں، جن سے کوئی توقع نہیں ان پہ کیا تنقید۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی کا گلا کرے کوئی۔ تنقید کی شدت وہی ہوتی ہے، غصہ زیادہ وہی آتا ہے جہاں آپ کو توقع کوئی تھی اور توقع کے خلاف عمل ہوا ہے، جہاں توقع ہی کوئی نہیں تھی وہاں اس طرح کا غصہ نہیں آتا، نہ اس طرح کی شدت آپ کی تنقید میں پیدا ہوتی۔ تو پھر پڑھ لیجیے ان سے، اس میں اس ضمن میں لا محالہ بعض شخصیتوں اور جماعتوں کے کردار پر تنقید بھی آئی ہے، جس کی زیادہ شدت کا ظہور فطری طور پر انہی کے حق میں ہوا ہے جن سے احیاء اسلام اور اقامت دین کے ضمن میں سب سے زیادہ امیدیں وابستہ تھیں۔ تاہم خدا گواہ ہے کہ ان کی توہین و تنقیص نہ اس وقت مقصود تھی جب یہ مضامین لکھے گئے تھے، نہ آج مطلوب ہے، بلکہ اصل معاملہ تب بھی وہی تھا اور اب بھی یہی ہے جو غالب کے اس شعر میں بیان ہوا ہے کہ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، آج پھر درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ پیش نظر مجموعے کی اشاعت سے قبل جب میں نے اپنی آج سے 15-16 سالہ قبل کی ان تحریروں کا جائزہ لیا، تنقیدی نگاہ سے جائزہ لیا، تو الحمدللہ کہ اس عمر کا تو پورا اطمینان ہوا کہ ان میں حالات و واقعات کا جو تجزیہ سامنے آیا ہے وہ 100% درست ہے۔ البتہ یہ احساس ضرور ہوا کہ ان میں بعض مقامات پر طرز تعبیر اور انداز تحریر میں تلخی شامل ہو گئی جو نہ ہوتی تو بہتر تھا، گویا اگر میں ان موضوعات پر آج قلم اٹھاؤں تو تجزیہ تو بنیادی طور پر وہی ہوگا لیکن انداز اتنا تلخ نہ ہوگا۔ لیکن اب ان تحریروں سے اس تلخی کو نکالنا نہ ممکن ہے نہ مناسب۔ ممکن اس لیے نہیں کہ وہ ان کے پورے تانے بانے میں بنی ہوئی ہے، اب جب تک سارا ادھیڑ نہ دیا جائے وہ کیسے نکلے گی؟ سویٹر بنا ہے، اسی کے اندر وہ بنتی کے اندر پھول آئے ہوئے ہیں، تو وہ پھول کیسے مٹائیں گے آپ جب تک کہ پورا سویٹر ادھیڑ کر نہ رکھ دیں؟ اور مناسب یا درست اس لیے نہیں کہ پرانی تحریروں کو اگر پرانی تحریروں ہی کی حیثیت سے شائع کیا جائے تو ان میں رد و بدل تصنیف و تالیف کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اگر صاحب تحریر کی رائے میں بعد میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو تو اسے اضافی حواشی کی صورت میں درج ہونا چاہیے یا علیحدہ وضاحت کی شکل۔ اس ضمن میں مولانا سید ابو العلا مودودی مرحوم و مغفور کا معاملہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ میرے ذہنی و قلبی تعلق میں اتار چڑھاؤ کی کیفیت شدت کے ساتھ واقع ہوئی ہے، چنانچہ اس کا آغاز شدید ذہنی و فکری مرعوبیت اور گہری قلبی محبت و عقیدت کے ساتھ ہوا، جس میں ذاتی احسان مندی کا عنصر بھی شدت کے ساتھ موجود تھا۔ لیکن پھر جب اختلاف پیدا ہوا تو وہ بھی اتنا ہی شدید تھا، اس کے نتیجے میں طویل عرصے تک مایوسی ہی نہیں شدید بیزاری کی کیفیت قلب و ذہن پر طاری رہی، لیکن آخر کار اس پر افسوس، ہمدردی اور حسرت کا رنگ غالب آ گیا اور قلب کی گہرائیوں میں کم از کم احسان مندی کے احساسات بتمام و کمال عوض کرائے۔ یہ معنی یہاں پر تین ادوار میں تقسیم کیا ہے کہ مولانا کے ساتھ میرا ذہنی اور قلبی جو رشتہ رہا ہے اس میں یہ اتار چڑھا ہوا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے بات کی کسی تحریر میں اس کو مزید منقسم کیا ہے، پانچ ادوار قرار دیے اس کے، اب وہ پوری طرح مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک تو ابتدائی ایک نوجوان کی حیثیت سے جب کوئی میٹرک ہی میں پڑھ رہا تھا، ابھی مولانا سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور مولانا کے چھوٹے چھوٹے کتاب سے میں نے اس وقت خوب پڑھے تھے، تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ مرعوبیت اور عقیدت، یہ دو چیزیں کہنا چاہیے کہ یہ دو چیزیں شامل ہوں گی، اس میں ابھی تیسری کسی چیز کا اضافہ ہی نہیں ہوگا۔ تو مرعوبیت ذہنی اور عقیدت، اس کے بعد کا جو دور ہے مجھے ذرا میری خود اپنی شعوری زندگی کا بھی جب آغاز ہوا ہے کالج لائف میں، تو اب یوں کہیے کہ وہ عقیدت جو ہے وہ محبت میں بدلتی ہے پھر، اور اس کے ساتھ احسان مندی کا ایک جذبہ کہ اس شخص کے ذریعے اللہ نے ہمیں دین کے ان حقائق سے روشناس کرایا، دین کا یہ جذبہ عطا کرایا۔ اور میں تو اس ضمن میں خیال تھا کہ وہ جملہ لکھ دوں اس مقدمے میں جو شاید آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، یہ دعوت رجوع القرآن کا منظر و پس منظر، جو میرا اس کا مقدمہ میں نے حال ہی میں تحریر کیا ہے، تو ایک مرحلے پر خیال آیا تھا کہ میں وہ لکھ دوں، پھر میں روک لیا کہ میرے کلاس فیلو تھے میڈیکل کالج میں، ہم بہت ہی قریب رہے ایک دوسرے کے، روم میٹ بھی رہے، تو وہ اس وقت تو کراچی میں جو انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے، امراض قلب کا جو مرکز ہے اور ادارہ ہے، اس میں وہ نمبر ٹو ہے، یعنی ٹاپ پر جو صاحب ہے اس وقت لیفٹیننٹ جنرل نجیب، وہ بھی میرے کلاس فیلو ہیں، اور نمبر دو جو ہے اس وقت جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈاکٹر سید اسلم، وہ بھی کلاس فیلو ہیں۔ تو یہ سید اسلم صاحب کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مجھ سے کہا کرتے تھے اس زمانے میں کہ اگر آپ اس جماعت اور اس کی تحریک کی طرف نہ آ گئے ہوتے تو آپ شراب اور موسیقی میں غرق ہوتے۔ یہ مزاج کا میرا ان کا مشاہدہ تھا، کہ میرا مزاج اس طرح کا تھا کہ پھر یہ کہ، تو اب اس سے اندازہ کیجئے کہ خود مجھے بھی احساس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں سے بچایا ہے، کن کن راستوں پر چلنے سے اللہ نے کس کس چیز کو ذریعہ بنا دیا ہے روکنے کا، تو وہ احسان مندی کا ایک مسئلہ، جس کے ذریعے سے بھی ہو، جس کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت تو اللہ دیتا ہے لیکن ذریعہ تو بناتا ہے کسی کو۔ جیسے کہ حضور کی وہ حدیث ہے، حضرت علی سے آپ نے فرمایا، لَن يَهْدِي اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ ثَمَرِ النَّعَمِ، کہ اے علی اگر تمہارے ذریعے سے اللہ کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے، بڑی پیاری حدیث ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے، تم نہیں دے سکتے، لیکن تمہارے ذریعے سے اگر اللہ کسی کو ہدایت دے دے تو تمہارے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے۔ تو یہ ایک احسان مندی، تو یوں سمجھیے کہ پہلا سٹیپ تھا خالص عقیدت اور مرودیت، دوسرا ہے محبت اور احسان مندی۔ اس کے بعد ایک دور آیا، اختلاف ہو گیا، اختلاف مجھے ہو گیا تھا 1953 کی جو تحریک ختم نبوت میں جماعت کا رول تھا اسی سے، لیکن میں نے سمجھا تھا کہ یہ غلطی ہے، ہو جاتی ہے، افراد سے بھی ہوتی ہے، تحریکوں سے بھی ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ یہ نقطۂ نظر کی کوئی تبدیلی ہو۔ تو اختلاف تو ہوا، لیکن اختلاف کے ساتھ ہی وہ محبت بھی رہی اور وہ احسان مندی بھی پوری بھرپور طریقے پر جاری تھی۔ اس کے بعد پھر وہ اختلاف کا دور آیا ہے جس کی کہ داستان اب آپ کے سامنے آئی ہے، آ جائے گی، وہ جو میثاق کا تازہ شمارہ آ رہا ہے، اس میں نقض غزل کو ہم نے یکجا شائع کر دیا ہے، یہ بھی میرے 1966-67 کے مضامین ہیں، ان میں بھی وہی تلخی کا رنگ ہے جو ان میں ہے، وہ تو ایک ہی دور تھا۔ بہرحال یہ جو ہے وہ 1956-57 اس دور کی جو تاریخ ہے اس میں یہ ہے کہ اب وہ اس میں اختلاف ہی اختلاف نہیں بلکہ رنج، صدمہ، غم، یہ چیزیں بھی شامل ہوئی کہ یہ مولانا کیا کر رہے ہیں، کس انداز میں، کس رخ پر جا رہے ہیں، بہت بہت غلط جو ہے وہ اقدامات انہوں نے کیے ہیں۔ تو اب وہ یہ جو ہے اس کے اندر آپ سمجھیے کہ ایک دور اور آیا، اس میں رنگ بدلا۔ اس کے بعد جماعت سے علیحدگی ہو گئی 1957 میں، لیکن 5 برس تک ابھی اسی کیفیت کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رہا، اس میں کوئی نفرت یا بیزاری والی بات نہیں، کہ رنج، صدمہ، کچھ کسی وقت غصہ بھی آتا تھا، لیکن یہ کہ نفرت اور بیزاری پیدا ہوئی ہے 1962 میں حج کے لیے گیا ہوں تو مولانا سے مل کر گیا ہوں، پھر مولانا بھی چونکہ پہنچ گئے تھے، انہیں دعوت آئی تھی وہ رابطہ عالم اسلامی کے تاسیسی اجلاس میں شرکت کی، تو پھر یہ کہ ملاقاتیں رہی مکہ مکرمہ میں، مینا میں، مدینہ منورہ میں، لیکن واپس آ کر جو ایک دم ٹرن لیا ہے مولانا مودودی نے، اور پھر سہروردی صاحب کے ساتھ اتحاد کر کے، اور پھر فاطمہ جناح صاحبہ کی صدارت کے لیے، اور پھر ایوب خان کی مخالفت انتہائی شدید، اس انتہا کو پہنچے ہوئے کہ یہ الفاظ بھی کہہ رہا ہے ایک شخص کے، ایک طرف ایک عورت ہے جس میں اس کے سوا کوئی عیب نہیں کہ وہ عورت ہے، اور ایک طرف ایک مرد ہے جس میں اس کے سوا کوئی خوبی نہیں کہ وہ مرد ہے، یہ ساری کیفیات۔ اور اسی زمانے میں پھر یہ جو رام لیلا، ایک سمجھیے کہ اس کی غلاف کعبہ کی رام لیلا جو بنائی گئی، تو اس سے تو اس کے بعد جو ہے شدید نفرت اور بیزاری کی کیفیت آئی۔ اس کے بعد 1970 کے الیکشن میں جو بھی حشر ہوا جماعت کا، جس قدر تنتنے کے ساتھ اور بڑی امنگوں اور ولولوں کے ساتھ اور بڑی امیدوں کے ساتھ اور توقعات کے ساتھ میدان میں اترے تھے، اور جس طرح چاروں شانے چت ہوئے ہیں، اس کے بعد جو مولانا مودودی کی تقریر تھی جس میں کہ ایک عجیب سی کیفیت تھی، ایک شخص پوری زندگی کا اپنا جو ہے سرمایہ ایک کام میں لگانے کے بعد جب محسوس کرتا ہے کہ میں تو خالی ہاتھ کھڑا ہوں، تو جو کیفیات ہوتی ہیں وہی ان کی اس تقریر میں تھی۔ اس کے بعد سے اس کا ریکارڈ میں نے 1971 میں جنوری کے مہینے میں سنا ہے، مکہ مکرمہ میں زبیر عمر صدیقی ہمارے ایک ساتھی، ان کے فلیٹ پر، میں انگلستان سے ہو کر واپس آیا تھا اور پھر اب حج کرنا تھا، سن 71 کی فروری میں حج تھا، اس وقت میں نے وہ تقریر کا ریکارڈ سنا اور میرے آنکھوں میں آنسو بھی آئے، اور اس میں یوں سمجھیے کہ ان چند آنسوؤں سے وہ غبار اندر کا جو تھا بیزاری کا اور شدید نفرت کا وہ دھل گیا، لیکن ایک حسرت اب جو ہے وہ حسرت ہے، البتہ وہ احسان مندی کا جذبہ، یہ ساری اوپر کے جو بھی اتار چڑھاؤ آئے ان کے بعد یہ کہ وہ احسان مندی کا جذبہ اپنی جگہ پر برقرار ہے، یہ ہے مختلف ادوار مولانا مودودی کے ساتھ میرے ذہنی اور قلبی رشتے کے۔ تو یہاں وہ لکھا ہوا ہے، آخر کار اس پر افسوس، ہمدردی اور حسرت کا رنگ غالب آ گیا اور قلب کی گہرائیوں میں کم از کم احسان مندی کے احساسات بتمام و کمال عوض کرائے۔ میری پیش نظر تحریریں چونکہ ان تین ادوار میں سے درمیانی دور سے تعلق رکھتی ہیں، لہذا ان میں تلخی کا رنگ بہت نمایاں ہے، جس کے لیے میں مولانا مرحوم کے تمام محبین و معتقدین سے بھی معذرت خواہ ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر 1979 میں امریکہ میں مولانا سے میری وہ ملاقات ہو جاتی جس کی ایک شدید خواہش لیے ہوئے میں وہاں گیا تھا، تو میں ان سے بھی معافی حاصل کر لیتا۔ یہ 1979 میں پہلا میرا سفر تھا امریکہ کا، میں جا رہا تھا تو ابھی مجھے امریکہ کا جغرافیہ معلوم نہیں تھا، مجھے یہ تو معلوم تھا کہ مولانا مودودی اپنے بیٹے کے ہاں مقیم ہیں بفلو میں، لیکن بفلو کہاں ہے اور جہاں مجھے جانا ہے اس سے اس کا فاصلہ کیا، یہ مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن دل میں خواہش تھی کہ مولانا سے ملاقات وہاں کی جائے۔ اس کے بھی کچھ طویل اسباب ہیں، یا مولانا کے گرد گھیرا تھا جماعت کی بیوروکریسی نے، اس طرح انہیں محصور کیا ہوا تھا کہ ان سے ملنا اول تو ممکن نہیں تھا، پھر یہ کہ بڑے سخت پہرے، اور یعنی یہ کہ مولانا بھی اپنی بات پورے طور سے، یہ بعد میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہے تھے، ایک عجیب کشمکش چل رہی تھی جماعت اسلامی کی قیادت اور مولانا مودودی کے فکر اور سوچ میں، یہ ایک علیحدہ پہلو ہے۔ تو وہاں میرا خیال تھا کہ وہاں تو مولانا جو ہے آزاد ہو گئے اپنے بیٹے کے گھر میں، تو وہاں ان سے ملاقات میں کروں گا انشاءاللہ۔ تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ٹورنٹو میں 14 دن کا مجھے درس دینا تھا، میرا طویل ترین قیام تھا، اور وہاں سے 100 میل کے فاصلے پر صرف بفلو ہے، اگرچہ ملک دو ہے کہ ٹورنٹو کینیڈا میں ہے اور یہ بفلو جو ہے یہ یو ایس اے کا شہر ہے، لیکن یہ کہ نیاگرا فال جو ہے وہ درمیان میں آتی ہے، 80 میل ادھر 20 میل ادھر، تو کل 100 میل کا فاصلہ ہے۔ تو بڑی خواہش تھی، معلومات میں کرتا رہا، لیکن پتہ چلا بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہے، اور اس کے مختلف جو ہے معلومات، اس کے مختلف مراحل بیماری کے، یہاں تک کہ آخر معلوم ہوا کہ اب طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن ابھی ڈاکٹرز نے 2-3 دن اور کہا ہے کہ مہلت رہے تو پھر ملاقات ہو سکے گی۔ تو میں نے اسی خیال سے اپنا پروگرام بھی ایکسٹینڈ کیا، شکاگو گیا، پھر واپس شکاگو سے پروگرام تھا کہ میں یہیں ٹورنٹو آؤں گا، یہیں سے پھر جاؤں گا مولانا سے ملاقات کے لیے، لیکن شکاگو پہنچا ہی تھا، ڈاکٹر خورشید ملک کے گھر میں جا کر بیٹھا ہی ہوں کہ اطلاع آئی کہ مولانا کا انتقال ہو۔ یعنی وہ اصل میں وہی کیفیت تھی کہ جو اکثر ہوتا ہے کہ بیماری میں جو ایک دفعہ جو ہے وہ شعلہ بھڑکتا ہے، پہلے صحت اچھی ہو جاتی ہے، گویا کہ جسے اطلاع یہ ملی تھی کہ اب ان کی طبیعت ٹھیک ہے بالکل، تو وہ در حقیقت وہی، تو وہ آخری جو چمک دمک ہوتی ہے کسی چراغ کی وہ تھی۔ بہرحال وہاں میری ملاقات کی مجھے اچھا، اس میں یہ آگے بھی آ جائے گا اس میں، کہ پھر میں وہاں سے گیا اور مولانا کے جنازے میں شرکت کے لیے بفلو، وہاں سے ڈاکٹر خورشید ملک صاحب نے اہتمام کیا میرے لیے، تو وہاں پر ڈاکٹر احمد فاروق جو ان کے بیٹے ہیں نمبر 2 مودودی صاحب کے، میں تو گیا تھا ڈرتا ہوا کہ وہ مجھے کہیں گے گیٹ آؤٹ، اور میں نے سنا بھی یہ تھا کہ وہ بہت تلخ مزاج کے آدمی ہیں، مسیلے اور جلالی انداز کے، لیکن انہوں نے مجھے بہت ویلکم کیا، بلکہ جماعت کے جو دوسرے لوگ آ رہے تھے وہاں میں نے دیکھا انہیں وہ اس طرح ویلکم نہیں کر رہے تھے۔ پروفیسر خورشید صاحب کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر انیس آئے تو ان کی طرف ان کا اتفاق مل تھا وہ خاص، لیکن مجھے انہوں نے ویلکم کیا، اور پھر یہ جملہ بھی کہا کہ ابا جان بھی آپ سے ملاقات کے بہت خواہش مند تھے، لیکن میں کیا کروں کہ ان کے معالجین نے سختی کے ساتھ منع کیا ہوا تھا کہ کوئی ملاقات نہ کرے سوائے قریبی رشتے دار کے۔ تو اس سے یہ کہ مجھے اطمینان ہوا، وہ میں ابھی بتا رہا ہوں۔ اگر 1979 میں امریکہ میں مولانا سے میری وہ ملاقات ہو جاتی جس کی ایک شدید خواہش لیے ہوئے میں وہاں گیا تھا، تو میں ان سے بھی معافی حاصل کر لیتا، اس لیے کہ اسی زمانے کے لگ بھگ مجھے ایک اطلاع ایسی ملی تھی جس سے پورا اندازہ ہو گیا تھا کہ مولانا کے دل میں میری جانب سے کوئی تقدر یا رنج نہیں ہے۔ یہ اطلاع جناب عبد الرحیم ڈپٹی چیف میکینیکل انجینئر کراچی پورٹ ٹرسٹ نے دی تھی، کہ ایک نجی محفل میں جس میں وہ خود موجود تھے مولانا مرحوم نے میرے بارے میں یہ الفاظ فرمائے تھے کہ اس شخص کے بارے میں مجھے یہ اطمینان ہے کہ وہ جہاں بھی رہے گا دین کا کام کرتا رہے گا. یعنی یہ کہ ہمارا ساتھ تو چھوڑ گیا, مجھ سے تو اختلاف ہو گیا, جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی, اور یہ ابھی اسی دور کی بات ہے تقریباً. کراچی پورٹ ٹرسٹ کے یہ عبد الرحیم صاحب, اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس پوسٹ پر ہیں کہاں ہیں. بہرحال انہوں نے مجھے یہ اطلاع دی کہ وہ ایک کھانے میں شریک تھے اور وہاں مولانا مودودی تھے اور چند اور حضرات تھے, تو وہاں مولانا نے جیسے گفتگو میں ذکر آ جاتا ہے, تو میرا جب تبصرہ ہوا میرے بارے میں جب تذکرہ ہوا تو مولانا کا تبصرہ یہ تھا, جس کی تائید مزید مجھے بفنوں میں مولانا کی نماز جنازہ میں شرکت کے موقع پر مل گئی, جب مولانا کے خلف الرشید ڈاکٹر احمد فاروق مودودی سے معلوم ہوا کہ میری مولانا سے ملاقات کی خواہش یک طرفہ نہ تھی, بلکہ ان کے الفاظ میں ادھر ابا جان بھی آپ سے ملاقات کے بہت خواہاں تھے, لیکن وہی جو میں نے عرض کیا کہ معالجین کا شدت کے ساتھ جو ہے وہ حکم تھا. بہرحال یہ میرا اور مولانا مرحوم کا ذاتی معاملہ ہے, اور مجھے یقین ہے کہ میدان حشر میں جب میں ان سے اپنی تلخ نوائی کی معافی چاہوں گا تو وہ مجھے ضرور معاف کر دیں گے. اس وقت اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماضی کے طرز عمل کا بھرپور تنقیدی جائزہ لیں, اور اس میں نہ کسی کی محبت و عقیدت کو آڑے آنے دیں, نہ کسی کے بغض و عداوت کو راہ پانے دیں. تنقید جو ہے در حقیقت جو بہت ضروری کام بھی ہے, اتنا ہی وہ نازک بھی ذمہ داری ہے. اگر آپ کسی کے بغض اور عداوت میں آ کر لکھیں گے تو بھی انصاف کا دامن جو ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں رہ سکتا, اسی طرح محبت اور عقیدت کے تحت لکھیں گے تب بھی انصاف کا دامن نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حب کا شے یومی کا و یوسف, تیرا کسی شے سے محبت کرنا تجھے اندھا بہرا بنا دیتا ہے, پھر اس شخص کا یا اس چیز کا جو تجھے محبوب ہے اس کا کوئی عیب تجھے نظر ہی نہیں آئے گا. تو محبت اور عقیدت کی آنکھ تو اندھی ہو جاتی ہے, عیب نظر نہیں آتا اسے, وہ عیب کو بھی ہنر ہی سمجھتا ہے, وہ کسی برائی کو بھی خیر ہی کا جو ہے وہ جامہ پہنا کر دیکھتا ہے. اور دوسرے برعکس کیفیت ہو جائے گی, بغض ہو, دشمنی ہو, کسی وجہ سے عداوت ہو, تو کوئی خیر نظر نہیں آئے گا, شر ہی شر, ان کی جو خوبی ہے وہ بھی ایک طرح کی برائی کی شکل اختیار کر لے گی. بلکہ یہ بے لاگ تجزیہ صرف مستقبل کے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے ہو, اور اس اعتبار سے انشاءاللہ العزیز قارئین کرام ان تحریروں کو مفید پائیں گے. چلیے باب اول صفحہ 9, تحریک پاکستان کا تاریخی پس منظر اور اس میں قومی و مذہبی عوامل کا تناسب. یہ موضوع اگرچہ زیادہ تفصیل کے ساتھ میں نے پھر تقریباً 20 برس بعد استحکام پاکستان نامی کتاب کے اندر زیادہ تفصیل کے ساتھ جو ہے اس پر بحث کی, اور اس میں اور اس میں 20 سال کا فصل ہے تقریباً. یہ 67 کی تحریریں ہیں, وہ غالباً 86 کی ہیں, تو 19-20 سال کا فرق ہے, اور زیادہ تفصیل وہاں ہے, اور وہ مجھے توقع بھی ہے کہ جو حضرات یہاں شریک ہیں اس پروگرام کے تحت جو اصل پروگرام تھا کہ وہ 6 کتابیں جن کا کہ مشورہ دیا گیا تھا کہ ان کو آپ لوگ پڑھ لیں تو وہ مطالعہ کر چکے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ دیکھیں گے تو یہ زیادہ کمپیکٹ بھی ہے, مختصر بھی ہے, لیکن اس میں بہت سی چیزیں وہ بھی آ گئی ہیں جو اس میں نہیں ہیں. یعنی انگریزی دور ہندوستان میں انگریز کے آنے کے بعد جو مسائل پیدا ہوئے, جو ہم نے جس کا حوالہ دیا تھا کہ وہ 4 اطراف تھے ان مسائل کے, تہذیبی اور سماجی مسائل بھی تھے, مذہبی اور دینی مسائل بھی تھے, اسی طریقے سے علمی اور نظریاتی مسائل بھی تھے, اور سیاسی اور قومی مسائل بھی تھے. تو وہ سیاسی اور قومی مسائل کیا تھے اور اس میں کیا اختلاف رائے مسلمانوں میں ہوا, اور دیوبند اور علی گڑھ دو مختلف راستوں پر جو پڑے ہیں, تو وہ اصل میں استحکام پاکستان میں وہ حصہ موجود نہیں ہے جو اس میں ہے, لہذا اس کا مطالعہ جو ہے وہ اس پہلو سے مفید ہے. تحریک پاکستان کا تاریخی پس منظر اور اس میں قومی و مذہبی عوامل کا تناسب. اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا تو پورے ملک میں شاید کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ نکل سکے جو اس کی تردید کرے. لیکن اگر سوال یہ ہو کہ تحریک پاکستان کا اصل محرک مذہبی و دینی تھا یا معاشی و معاشرتی, تو اس کے جواب میں اختلاف کی بڑی گنجائش ہے. درحقیقت اس کا جو تجزیہ بعد میں میں کرتا رہا ہوں, اور بے شمار میں نے تقریریں کی ہیں, جب بھی کبھی اکثر و بیشتر یہ جو وکلاء کے اجلاس ہوتے ہیں بار ایسوسی ایشنز کے, ان میں میں اسی موضوع پر گفتگو کرتا رہا ہوں, اور وہاں میں اس کو 3 لیولز میں پھر ڈسکس کرتا ہوں اس ایشو کو, اور واقعہ یہ ہے کہ اس کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا، اور ہر طرح کا مخالف شخص بھی اس کو قبول کرتا ہے. اس کا ذہن جو ہے، اس کا چہرہ، فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ، چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بات اس نے مانی ہے کہ ہاں یہی ہے. ایکسٹریم لیفٹسٹ بھی مانتے ہیں اور ایکسٹریم رائٹسٹ بھی مانتے ہیں. وہ جو ہے وہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ میں اسے تین لیولز میں ٹیکل کرتا ہوں. اور اس کے لیے تمثیل اللہ نے جو مجھے سجھائی وہ یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ ہماری اس زمین میں، اس کے بھی تین لیول ہیں. ایک تو سرفیس واٹر ہے، دریا ہے، ندی ہے، نالا ہے، یہ پانی جو زمین کے اوپر بہ رہا ہے نظر آتا ہے یہی. ایک سب سوائل واٹر ہے، زمین کے نیچے 30 فٹ 40 50 60، یہ جہاں سے کنوؤں سے ہم نکالتے ہیں پانی، یا یہ ہینڈ پمپ کے ذریعے سے. اور ایک پھر نیچے جاتے ہیں 300 400 500 فٹ نیچے، یہ ہے پانی بہترین، نہایت صاف. آج کل آپ کو معلوم ہے بڑے شہروں کے اندر ٹیوب ویلز لگا کر اس لیول سے ڈرنکنگ پرپزز کے لیے وہ پانی ہے جو سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. سب سوائل واٹر جو ہے اس کے اندر تو امپیورٹیز ہوتی ہیں، زمین کا گند جو ہے وہ بھی اس کے اندر کہیں جذب ہو جاتا ہے، لہذا اصل پانی جو ہے وہ ہے نیچے. تو یہ تین لیولز ہیں، اسی طرح اس ایشو کے بھی تین لیولز ہیں. پہلا لیول کیا ہے؟ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، یعنی یہی نعرہ تھا جس نے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو، یعنی جنوب سے لے کر شمال تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک، ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا. راج کماری سے درہ خیبر اور چاٹ گام سے مکران تک، یہ جو ہوا ہے تو یہ تو اس کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگتا. اور یہ چیز پوری دنیا میں ایکنالجڈ ہے، پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ دو ملک ہیں جو مذہب کے نام پر وجود میں آئے ہیں، ایک پاکستان ایک اسرائیل ہے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں اسرائیل کے بارے میں یہ بات کہنا غلط ہے، لیکن پاکستان کے بارے میں یہ بات کہنا صحیح ہے. اسرائیل میں کہیں بھی مذہب کا نعرہ نہیں لگایا گیا. لیکن ذرا نیچے اترے، سب سوائل واٹر کے لیول پر پہنچے، تو اب اگر کوشچن یہ ہو کہ اصل محرک کیا تھا، تو میں بھی اس خیال کی تائید کرتا ہوں کہ اصل محرک مذہبی نہیں تھا. لوگ حیران ہو جاتے ہیں یہ مذہبی آدمی، داڑھی رکھی ہوئی اس نے، اسلام ہی کے لیے اپنی پوری زندگی لگائے ہوئے ہیں، جس طرح بھی لگائے ہوئے ہیں غلط یا صحیح، اور یہ کہہ رہا ہے کہ تحریک پاکستان کا اصل محرک مذہبی نہیں تھا، تو حیران ہوتے ہیں. اور یہ کہ لوگ واقعتاً تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک ڈاگمیٹک انداز کی بات نہیں، کوئی تجزیہ ہے، اور اس میں آدمی دیانت داری کے ساتھ بات کر رہا ہے. اس لیے کہ دیانتاً میں اسی کا قائل ہوں. اصول موٹا سا جو بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ جس تحریک کا جو اصل جذبہ محرکہ ہوتا ہے، وہ سب سے گاڑھی صورت میں نظر آنا چاہیے اس کے قائدین میں. تحریک پاکستان کی قیادت مذہبی لوگوں پر مشتمل تھی ہی نہیں، سیدھی سیدھی بات دو اور دو چار کی طرح. تو اصل جذبہ تو مذہبی نہیں تھا، پھر کون سا تھا؟ اب یہاں پہ بات چلتی ہے کہ نور الامین صاحب نے بھی یہ کہا، اور سہروردی صاحب نے ان سے بہت پہلے بڑے ڈنکے کی چوٹ کہا تھا کہ یہ صرف معاشی مسئلہ تھا. ادھر دولتانہ صاحب اور شوکت حیات خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی مسئلہ تھا. میں کہتا ہوں یہ بھی غلط ہے. پھر کیا تھا میرے نزدیک؟ اب جب نیچے جائیں گے تھرڈ لیول پر، تو یہ قومی مسئلہ تھا. قوم میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، معاش بھی، سیاست بھی، سیاسی حقوق بھی، زبان بھی، کلچر بھی، ثقافت بھی، مذہب بھی، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن یہ کہ اب کوشچن یہ پوز کیجئے کہ جس قوم کو یہ خطرہ لاحق ہوا تھا کہ ایک دوسری قوم ہمیں ایکسپلائٹ کرے گی، اور اس کا ایک خوف تھا اس پر، اس قوم کی قومیت کی بنیاد کیا تھی؟ تو سوائے اسلام کے کوئی نہیں. وہ کسی نسل کی بنیاد پر قوم نہیں تھی، وہ کسی زبان کی بنیاد پر قوم نہیں تھی، وہ تو سرائے مذہب کے اور کوئی یونیفائنگ فورس اور ان کے درمیان کوئی قدرے مشترک تھی نہیں. لہذا جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے. یہ ہے در حقیقت میرا تجزیہ کہ پاکستان کی حقیقتاً کوئی اساس نہیں ہے سوائے دین و مذہب کے. اسی کو پھر آگے ہم ڈیولپ کرتے ہیں کہ اسی پر استحکام ہو سکتا ہے اس کا واحد، کوئی اور جذبہ جو ہے اس کے استحکام کا سبب یا ذریعہ نہیں بن سکتا. بہرحال آگے چلیے. حال ہی میں لاہور کے ایک انگریزی روزنامے، اب حال سے مراد یہ ہے سن 67 کا حال، اس وقت کا حال نہیں ہے کہیں، پاکستان ٹائمز کے کالموں میں پاکستان کے ایک مشہور و معروف کالم نویس، یہ زید سلیری تھے، نے اس بحث کو چھیڑا ہے. اس زمانے میں وہ جماعت اسلامی کے شدید مخالف تھے، اور اسلام کے بھی اس معنی میں کہ پاکستان اسلام کے لیے نہیں بنا، بربلا انہوں نے اس مضمون میں کہا تھا. چنانچہ ان کی کوٹیشن جو میں نے دی ہے وہ یہ اور اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ تحریک پاکستان ہرگز ایک مذہبی تحریک نہ تھی، بلکہ دراصل اس کے پیکر میں بر عظیم پاک و ہند کے مسلمانوں کی صرف قومی امنگوں کا اظہار ہوا تھا. بات صحیح ہے. بہت سے لوگوں کے نزدیک ان کالم نویس صاحب کی یہ بات شاید اس لیے قابل توجہ نہ ہو کہ وہ حکومت کے ملازم ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں غالباً کرنل کا عہدہ دے کر ان کو اور جو اطلاعات وغیرہ کا جو محکمہ تھا، صدر ایوب صاحب تھے، بہت قریب تھے اس زمانے میں، اور سرکاری ملازم تھے، بہت اچھے عہدے پر فائز. تو بہت سے لوگوں کے نزدیک ان کالم نویس صاحب کی بات شاید اس لیے قابل توجہ نہ ہو کہ وہ حکومت کے ملازم ہیں، لیکن جہاں تک اس نظریے کا تعلق ہے، یہ صرف ان کا نہیں ہے بلکہ مرحوم حسین شہید سہروردی، جو نہ صرف یہ کہ تحریک مسلم لیگ کے پرانے کارکن تھے بلکہ جنہیں بجا طور پر پاکستان میں حزب اختلاف کی علامت قرار دیا جا سکتا ہے، اور جو یہاں پارلیمانی جمہوریت کے سب سے بڑے علمبردار تھے، بارہا ان سے کہیں زیادہ واضح اور غیر مبہم الفاظ میں ان خیالات کا اظہار کر چکے ہیں. اور حال ہی میں پاکستان کے دوسرے بزرگ سیاستدان اور تحریک پاکستان کے پرانے کارکن جناب نور الامین نے بھی ایک ماہنامے، یہ اردو ڈائجسٹ میں ان کا انٹرویو شائع ہوا تھا، ماہنامے کے ایڈیٹر کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نظریے کی تائید کی ہے. اس وقت تک ابھی دولتانہ صاحب اس خیال کے ظاہر کرنے کا بھی ان کا وقت نہیں آیا تھا، وہ تو بات کا مرحلہ ہے. دولتانہ صاحب نے جو بات کہی کہ یہ صرف سیاسی مسئلہ تھا، قطعاً مذہبی معاملہ نہیں تھا، اور شوکت حیات خان صاحب نے جو بات کہی کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ تو چند لڑکوں نے ایسے ہی ایک نعرہ بنا لیا تھا، یہ کوئی سنجیدہ بات نہیں تھی، یہ بات کی بات ہے، ورنہ اس کا بھی تذکرہ یہاں ہوتا. واقعہ یہ ہے کہ سوائے ان عوام الناس کے جنہیں ان معاملات کا شعور ہی نہیں ہوتا، یا ان معدود چند لوگوں کے جو صرف مذہب کے سہارے ملکی سیاست کے میدان میں داخل ہو جانے کی بنا پر تاریخی حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، باقی جو شخص بھی غیر جانبداری کے ساتھ اس مسئلے پر غور کرے گا وہ اس نظریے کی صداقت سے انکار کی جرت نہ کر سکے. کس نظریے کی؟ کہ یہ صرف ایک قومی تحریک تھی اور قومی امنگوں کا مظاہرہ اس کی شکل میں ہوا تھا، اس کا کوئی بنیادی اور گہرا تعلق اور حقیقی اور واقعی تعلق مذہب سے نہیں. اب ان میں میں نے مستثنی کیا ہے کن کو، یا تو وہ عوام الناس جو وقتی نعرے، وقتی خیال، جو بھی کسی جماعت نے جس کا سکہ کسی وقت چل رہا ہو جو میدان میں پھینک دیے، بس وہی ان کے دماغوں میں چپک جاتے ہیں، لہذا ان سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی گہرا تجزیہ کر کے کوئی رائے قائم کرے. یہ تو ہوئی ایک معذوری کی کیفیت، اور ایک ہے بددیانتی کی کیفیت کہ جو لوگ مذہب کے نعرے کی بنیاد پر یہاں سیاسی دکان چمکانا چاہتے ہیں وہ جان بوجھ کر بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور توڑ مروڑ کر اپنے جو واقعات ہیں انہیں پیش کر رہے ہیں. اب برملا کہتے ہیں ہم نے کبھی تحریک پاکستان کی مخالفت نہیں کی، جھوٹ ہے، سری جھوٹ ہے، کھلا جھوٹ ہے، لیکن ایسے دھڑلے کے ساتھ بولا گیا ہے، اور اس یعنی بالکل جو ہٹلر کے جو گوئبلز وغیرہ کا جو شمار ہوتا ہے کہ ان کا تو اصول یہ تھا کہ جھوٹ بولو اور اتنی تکرار کے ساتھ بولو اور اتنے یعنی اذعان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ بولو کہ لوگ خود بخود کسی نہ کسی درجے میں تو اس کو سچ ماننے پہ مجبور ہو ہی جائیں گے. ورنہ یہ کہ مخالفت کی، ڈٹ کر کی، اس کے اوپر فتوے لگائے، اسے غیر اسلامی قرار دیا، سب کچھ کیا، تو وہ کس لیے؟ کہ اب چونکہ اسلام کا نعرہ لگانا ہے، یہاں پہ اسلام کا نعرہ اگر آپ پاکستان کی مخالفت کریں، قائد اعظم کے اوپر اب تنقید کر کے دیکھیے پھر کیا حشر ہوگا آپ کا. لہذا وہ تنقیدیں جو تھی جو کی تھی اس وقت ان سب کو بند کر کے رکھ دیا ہے. اب کتنے لوگ ہیں کہ جو سن 48-47 کے ترجمان القرآن کے فائل نکال کر دیکھیں گے کہ کیا اداریے لکھے تھے مولانا مودودی نے، اور قیادت عظمیٰ کو، پاکستان کی تحریک مسلم لیگ کی قیادت عظمیٰ کو کس کس طریقے سے مطعون کیا تھا اور کیسی کیسی سیریس چارج شیٹ ان کے خلاف لگائی تھی. تو یہ ہے کہ در حقیقت دو چیزیں ہیں. واقعہ یہ ہے کہ سوائے ان عوام الناس کے جنہیں ان معاملات کا شعور ہی نہیں ہوتا، یا ان معدود چند لوگوں کے جو صرف مذہب کے سہارے ملکی سیاست کے میدان میں داخل ہو جانے کی بنا پر تاریخی حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، باقی جو شخص بھی غیر جانبداری کے ساتھ اس مسئلے پر غور کرے گا وہ اس نظریے کی صداقت سے انکار کی جرت نہ کر سکے. اس میں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، میں نے کسی اور جگہ پر لکھا ہے کہ کبھی انسان ایک غلط بات کہتا ہے مصلحت کی وجہ سے کہ اس وقت حالات بدل گئے ہیں، ہمیں ذرا یہ بات مصلحت آمیز اور کسی اس مصلحت کے لیے کوئی تھوڑا سا جھوٹ بول، کوئی حرج نہیں. پھر بولتے 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 وہ واقعی تک سمجھنے لگتا ہے کہ یہی صحیح ہے، خود وہی شخص اس طریقے سے اس کی اپنی ذہنیت جو ہے وہ بن جاتی ہے کہ پھر وہ سنسیئرلی جھوٹ بولتا ہے پورے خلوص کے ساتھ، کہ اس کو سمجھتا ہے کہ واقعی حقیقت یہی ہے. باقی جو ان کے عام کارکن ہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو، تو وہ تو یقیناً سنسیئرلی ہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اس کو جھوٹ نہیں کہنا چاہیے، غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ غلط بیانی ان کی جو ہے وہ پورے خلوص کے ساتھ ہوتی ہے. اس لیے انہوں نے کہاں تحقیق کی ہے، کہاں جا کر ان چیزوں کو جو ہے تاریخ کے اور آپ میں سے کھود کر نکالا ہے اور کوئی رائے قائم کی ہے. تو یہ مختلف فنومینا ہے جو پیدا ہوئے ہیں. اب یہاں سے اصل یہ تو سمجھیے تمہید ہی تھی اس مضمون کی، اصل مضمون اب شروع ہو رہا. اللہ تعالی حکیم اور علیم ہے اور اپنی حکمتوں کو وہی بہتر جانتا ہے. تاہم بظاہر جو کچھ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بر صغیر کے مسلمانوں کی بھی بدقسمتی تھی اور شاید خود اسلام کی بھی، کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی قومی تحریک کو ابتدا ہی سے کچھ ایسے حادثوں سے دوچار ہونا پڑا جن کے نتیجے میں یہ روز بروز مذہب سے دور ہوتی چلی گئی. یہ ہے اہم شے، اسی کی اب شرح آگے آئے گی. اصل میں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی قومی تحریک کو پے بپے کچھ ایسے حادثوں سے دوچار ہونا پڑا جس کے نتیجے میں یہ دن بدن روز بروز مذہب سے دور ہوتی تھی. یہ ابھی صرف ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ آپ اس کو صرف ذہن میں رکھیے کہ یہ چیز جو ہے مین ڈسکشن کا جو ہے یہ موضوع بنے گی. اب اس کی سبسٹینسیشن ہے، اس کے لیے شواہد حالات جو ہے ان کی تفصیل آئے گی. پہلی بات یہ ہے کہ واضح رہے کہ بر صغیر میں تحریک استخلاص وطن کے اولین داعی مسلمان تھے، یعنی انگریز کی آمد کے بعد انگریز کے خلاف ریزسٹنس موومنٹ جو ہے ظاہر بات ہے اس کا آغاز مسلمانوں کی طرف سے ہوا، ہندوؤں کی طرف سے نہیں ہوا. بعد میں تو انڈین نیشنل کانگریس آ کر چھا گئی نا افق کے اوپر، لیکن شروع میں جو ریئیکشن ہوا وہ تو مسلمانوں کی طرف سے ہوا. استخلاص کے معنی ہے جیسے کہتے ہیں گلو خلاصی کرا لینا، آزادی. استخلاص باب استفعال ہے، اپنے آپ کو آزاد کرا لینا. تو استخلاص وطن کے اولین داعی مسلمان تھے. تحریک شہیدین جہاں احیاء اسلام کی ایک ہمگیر تحریک اور منظم کوشش تھی، وہاں آزادی وطن کو بھی اس کے مقاصد میں ایک اہم حیثیت حاصل تھی. گویا اس میں دین اور سیاست کا وہ حسین امتزاج موجود تھا جو ہماری تاریخ کے قرن اول کا ترہ امتیاز ہے. اب یہ الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں، قرن اول، اسلام، ایمان، جہاد، تلوار، اب وہ ساری چیزیں جو ہے قرن اول کا ترہ امتیاز کیا تھا. یہ تمام چیزیں یوں سمجھیے 1300 برس کے بعد پھر دوبارہ مرتکز ہو کر آ گئی تھی تحریک شہیدین کے اندر. اور وہ صرف ایک مذہبی تحریک نہیں تھی، استخلاص وطن اس کے مقاصد میں شامل تھا. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خود نویس سوان حیات میں خطوط شائع کیے ہیں سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہندو راجوں مہاراجوں کے نام. اور یہ کہ ان کی سکیم یہ تھی، وہ تو اللہ کی مرضی، جیسا کہ میں نے کہا اللہ حکیم اور علیم ہے، اپنی مصلحتیں وہی جانتا ہے. ورنہ سکیم تو اتنی یوں سمجھیے کہ اس کے اندر کسی اعتبار سے آپ حامی کی نشاندہی نہیں کر سکتے. صحیح جگہ کا انتخاب کیا، سرحد سے جہاد شروع کریں گے جہاں سے کہ افغانستان اور ترکستان اور یہ اور وہاں سے مسلمانوں کو مدد مل سکتی ہے، بلکہ دارالخلافہ سے ترکی سے تک سے مدد آ سکتی ہے. پھر یہ کہ ہم پہلے سکھوں کا جو مظالم ہے شدید ترین ان کا خاتمہ کریں گے، پھر ادھر سے بڑھتے ہوئے انگریزوں کو اٹھا کر خلیج بنگال جہاں سے وہ داخل ہوئے تھے بنگال سے، وہاں سے انہیں دوبارہ اٹھا کر پھینک دیں گے خلیج کے اندر. اب یہ اسکیم بالکل صحیح تھی. کتنا لمبا لانگ مارچ کیا ہے انہوں نے اس یہاں جانے کے لیے. اب آپ اندازہ کیجئے لکھنؤ سے بھی آگے 40 میل ہے وہ رائے بریلی جہاں سے انہوں نے شروع کیا ہے اپنا سفر، 40-45 میل آگے ہے. وہاں سے آنے کا راستہ تو بہترین یہی تھا، میدان یو پی کے، میدان پنجاب کے، سرحد پہنچ جائیے. لیکن پنجاب کے اندر تو تھی سکھوں کی حکومت، کیسے جائیں گے؟ لہذا کتنا اس کا لمبا راستہ ہے کہ یو پی سے سی پی کے کچھ حصوں کو کراس کرتے ہوئے راجپوتانے میں داخل ہوئے، راجپوتانے کا بدترین ڈیزرٹ کراس کیا ہے، اور پھر یہ عمر کوٹ کے راستے سندھ میں داخل ہوئے، اور سندھ میں پھر یہ سارا ریگزار سندھ. اور یہ لوگ جو تھے تالپور جو حکمران تھے حیدرآباد میں، وہ تو شدید انہوں نے جو ہے یعنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا. انہیں خطرہ یہ تھا کہ کہیں ہمارے اوپر ہی قبضہ نہ کر لیں، اسی کو بیس بنانے کے لیے نہ بیٹھ جائے کہ یہاں پر یہاں سے جہاد شروع کریں گے. تو انہوں نے کچھ نذرانے وغیرہ تو بھیج دیے، لیکن وہاں پہ مقیم ہونے کا قیام کی اجازت نہیں دی انہوں نے. قیام کی اجازت اگر دی ہے تو یہ پیر پگاڑا کے یہ پانچویں پشت میں جو تھے وہ انہوں نے ان پیر صاحب پیر پگاڑا نے جن کی پانچویں پشت میں اب یہ ہے انہوں نے اپنے ہاں انہیں رکھا بھی ہے اور مہمان نوازی بھی کی ہے. رانی پور کے جو پیر ہیں انہوں نے بھی مدد بھی کی ہے اور مہمان نوازی بھی کی ہے. پھر وہاں سے پیر جو گوٹ سے ہو کر یہ شکار پور کے راستے پھر یہ پورا درائے بولان کراس کیا ہے, پھر یہ افغانستان گئے ہیں, پھر افغانستان سے ہو کر یہ جو باجوڑ وغیرہ کا علاقہ ہے ادھر سے داخل ہوئے. کیونکہ پشاور کے اندر بھی یوں سمجھیے جو حکومت تھی کہنے کو مسلمان امیر تھے وہاں بیٹھے ہوئے جو, لیکن یہ کہ در حقیقت وہ سکھوں کے زیر اثر تھے. انہوں نے غداریاں نہیں کی, یہ بات مروایا انہوں نے, یہ سب جو والی پشاور تھا اسی نے تو زہر دیا تھا. شہدو کی جو جنگ ہوئی ہے اس موقع کے اوپر غداری بھی کی انبر وقت اور زہر دیا دلوایا تو حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ اپنی جگہ پر ایک بڑی عجیب داستان ہے جس کا آپ میں سے ہر شخص کو مطالعہ کرنا چاہیے. یہ ہماری کل 150 برس پرانی تاریخ ہے, وہ زیادہ لمبی نہیں ہے, لیکن کتنے لوگ ہیں میں دیکھ رہا ہوں ہونک سے بیٹھے ہوئے ہیں, معلوم ہوا جیسے کہ پتہ نہیں میں کوئی 2000 سال پرانی کسی تاریخ کا تذکرہ کر رہا ہوں یا کوئی ازمنہ قدیمہ قبل از تاریخ دور کا معاملہ ہے. کل 150 برس کی تاریخ, لیکن یہ کہ ہم لوگ بالکل ذہن یعنی منقطع ہیں, کسی کو معلوم ہی کچھ نہیں کہ کیا ہوا. ماؤز تنگ کا لانگ مارچ سب کو معلوم ہے, لیکن یہ لانگ مارچ جو ہے کتنے مسلمان ہوئے جنہیں معلوم ہو کہ کون سا لانگ مارچ کیا تھا انہوں نے. بہرحال اس وقت جو کہنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب کل کے مضمون کے ساتھ تعلق جوڑ لیجئے. وہ جو حضرت مجدد شیخ محدث پھر امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی, وہ علمی احیاء کا جو کام ہو گیا تھا اب اس کی عملی ظہور کی جو صورت سامنے آئی وہ تحریک شہید ہے, جس میں سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اسی خانوادے سے تربیت پائے ہوئے آدمی تھے خود بھی, لیکن ان کے دست راست تھے شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید. یہ تحریک جو ہے بیک وقت سیاسی بھی تھی, دینی بھی تھی, روحانی بھی تھی, گویا کہ وہ جو تین تثلیث والی بات جو تھی کہ وہ ہماری خلافت اسلامی کی توحیدی شان جو ہے وہ بٹ کر تثلیث کی شکل اختیار کر گئی تھی, اس نے پھر توحیدی صورت اختیار کی ہے اس تحریک کے اندر. تو پھر نوٹ کر لیجئے, واضح رہے کہ بر صغیر میں تحریک استخلاص وطن کے اولین داعی مسلمان تھے. تحریک شہیدین جہاں احیاء اسلام کی ایک ہمگیر تحریک اور منظم کوشش تھی, وہاں آزادی وطن کو بھی اس کے مقاصد میں ایک اہم حیثیت حاصل تھی. گویا اس میں دین اور سیاست کا وہ حسین امتزاج موجود تھا جو ہماری تاریخ کے قرن اول کا طلوع امتیاز ہے. حادثہ بالا کوٹ 1831, اور اس میں مزید ایڈ کر لیجئے 6 مئی 1831 کو یہ بالا کوٹ کا حادثہ پیش آیا ہے, جمعے کا دن تھا. حادثہ بالا کوٹ کے بعد بھی تقریباً ربع صدی تک آزادی وطن کی کوششوں میں اسی تحریک شہیدین کے باقیات الصالحات کی جلوہ آرائی نظر آتی ہے, اور اسی کے متعلقین و متاثرین کہیں جیلوں میں تشدد اور بہیمیت کے شکار بنتے اور کہیں پھانسی کے تختوں کو زینت بخشتے نظر آتے. اس پورے عرصے میں آزادی وطن کی جد و جہد میں کوئی غیر مسلم نظر نہیں آتا, اور اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے. ہندوؤں کے لیے انگریز کی غلامی ایسی نئی اور انوکھی بات نہ تھی, ان کے لیے معاملہ صرف حکمرانوں کی تبدیلی کا تھا. وہ تو پہلے بھی محکوم تھے, اب بھی محکوم, پہلے مسلموں کے محکوم تھے اب وہ انگریزوں کے محکوم ہو گئے, تو کیا فرق ہے. بلکہ جو پرانا حاکم ہوتا ہے اس کے خلاف تو شکایتیں بہت سی جمع ہو گئی ہوتی ہیں, پائل اپ ہو گئی ہوتی ہیں شکوے شکایتیں. نیا حاکم تو ابھی نیا نیا آیا ہے, اس کے خلاف تو ابھی کوئی اور شکایت تو ابھی نہیں ہے, اضافی شکایت ہے. ان کے لیے معاملہ صرف حکمرانوں کی تبدیلی کا تھا, جبکہ مسلمان حال ہی میں مسند حکومت سے اتر کر غلامی کی زنجیروں میں جکڑے گئے تھے. لہذا یہ بالکل فطری بات تھی کہ آزادی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کی ابتدا بھی انہی کی طرف سے ہوتی. 1857 میں اب آ جائیے, 1857 کے مارکہ آزادی وطن میں پہلی بار ہندوستان کے مسلمان اور غیر مسلم سب شانہ بشانہ اور دوش بدوش غیر ملکی استبداد کے خلاف نبردازمہ نظر آتے. اس جنگ آزادی کی اس اہم خصوصیت کے علاوہ کہ اس میں ہندو اور مسلمان یکساں طور پر شریک ہوئے, اس کی دوسری اور اہم تر خصوصیت یہ تھی کہ اس میں مسلمانوں کے سیاسی اور عسکری زعماء کے ساتھ ساتھ بلکہ بعض مقامات پر ان سے بھی بڑھ کر دینی و مذہبی پیشواؤں نے حصہ لیا. یہ مسلمانوں میں نواب تھے یا اور اس طرح کے لوگ تھے، سیاسی عسکری زعماء تھے، لیکن اس کے ساتھ علماء نے بھی بعض جگہوں پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. شاملی کا جہاد، یہ وہی علاقہ دوابہ یو پی کا جہاں پہ یہ جو اکابر دیوبند ہیں ان کے اسلاف نے باقاعدہ جنگ لڑی ہے، اور اس کے اندر حافظ ضامن شہید جو ہے وہ ان کے ہاں کے بڑے یعنی یوں سمجھیے ہیروز میں سے ہیں، باقی حضرات جو ہیں. اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، میرے اپنے پر دادا کی بھی جائیداد جو ہے ضبط ہوئی ہے اسی وقت. ان کا براہ راست اس جنگ میں حصہ لینا تو ثابت نہیں ہے، لیکن تعاون تھا. اور سب سے بڑا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک انگریز نے، کوئی جو سرکاری ملازم تھا یا کوئی ڈی سی وغیرہ کوئی ہوگا، جس نے کہ پناہ طلب کی تھی، وہ تھا بھی اس وقت زخمی، تو انہوں نے چاہا تھا کیونکہ پکی حویلی والے وہ مشہور تھے ہمارے پردادا، تو یہ کہ یہ مجھے اپنے ہاتھ چھپا سکتے ہیں، پناہ دے سکتے ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا. اس پر وہ کہیں اپنے خون سے کہیں کچھ لکھ گیا ہے دیوار کے اوپر. اس کے نتیجے میں بعد میں جب وہ فروغ ہوا ہے سارا معاملہ، تو اب جو تحقیقات ہوئی اور پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، تو پھر یہ ہے کہ ان پر بھی وہ اعتاب ہوا اور سب کچھ ان کا ضبط کر لیا گیا. اسی کے نتیجے میں پھر ہماری نقل مکانی ہوئی تھی یو پی سے پنجاب کی طرف، اور پردادا جو ہے وہ آ گئے تھے حصار میں، اور یہاں انہوں نے پھر سرکاری ملازمت کی تھی جو بھی حالات اب تھے. اور علماء کرام نے بھی سیف بدست اور سر بکف ہو کر جان کی بازی لگائی، جیسے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور ان کے رفقا، اور مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ وغیرہ. 1857 کے بعد، یہ مولانا فضل حق خیر آبادی کے بارے میں کنٹروورسی ہے، دیوبندی حضرات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ انہوں نے بھی جہاد میں حصہ لیا ہے، وہ تو کنٹروورسی پھر شروع ہو جاتی ہے، تو پھر لیکن صحیح تر یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی جہاد میں حصہ لیا. اصل میں یہ نام جو ہے بعض حضرات کے لیے نیا ہوگا، یہ جو ہمارا اس وقت کا دیوبندی بریلوی جھگڑا ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شاہ ولی اللہ تک تو اختلاف والی بات ہی کوئی نہیں، البتہ یہ کہ اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید اس جہاد میں شرکت سے پہلے، جبکہ وہ شریک ہوئے ہیں سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اس سے پہلے ان کی حیثیت ایک متکلم، ایک عالم، ایک مبلغ، ایک مسلح کی تھی. تو مشرکانہ اوہام کے خلاف بھی وہ بہت زیادہ زوردار واز کہا کرتے تھے، اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں جو تھیں. اس میں ایک علمی مسئلے پر سب سے پہلے مناظرہ ہوا ہے، یہ خیر آباد کا سکول آف تھاٹ ہے، مولانا فضل حق خیر آبادی، ان کے اور ان کے درمیان. اور حیرت ہوتی ہے، اب تو واقعہ یہ ہے کہ مجھے وہ یاد آ جاتا ہے، چشتی صاحب سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ جس وقت کے ترک افواج قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے پڑی تھی، اس وقت قسطنطنیہ کے سب سے بڑے وہ جو اس کا گرجا تھا آیا صوفیہ، اس میں وہ جو اس وقت کے ان کے مولوی تھے، علماء تھے، احبار تھے، وہ بہت بڑا مناظرہ کر رہے تھے. اور مناظرہ کن ایشوز پر تھا، ایشوز نوٹ کیجئے کہ ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بھی کیا حضرت مریم کنواری رہ گئی؟ کیا انہیں اب بھی کنواری کہنا جائز ہوگا، صحیح ہوگا، جبکہ ولادت ہوئی؟ اسی طرح تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ عشاء جو ایک آخری سفر تھا جو حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریین کے ساتھ رات کو کھانا کھایا تھا، اور اس کے بعد ہی جیسے کہ بہرحال حالات ہمیں بتائے جاتے ہیں، پھر اسی شب میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے، اور برنباس کے قول کے مطابق اسی شب میں حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے اٹھا لیا، ایک باغ کے اندر یہ پناہ گزین تھے، چھپے ہوئے تھے، اس لیے کہ فوجی تلاش کرتے پھر رہے تھے، وہ یہودیوں کی عدالت سے ان کے قتل کا فتویٰ تھا، تو یہ تو گویا کہ اس وقت ایک اشتہاری مجرم تھے، اشتہاری ملزم تھے، تو چھپے ہوئے تھے ایک باغ میں اپنے حواریین کے ساتھ، 12 حواریین، اور یہ وہاں رات کو آخری کھانا کھایا ہے، وہ لاسٹ سفر کہلاتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تم بھی دعا کرو، مناجات کرو، اور خود ایک کمرے کے اندر، جیسے ہوتا ہے باغوں کے اندر کوئی کوٹھڑی بھی بنی ہوئی ہوگی جہاں کوئی کھرپے ورپے پڑے ہوں گے، کوئی اور ایسا سامان، تو اس کے اندر جا کر انہوں نے بھی عبادت شروع کر دی، دعا. تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے تو دیکھا سب سوئے پڑے حواریین، تو اظہار ناراضگی کیا، پھر جگایا، پھر اٹھو، اللہ کو یاد کرو، یہ رات بہت اہم رات ہے. تو اس کے بعد پھر اندر چلے گئے، ایک ان میں سے 12 میں سے کھسک گیا، اس نے جا کے مخبری کی فار 30 پیسز آف گولڈ، 30 اشرفیاں لے کر غداری کی، اور اس نے وہاں سے اب وہ آ رہے ہیں لالٹینے لیے ہوئے فوجی گرفتار کرنے کے لیے. اس وقت ہے یہ مسئلہ جو ہوا ہے. برنباس جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آدمی پہلے اندر داخل ہوا کہ میں جاؤں گا تم یہاں ٹھہرو تھوڑی دیر کے بعد تم اندر آنا, تو جس کو میں کہوں استاد اس کو پکڑ لینا وہی ہے مسیح. وہ اندر آیا کمرے میں داخل ہوا, اللہ نے اس کی شکل بدل دی حضرت مسیح کی سی, اور حضرت مسیح کو اسی وقت چھت پھٹی اور چار فرشتے نازل ہوئے اور انہیں اٹھا کے وہ لے گئے. اب یہ ہے تھوڑی دیر کے بعد ان باہر والوں کے بھی آنکھ کھلی, یہ باہر نکلا تو لوگوں نے کہا استاد, اس لیے کہ اب تو شکل اس کی بنی ہوئی تھی حضرت مسیح کی. اسی اس وقت وہ دروازے سے داخل ہو گئے, وہ فوجی بھی پکڑ لیا انہوں نے, ابھی چیختا رہا یہ میں وہ نہیں ہوا, اب تو چیخو جو بھی کرو. تو بہرحال برنباس کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص سولی چڑھا ہے. بہرحال وہ جو لاسٹ سپر تھا اس میں اب مسئلہ تیسرا یہ تھا کہ جو روٹی کھائی تھی وہ خمیری تھی کہ فطیری تھی. جب تک یہ فیصلہ نہ ہو تو دین کا تو کوئی مسئلہ آگے چل نہیں سکتا. بالکل یہی مجھے واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ شاہ اسماعیل شہید اور مولانا فضل الحق خیر آبادی کے مابین بھی مسئلوں پر جس پر کہ مناظرہ ہوا زوردار. وہ مثلاً ایک تو یہ تھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا. اگر نہیں بول سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ کل شے قدیر نہیں, ایک کام کر ہی نہیں سکتا تو پھر ہر شے پہ قادر کا ہوا. ایک یہ کہ خود اللہ بھی محمد کا نذیر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے پر قادر ہے کہ نہیں. اگر پیدا کرنے پر قادر ہے تو جو یونیک شان ہے حضور کی وہ ختم ہو گئی پھر. امتناع نذیر اس کو کہتے ہیں. حضور کی تو نذیر ناممکن ہے, محال ہے, مطلق. اب یہ مسئلے تھے. تیسرا مجھے یاد نہیں کیا تھا. یہاں بھی تین ہی مسئلے تھے, وہاں بھی تین ہی تھے. یہاں سے پھر جھگڑے شروع ہوئے ہیں وہ سارے, اور پھر اس کے بعد مولانا تھانوی اور احمد رضا خان بریلوی ان کے دور میں آ کر اس میں وہ اور تلخی پیدا ہوئی, اور پھر اس سے سارا جھگڑا ہے یہ بریلوی دیوبندی. ورنہ دونوں حنفی ہیں, دونوں کی کتابیں مشترک ہیں, وہی فتاوی عالمگیری اور وہی جو سابق جتنی کتابیں ہیں وہ سب ان کے فقہ کی بنیاد ہیں, وہی الفقہ الاکبر جو ہے ان کے اعتقادات وغیرہ کے ضمن میں, تو سب شاید مشترک ہے. مسئلے یہ ہے. بہرحال تو یہ فضل حق خیر آبادی ہے رحمت اللہ علیہ. یہ بھی نوٹ کر لیں, اچھا ہے, یہ چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے. یہ بہت بڑے منطقی, بہت بڑے فلسفی تھے, وحدت الوجود کے بہت بڑے قائل اور شارح. ان کے پھر بیٹے تھے مولانا عبدالحق خیر آبادی, وہ ان کے جانشین تھے علمی. ان کے جانشین تھے مولانا سید برکات احمد ٹونکی, ٹونک کے اندر. ان کے شاگرد رشید تھے مولانا معین الدین اجمیری, جن کا ذکر مولانا ابوالکلام آزاد کی معاملے کے اندر آیا ہے. ان کے بھتیجے وہ حکیم نصیر الدین صاحب جو اب بھی کراچی میں ہیں, جن سے مجھے وہ واقعے کی تحقیق ہوئی. اور مولانا معین الدین اجمیری کے شاگرد رشید تھے مولانا منتخب الحق صاحب قادری, کہ جو میرے بھی استاد ہیں, کہ میں نے ان سے تلمس جو ہے کیا ہے جب میں ایم اے اسلامک اسٹڈیز کر رہا تھا. انہیں ایک مرتبہ یہاں بھی میں نے بلایا ہے, تشریف لائے تھے. اب آگے چلیے. ایک بات اور نوٹ کر لیں اسی کے حوالے سے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں میں نے یہ بات کہی تھی حیدرآباد دکن میں آج سے چار پانچ سال قبل. میرا پہلا دورہ تھا اور تقریب تھی وہاں ابوالکلام آزاد انسٹیٹیوٹ میں. وہاں میں نے وہ بات کہی تھی, آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا, میں لکھ چکا ہوں ان واقعات کو, کہ میں نے یہ تجزیہ کیا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے زندگی کے دو دور ہیں. ایک ہے 1912 سے 1920 تک, یہ دور مانوی تسلسل ہے تحریک شہیدین کا. اس میں اسلام کی بنیاد پر ایک احیائی تحریک, قرآن اور جہاد کی بنیاد پر وہ سارا جو معاملہ ہے وہ در حقیقت وہ مانوی تسلسل ہے تحریک شہیدین کا. اور پھر 1920 کے بعد سے یہ دور ہے مانوی تسلسل 1857 کا. 1857 میں ہندو مسلم دونوں نے مل کر انگریز سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی, جبکہ اس سے پہلے تحریک شہیدین خالص مسلمانوں کی ایک تحریک تھی, احیاء اسلام بھی اس میں تھا اور استخلاص وطن بھی شامل تھا. تو یہ نوعیت کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے ان دونوں کے اندر. تو در حقیقت مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کے یہ جو 8 سال ہیں سن 12 سے سن 20 تک, وہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو مانوی تسلسل ہے تحریک شہیدین کا, اور بعد کا جو ہے وہ ہے یہ آزادی, جنگ آزادی 1857 کا تسلسل. تو ایک صاحب جو وہاں اسی وقت ریٹائر ہوئے تھے, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس آف عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد, انہوں نے بعد میں مجھ سے کہا تھا کہ میں حیران ہوں کہ میں نے نہ معلوم کتنے لوگوں کو پی ایچ ڈی کرا دیا ہے ابوالکلام کے موضوع پر, لیکن اتنا کلیئر کانسیپٹ میرے سامنے بھی موجود نہیں تھا. آج تو بات کھل گئی بالکل کہ یہ دو دور جو ہیں ابوالکلام کی زندگی کے, ان کا واقعہ پچھلی صدی کی ان دو تحریکوں کے ساتھ جوڑ ملتا ہے. اور یہی وجہ ہمیشہ جب میں کہتا ہوں کہ مجھے دلچسپی ہے تو وہ 1912 سے 1920 تک والے ابوالکلام سے, اس لیے کہ وہ تسلسل ہے تحریک شہیدین کا. 1857 کے بعد تاریخ ایک بالکل نیا موڑ مڑ گئی, اور کمپنی بہادر کی حکومت کے اختتام اور براہ راست تاج برطانیہ کے زیر انسرام آ جانے کے بعد ہندوستان میں حالات نے ایک بالکل ہی دوسرا رخ اختیار کر لیا. چنانچہ ایک طرف انگریزی استعمار نے اپنے پنجے جسد ہند پر مضبوطی سے گاڑ لیے اور اس کا سیاسی و عسکری تسلط مستحکم ہو گیا. نتیجتاً ہندوستانی روز بروز نہتے اور عسکری اعتبار سے بے دست و پا ہوتے چلے گئے. اب تو ہتھیار بھی لائسنس کے ساتھ رکھا جا سکتا تھا نا, جس کا ریکارڈ ہے کہ کہاں لائسنس ہے, کب بندوق ہے. تو چونکہ حکومت اسٹیبلش ہو گئی انگریز کی, تو اب وہ جو یہاں کے ہندوستانی ہندو ہو چاہے مسلمان, روز بروز نہتے اور عسکری اعتبار سے بے دست و پا ہوتے چلے گئے, اور آزادی کے لیے بھی خالص غیر عسکری اور خالص آئینی اور سیاسی جد و جہد کا آغاز ہوا. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اس سے پہلے آزادی کے لیے تلوار کا یا ہتھیار کا استعمال تھا, اب 1857 کے بعد وہ ہتھیار جو ہے وہ آبسولیٹ ہو گیا, غیر مؤثر, اذکار رفتہ. اب تو ظاہر بات ہے کہ سیاسی آئینی دستوری جد و جہد, عوامی جد و جہد, غیر عسکری اور خالص آئینی اور سیاسی جد و جہد کا آغاز ہوا. اور اس کا سب سے اہم نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کی غیر مسلم اقوام کی عددی فوقیت کے نتائج و عواقب کا ظہور شروع ہو گیا. جب بات آئے گی آئینی اور دستوری تو ظاہر بات ہے کہ اس میں تو تعداد کا مسئلہ ہے, تعداد کن کی زیادہ ہے, ووٹ کن کے زیادہ ہے, مسلمان تو اقلیت میں ہے. اس وقت بھی اگر مسئلہ ہوتا تلوار کا اور عسکری تو مسلمان بھاری تھا ہندو کی اکثریت پر, لیکن اب تو نوعیت بدل گئی نا. اس ان ٹرننگ پوائنٹس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا سب سے اہم نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کی غیر مسلم اقوام کی عددی فوقیت کے نتائج و عواقب کا ظہور شروع ہو گیا. ایک نتیجہ تو یہ ہوا, دوسرا کیا ہے؟ دوسری طرف خود انگریز نے تلوار کے بجائے قلم سے حکومت شروع کی. یہ میں آپ کو سنا چکا ہوں, ول یو بی گورنڈ بائی سورڈ اور بائی پین. اور ہندوستانیوں کو ان کو اپنے ماضی سے منقطع, اپنے عقائد و افکار و نظریات سے دستبردار اور اپنی تہذیب و تمدن اور اپنے علوم و فنون سے بیگانہ کر کے ایک نئے ہندوستان کی داغ بیل ڈالنا شروع کی. یہ وہ ثقافتی انقلاب ہے جس کا ذکر جو ہے نشط ثانیہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ پہلے عسکری طور پر یہ اقوام آئی اور اس کے بعد ثقافتی, ان کی تہذیب, ان کے علوم, ان کی زبان, ان کے جو بھی آداب ہیں معاشرت کے, اب وہ آنے شروع ہوئے. غیر ملکی حکمرانوں کے اس ثقافتی انقلاب کا استقبال ہندو اور مسلمانوں کی جانب سے مختلف طرز پر ہوا. ہندو اپنے ماضی سے پہلے ہی بہت دور نکل آئے تھے, 1000 برس تو مسلمانوں کے غلام رہے تھے, فارسی پڑھتے رہے تھے, تو وہ اپنے ماضی سے پہلے ہی بہت منقطع, بہت دور, اور ان کا اپنے علوم و فنون اور اپنے تہذیب و تمدن سے کوئی گہرا رشتہ باقی نہ رہا تھا. لہذا انہوں نے تقریباً یکسو اور متحد ہو کر نئے رجحانات کو خوش آمدید کہا. اس کے برعکس مسلمانوں کو ابھی اپنا شاندار ماضی پوری تابناکی کے ساتھ نظر آ رہا تھا, اور ان کے عقائد اور علوم و فنون ابھی ان کے قلوب و اذہان میں گہری جڑیں رکھتے تھے. لہذا ان کے ہاں ایک انتشار برپا ہو گیا. مسلمانہ نے ہند کے ان طبقوں نے جو دین و مذہب سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے, بدلتی ہوئی ہوا کے ساتھ اپنا رخ تبدیل کرنے سے انکار کر دیا, اور وہ زندگی کی شاہراہوں سے ہٹ کر گوشوں اور کونوں میں قال اللہ تعالی اور قال الرسول کے درس و تدریس میں منہمک ہو گئے. جبکہ ہندوستان کی مسلمان قوم کا سواد اعظم چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی کے نظریے کو اپنا کر نئے حالات کے مطابق بدلتا چلا گیا. اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی توانائیاں منتشر ہو گئیں. یہ ہے اصل میں پہلا حادثہ یہاں ہوا مسلمانوں کے ساتھ کہ قومی جدوجہد میں تمام طبقات جڑے ہوئے ہوتے تو ان کی نیشنل اسٹرینتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی، لیکن یہاں ایک ڈویژن ہو گیا. جن لوگوں کا رشتہ دین و مذہب کے ساتھ زیادہ گہرا تھا انہوں نے تو وہ روش اختیار کی جس کے لیے سب سے بڑی علامت ہے جو دیوبند کے اسلاف ہیں، بزرگ ہیں، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی تاسیس کی. وہ ہم پڑھ چکے ہیں وہاں کہ نہ انگریزی پڑھیں گے، نہ انگریزی علوم پڑھیں گے، نہ سائنس پڑھیں گے، نہ انگریزوں کے آداب اپنائیں گے، نہ ان کا لباس پہنیں گے. قطعاً ترک موالات ہر طرح سے، نان کوآپریشن، ٹوٹل نان کوآپریشن. لیکن دوسرا نظریہ وہ تھا جس کا کہ برکت علی گڑھ بنا کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے. اب جو حقیقت سامنے آ گئی ہے، آنکھیں بند کر لے کبوتر تو بلی ختم تو نہیں ہو جاتی، بلی موجود رہتی ہے. وی ہیو ٹو فیس دی فیکٹس. اور اب اگر ہم نے یہ شکل اختیار کی تو ایک طرف تو ہندو آگے نکلا جا رہا ہے، وہ تو تیزی کے ساتھ بڑھ جائے گا، اور آپ رہ جائیں گے یا بیشتی رہ جائے گا مسلمان، یا شاید قصاب رہ جائے جو گوشت کاٹ کاٹ کے کھلا سکے، یا یہ کہ جو جن کو یہ کہا جاتا ہے بار برداری کرنے والے، جو ہے سامان اٹھا کر لے جانے والے، یہ رہ جائیں گے پلے دار. تو یہ سید کا سکول آف تھاٹ تھا. تو اب منقسم ہو گئے نا، ان کا راستہ الگ اور ان کا راستہ الگ. تو قومی اعتبار سے، اب اس وقت ہم بحث جو کر رہے ہیں قومی اور سیاسی اعتبار سے کر رہے ہیں، دینی اور علمی اعتبار سے بحث نشت ثانیہ میں ہے. یہاں ہے قومی اور سیاسی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تقسیم نقصان دہ ہوئی بحثیت مجموعی ملت اسلامیہ ہندیہ، ہندوستان کی مسلمان قوم جو تھی اس کے لیے یہ چیز اس کے ضعف اور کمزوری کا سبب بن گئی کہ اس کے بہترین عناصر جو ہیں وہ قومی جدوجہد سے کٹ گئے. اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی توانائیاں منتشر ہو گئیں اور مجموعی طور پر ہندوستان کی مسلمان قوم کی قوت و طاقت کو ضعف پہنچا. اور دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے مذہبی طبقے اور قومی قیادت میں بوجھ پیدا ہو گیا جو بعد میں مسلسل بڑھتا چلا گیا، اور اسے بجا طور پر دور جدید میں اسلامیان ہند کی قومی تحریک کی بدقسمتیوں کا سر آغاز کہا جا سکتا ہے. رجال دین علیحدہ اور قومی قائدین علیحدہ. ساتھ ہی مندرجہ بالا دو اسباب کی بنا پر، یعنی ایک اس وجہ سے کہ خالص آئینی جدوجہد میں اکثریت اور اقلیت کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، اور دوسرے اس بنا پر کہ مسلمانوں کے مذہبی طبقات کے قوم کے سواد اعظم سے علیحدہ ہونے کی بنا پر ان کی مجموعی قوت میں کمی پیدا ہو گئی تھی. ہندوستان میں غیر مسلموں کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہوا. ہم نے دو علیحدہ علیحدہ فیکٹرز لیے تھے نا، جیسے الجبرا میں ہوا کرتا تھا، ایک نتیجہ نکال کر نمبر ایک لکھ دیا، پھر دوسرا تو نمبر دو، پھر ان دونوں کو جوڑا. تو پہلا نتیجہ کیا تھا کہ جب آئینی اور سیاسی اب راستہ کھلا رہ گیا، عسکری راستہ بند ہو گیا، تو اس میں عددی اکثریت جن کی تھی ان کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہوا، لا محالہ. دوسرے یہ کہ ہندو قوم نے نئے کلچر، نئی تہذیب کو تقریباً یکسو ہو کر اختیار کیا، مسلمانوں میں تقسیم ہو گئی، مذہبی طبقات کا راستہ وہ، اور عام سواد اعظم جو ہے وہ سیاسی قیادت کے تحت ادھر. نتیجہ یہ ہوا، ان دونوں کا جوڑیے تو وہ کیا ہوا کہ اب ہندوستان میں غیر مسلموں کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہو گیا. اس میں مزید اضافہ غیر ملکی حکومت کی جانب سے غیر مسلموں کی حوصلہ افزائی اور مسلمانوں کے ساتھ سرد مہری ہی نہیں، باقاعدہ ہمت شکنی کی کوششوں سے ہوا. غیر ملکی حکمرانوں کا یہ رویہ بھی بلا وجہ نہ تھا. اس کو اچھی طرح نوٹ کیجئے، یہ بہت اہم فیکٹر ہے کہ انگریز نے بھی مسلمانوں کو سپریس کرنا شروع کیا اور غیر مسلموں کو، ہندوؤں کو ابھارنا شروع کیا. یہ اس کی پالیسی تھی اور بڑی اہم تھی پالیسی. اس پالیسی کا سب سے زیادہ اور سب سے پہلا جو ظہور ہوا ہے وہ ہوا بنگال میں. اصل میں یو پی میں تو شکل یہ تھی کہ زمیندار مسلمان تھا، کسان ہندو تھا. بنگال میں صورت ایک دم یہ بدل گئی کہ زمینداریاں بڑی بڑی جو ہیں ہندوؤں کے پاس اور مسلمان کاشتکار، اور ہندو کو، زمیندار کو پوری سپورٹ انگریز نے دینی شروع کی. اسی لیے اصل تحریک وہاں شروع ہوئی، فرائضی تحریک اور حاجی شریعت اللہ کی تحریک وغیرہ وغیرہ تحریکیں جو ہیں وہ در حقیقت جنگ آزادی جو ہے اور یہ شہیدین ہی کی تحریک کے در حقیقت یہ باقیات ہیں، یہ وہاں پر شروع ہوئی. اور بنگال کی تقسیم کا مسئلہ، جیسا کہ پھر بعد میں سندھ کا یہ جو مسئلہ تھا، بامبے سے علیحدگی کا مسئلہ، یہ پولیٹیکل مسئلے ہیں، ان کا یہ بیک گراؤنڈ ہے. یہی فینومینن سندھ میں کیا ہے. سندھ میں چونکہ حکومت لی تھی انگریز نے مسلمانوں سے، جیسے بنگال میں لی تھی، وہ تو سراج الدولہ کی حکومت تھی، میر جعفر کی غداری تھی، تو مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی. سندھ میں بھی تالپوروں کی حکومت تھی، مسلمانوں سے چھینی تھی، تو سندھ میں بھی انگریز کے خلاف شدید جذبات دشمنی کے تھے. یہاں بھی انگریز نے جس طریقے سے کہ ہندو کو اٹھایا ہے اور سر پر چڑھایا ہے اور مسلمانوں پر مسلط کیا ہے، اس لیے کہ یہی عنصر تھا کہ جو ان کا فیتھ فل اور ان کا وفادار، ان کا بہی خواہ، ان کا خیر خواہ ہو سکتا تھا، مسلمان تو غدار، ان کی نقطہ نگاہ سے باغی. یہ پیر پگاڑا کا جو سلسلہ تھا ان کے والد کا، وہ آخری وقت تک، یہ 1940s تک بھی وہ بدامنی اور ڈاکو مشہور کیا جاتا تھا ان کو. وہ کبھی کسی اسٹیشن کو جلا دیتے تھے، کہیں کسی اور طرح کا وہ حملہ کرتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے انگریز کی حکومت کو کبھی بھی ریکنسائل نہیں کیا، اس کے ساتھ ذہن قبول نہیں کیا. تو یہ جو ہے فیکٹرز بڑے اہم ہیں اپنے اس وقت کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے بھی. اور یہی وجہ ہے کہ انہی دونوں جگہوں سے تحریک مسلم لیگ کو سپورٹ ملی. قومی تحریک کا مرکز تو یہ یا بنگال تھا اور یا پھر اس پاکستان میں صرف سندھ تھا. سندھ کی پروونشل اسمبلی نے جو ہے قرارداد پاکستان کے حق میں منظور کی تھی، باقی پنجاب میں یونیسٹروں کی حکومت تھی، سرحد میں کانگریس کی حکومت تھی. آخری وقت تک ریفرنڈم نہ ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پر حکومت جو تھی وہ تو کانگریس کی تھی. تو یہ جو فرق ہے اس کو نوٹ کیجیے. اس میں مزید اضافہ غیر ملکی حکومت کی طرف سے غیر مسلموں کی حوصلہ افزائی اور مسلمانوں کے ساتھ سرد مہری ہی نہیں بلکہ باقاعدہ ہمت شکنی کی کوششوں سے ہوا. غیر ملکی حکمرانوں کا یہ رویہ بھی بلا وجہ نہ تھا. اول میں خوب معلوم تھا کہ انہوں نے ہندوستان کی حکومت مسلمانوں سے چھینی ہے اور اس تازہ زخم خوردہ قوم کی خاکستر میں ابھی ایسی چنگاریاں موجود ہیں جو کسی بھی وقت معمولی سی تحریک سے بھڑک سکتی ہیں. ثانیاً اب یہ دوسرا فیکٹر اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. ثانیاً ہندو صرف ہندوستان میں تھے، جبکہ ہندوستانی مسلمان اس عالمگیر اسلامی برادری کا جز تھے جو کرہ ارضی کے ایک بہت بڑے حصے پر ایک غالب اکثریت میں تھی، اور ابھی تک اس کے قلوب فاصلوں کے بعد اور حالات و مسائل کے فرق کے باوجود کچھ ایک ہی سے احساسات و جذبات سے معمور اور ایک ہی نشے سے مخبور تھے. حتیٰ کہ صفحہ ارضی کے بعید ترین گوشوں میں بسنے والے مسلمان ایک دوسرے کی تکالیف و مصائب پر ایسے تڑپ اٹھتے تھے جیسے خود انہی کے سینوں میں خنجر گھونپ دیا گیا ہو. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے. بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے ٹریپولی پہ اور رو رہا ہے یہاں کا مسلمان بیٹھا ہوا، شبلی بھی رو رہا ہے اور مولانا فراہی بھی نالے جو ہے وہ ان کی زبان سے نکل رہے. وہاں ہو رہا ہے سارا فساد. تو لہذا انگریز کے لیے مسلمان جو ہے یہ بہت بڑا پوٹینشیل ڈینجر تھا. ہندو اول تو ہندوستان میں، باہر تو وہ ہندو کا سوال ہی نہیں، وہ باہر دیکھ نہیں سکتا، باہر سے اسے تعاون نہیں مل سکتا، باہر سے مدد نہیں مل سکتی. اچھا یہی سارا مڈل ایسٹ وغیرہ جو تھا اسی کے اوپر تو قبضہ ہوا تھا ان کا، مفادات وابستہ تھے مغربی اقوام کے، وہاں سب مسلمان تھے اور ہندوستانی مسلمان کے اندر یہ جذبہ سب سے بڑھ کر تھا، ملت اسلامی کا درد. پھر یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساس واقع ہوئے تھے. چنانچہ شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا کے مسلمانوں پر مغربی استعمار اس دور میں جو ستم ڈھا رہا تھا، وہ اس کے کرب و علم کو بری طرح محسوس کر رہے تھے اور اس کی بنا پر ان کے دلوں میں انگریز دشمنی کے جذبات کو مزید انگیخت مل رہی تھی. ہندوستان کا ہندو غیر ملکی حکمرانوں کی نگاہ میں کچھ زیادہ ہی بے ضرر اور مسکین تھا. چنانچہ ایک طرف خود اس نے نئے حکمرانوں کے ساتھ توافق و تعاون میں مسلمانوں پر پیش قدمی کی اور دوسری طرف غیر ملکی حکمرانوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی. چنانچہ ہندوستان کے طول و عرض میں ہندو قوم میں ایک عام بیداری کی لہر دوڑ گئی اور وہ بن حیث القوم ایک نئے جذبے اور نئی امید کے ساتھ قومی تعمیر نو کے کام میں منہمک ہو گئی. ہندوؤں میں اس قومی بیداری کے ساتھ ساتھ مسلمان دشمنی کے پرانے لیکن دبے ہوئے جذبات بھی ایک دم جاگ اٹھے. بیداری جب ہوتی ہے تو پرانے سوئے ہوئے احساسات بھی جاگ. سوز عشق جاگ ایک نظم تھی جو ان کی حفیظ جالندری کی, مجھے وہ یاد آئی ہے. تو پرانے دبے ہوئی چیزیں جو ہیں ابھری, اب آزادی اور ایک سانس ملا, سائی آف ریلیف لے کر ایک جو مدہوش تھا کوئی اٹھا, اب اس کے احساسات پرانے جو ہیں وہ اس کے تازہ ہوئے. ان مسلوں نے ہم پر ہزار برس حکومت کی ہے, ہمارے ساتھ یہ کیا, ہمارے ساتھ وہ کیا, اب وہ جذبہ جو ہے بیدار ہوا. نتیجتاً انگریزی استعمار کے سائے میں ہندو امپیریلزم نے انگڑائیاں لینی شروع کی, اور اس طرح ہندوستان میں ہندو مسلم کشمکش کے دور جدید کا آغاز ہو گیا. یہ تمام فیکٹرز انٹر کنیکٹڈ ہیں, اور در حقیقت ان کے یہی تو ہے کہ حالات جو کچھ ہیں وہ تو سب کو نظر آ رہے ہیں. کیا ہے, کیوں ہے, پس منظر کیا ہے, کس کے احساسات کیا تھے, کیا عوامل تھے, کیا اسباب تھے, کیا وہ محرکات تھے جن کے تحت کے مختلف واقعات جو ہیں ضرور پذیر ہوئے. یہ کشمکش ابتدا ہی سے بڑی شدید تھی, اور پوری ہندو قوم میں مسلمانوں کی تقریباً 800 سالہ غلامی کا رد عمل ایک دم پوری شدت کے ساتھ ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا. یہ ہند سے ہمارے ہاں مختلف کہے جاتے ہیں, کبھی 1000 سال, یہ اندرا گاندھی نے بھی یہی لفظ استعمال کیا تھا, وی ہیو ایونج اور 1000 ایئرز ڈیفیٹ. وہ 1000 ایئرز تو یہ ہے کہ اگر آپ محمد ابن قاسم سے چلیں گے تو 1000 سال سے بھی زیادہ ہو جائیں گے, اس لیے کہ وہ تو آئے تھے 712 میں, تو 1857 تک لے کے جائیے تو وہ تو پھر 1150 برس ہو گئے تقریباً. لیکن یہ کہ اگر محمود غزنوی سے لے کر آئیں تو وہ بنتے ہیں کوئی 800 برس, تقریباً 1000 عیسوی کے آس پاس وہ آئے تھے. البتہ دلی کے تخت پر جو مسلمان رہے, چاہے وہ آل پاورفل تھے اور چاہے وہ لال قلعہ تا پالم, تو چاہے جو بھی ہے, لیکن یہ کہ دلی کو سمبل مانا جائے ہندوستان کا, تو پھر یہ ہے کہ وہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں وہ 650 برس بنتے ہیں, 1206 سے 1857 تک, 651 برس. اس ابھرتی ہوئی طاقت کے کچوکوں اور چڑھتے ہوئے سیلاب کے ریلوں کو محسوس کرنا شروع کیا. یہ سواد عالم نوٹ کر لیجئے, اس لیے کہ آگے ایک تکامل آئے گا. زندگی کے ہر میدان میں ہندوؤں نے منظم طریقے پر مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوشش کی, اور ان کے نفرت بھرے تعصب کا مظاہرہ ہر سمت ہونے لگا. یہی نہیں بلکہ ہندو امپیریلزم کا یہ عفریت کچھ ایسے انداز اور جوش و خروش سے اٹھا کہ خطرہ محسوس کیا جانے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہندوستان کی پوری مسلم قومیت کو نگل کر بالکل نیست و نابود کر دے. یہ حالات تھے جن میں ہندوستان میں مسلم قوم پرستی کی تحریک نے قوت پکڑنی شروع کی, اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے قومی تشخص کے بقا کی فکر دامن گیر ہوئی. ابھی آزاد ملک وغیرہ کا کوئی تصور نہیں تھا, پاکستان کا کوئی تصور نہیں تھا, قومی تشخص کا بقا, ہماری نیشنل آئیڈینٹیٹی تو قائم رہے. ہم تو اس کے اندر جذب ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے تہذیبی اعتبار سے, تمدنی اعتبار سے, زبان کے اعتبار سے, یہ تو نگل لے گی یہ اکثریت, اتنی بڑی اکثریت جس کو تقویت مل رہی ہے انگریزی حکومت کی طرف سے. ہماری ویسے ہی قوتیں منقسم ہو گئی ہیں, علماء نے رخ دوسرا اختیار کر لیا ہے, سواد اعظم کے احساسات اور ہیں. تو شدید جس کو کہتے ہیں تھریٹننگ پوسچر تھا مسلمان کے لیے کہ بہت ہی شدید خطرہ لاحق ہے. بدقسمتی سے اس موقع پر مسلمانان ہند کے مذہبی طبقوں اور خصوصاً تحریک شہیدین اور جماعت مجاہدین کے معنوی اور روحانی وارثوں نے حالات کے رخ کو سمجھنے میں سخت غلطی کی, اور وہ ہندوستان کی پوری مسلمان قوم کے سواد اعظم کے احساسات کا صحیح اندازہ کرنے میں بری طرح ناکام ہے. یہ بہت سیریس چارج ہے میرا, اس میں میں شدت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وجہ فیلیور آن دی پارٹ آف دی ریلیجس لیڈرشپ آف دی مسلم آف انڈیا ٹو اپریشیٹ دی سچویشن. اس کا سبب میں نے لکھا ہے, ذرا وہ ہے بات تھوڑی سی تلخ. اس کے اسباب کچھ ظاہری ہیں اور ایک وہ ہے جو نوٹ میں ہے, لیکن پہلے ذرا اسباب سے پہلے اس کو سمجھ لیجیے. اس لیے کہ اس کے باوجود جو میں نے کہا ہے کہ جو تحریک شہیدین کے معنوی وارث تھے, تحریک شہیدین کا سلسلہ وہ ریشمی رومالوں کی تحریک تک چلا اور وہ حضرت شیخ الہند اس کے آخری آدمی. مولانا ابو الکلام آزاد کے اس دور کو بھی میں اس کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں. تو مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھی خلفاء اور ان کے جو جانشین تھے جن میں اہم ترین مولانا بدنی رحمۃ اللہ علیہ اور خود مولانا ابو الکلام آزاد، ان کا جو ہے جو سچویشن تھی، جو بھی ان کی اپنی ریڈنگ تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غلط تھی. ہندوؤں کے احساسات کا وہ اندازہ نہیں کر سکے اور عام مسلمان جو محسوس کر رہا تھا خطرہ، اس کا بھی صحیح اندازہ نہیں کر سکے. اگرچہ اس میں شیخ الہند کی ایک تقریر میں نے نقل کی ہے اپنی اس کتاب میں، جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی، اس میں انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ابنائے وطن جو ہیں ان کا انداز جو ہے جب وہ جلسوں میں آتے ہیں تقریریں کرتے ہیں کچھ اور ہوتا ہے، اور اندر خانے معیشت کے ابواب میں وہ جو بھی کچھ صورت اس وقت کر رہے ہیں، تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ شاید ہمارا یہ اتحاد نہ چل سکے. کوئی اس طرح کے الفاظ ہیں، یہ روایت بالمعنی وہ تقریر اس میں موجود ہے. تو میں نے وہاں لکھا کہ اگر حضرت شیخ الہند کی زندگی ابھی مزید وفا کر جاتی 20 برس اور، تو یقین قائد اعظم بھی ہوتے اس طریقے، اس لیے کہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا ہندو کا ذہن کیا ہے، ہندو کا مزاج کیا ہے. حالانکہ اس وقت صورت جتنی تھی وہ آپ کے علم میں، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ جب یہ رہا ہو کر آئے ہیں تو بامبے میں پہلے دن جن لوگوں نے شرف باریابی حاصل کیا ہے ان میں مولانا عبد الباری فرنگی محلی بھی تھے، جو غیر دیوبندی جو علماء ہیں ہندوستان کے ان میں چوٹی کے آدمی تھے، اور دوسرے گاندھی جی حاضر ہوئے تھے ملاقات کے لیے، موہن داس کرم چند گاندھی. اس سے اندازہ کر لیجیے آپ کیا اہمیت تھی اس شخصیت کی. ایک صاحب نے مجھے کوئی یہ دو صفحات یہاں رکھے ہیں، کیپٹن عبد الکریم صاحب نے بھجوائے ہیں حضرت شیخ الہند کے بارے میں. یہ ان کے پاس یہ انگریزی، ایک دور میں یہ رہے تھے لندن میں کہیں بکنگم پیلس کے اندر ہی کہیں تھے، کسی جو وہاں کے گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں انہیں میں یہ بھی شامل تھے. تو وہاں تہخانوں کے اندر انہیں بہت سی چیزیں مل گئی تھی، پرانے سی آئی ڈی کے ریکارڈ، یہ بڑی بڑی فائلیں پڑی ہوئی تھی بڑے قدیم، ان میں سے کچھ چیزیں نکالی تھی انہوں نے. ان کے پاس تو امبار ہے خیر، لیکن غیر مرتب ہے وہ. تو اسی میں سے ایک تحریر یہاں بھیجی ہے کہ اس وقت کی رپورٹ یہ تھی کہ سب سے خطرناک آدمی ہندوستان کے اندر یہ شیخ الہند ہے، محمود حسن. انگریز کی یہ اسسمنٹ تھی. یہی وجہ جو میں کہتا ہوں کہ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. گرفتار کیا ہے عرب سے، بلکہ گرفتار تو کیا شریف حسین والی مکہ نے پیش کیا انگریزوں کو. تو آپ سوچئے کہ یہاں نہیں لائے ہندوستان میں، یہاں بھی کسی جیل میں رکھ سکتے تھے، لے کر کہاں گئے؟ میڈیٹرینین مالٹا. تو یہ جو تھا، اب ان کے جانشین جو ہیں، میں مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت قائل ہوں، ان کے تقوی، زہد اور مجاہدانہ کردار، لیکن یہ کہ ان کے اس سیاسی فہم کا مجھے، میں قطعاً قائل نہیں. وہ بالکل نہیں سمجھ سکے کہ سچویشن بدل رہی ہے. وہ جیسا کہ انہوں نے خود نبی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ ہم تو مقلد ہیں، صاف لکھا ہم تو مقلد ہیں. یہ راستہ وہ ہے کہ جو سید احمد بریلوی کے خطوط سے ثابت ہے کہ انہوں نے بھی اختیار کیا تھا، ہم انہی کے مقلد ہیں. پھر کم سے کم یہ کہ اپنی حیات دنیاوی کے آخری سانس تک، آخری فیصلہ تو شیخ الہند نے نہیں کیا تھا کہ ہندوؤں سے علیحدہ ہو کر ہمیں تحریک چلانی ہے، لہذا گویا کہ وہ تقلید کا تسلسل برقرار ہے، جاری ہے، موجود ہے، قائم ہے، تو ہم تو اسی راستے پر چلیں گے. لیکن یہ کہ سیاسی فہم کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کی بھی صحیح طور پر جو ہے انسان کو فہم، اس کی سمجھ حاصل ہو اور اس کے مطابق وہ اپنے نقشے بدلے. لیکن یہ کہ یہ ہوا نہیں، یہ ہے وہ بات جو میں یہاں کہہ رہا ہوں. بدقسمتی سے اس موقع پر مسلمانان ہند کے مذہبی طبقوں اور خصوصاً تحریک شہیدین اور جماعت مجاہدین کے معنوی اور روحانی وارثوں نے حالات کے رخ کو سمجھنے میں سخت غلطی کی، اور وہ ہندوستان کی پوری مسلمان قوم کے سواد اعظم کے احساسات کا صحیح اندازہ کرنے میں بری طرح ناکام رہے. اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا اصل سبب کیا تھا. جیسے میں نے مولانا ابو الکلام آزاد کے بارے میں کہا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیوں راستہ اپنا موڑ گئے تھے. بہرحال اس میں سے کچھ گمان جو ہیں وہ تو سامنے آتے ہیں، لیکن حقیقی تو اللہ ہی کے علم میں ہے کہ سبب کیا ہوا. اسی طرح یہ کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا اصل سبب کیا تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اصل سبب وہ حد سے بڑھی ہوئی انگریز دشمنی ہو، جو ان کے لائے ہوئے زندقہ و الحاد اور مشرق وسطی کے مسلمانوں پر ان کے بے پناہ مظالم سے پیدا ہوئی تھی، شدید دشمنی انگریز سے. اب یہ شدید دشمنی جہاں ہو جاتی ہے تو وہی بات کہ جیسے شدید محبت آدمی کو اندھا کر دیتی ہے، شدید دشمنی بھی اندھا کر دیتی ہے. پھر یہ کہ انسان جو ہے وہ ہر مرحلے پر، ہر موقع پر، جس کو آپ کہتے ہیں کول مائنڈڈلی اس کا فیصلہ کرنا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جذبات کے اندر. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے، یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر تھی. زندقہ الحاد چلا آ رہا تھا، ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. الحاد آ رہا ہے، زندقہ آ رہا ہے، اور اباحیت آ رہی ہے، دیسری آ رہی ہے، انگریز لایا سب کچھ. تو انگریز کی دشمنی سے بھی اپنے مشرق کے وسطی پر جو کچھ، جو ظلم کے اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، پہلی جنگ عظیم میں جو کچھ کیا گیا ہے، عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا اور ترکوں کی پیٹ میں خنجر ان کے ذریعے سے گھسوایا اور پھر ان کے حصے بکرے کیے، سب کچھ سامنے تھا. تو یہ ان کے خلوص کا منظر ہے کہ ان میں شدید دشمنی تھی انگریز کے خلاف، لیکن اس شدت بغض و عداوت کی وجہ سے وہ بہت سے حقائق جو ہیں ان کو صحیح پرسپیکٹو میں دیکھ نہیں پائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اصل سبب ان حضرات کی ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی ہو، جس کے بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ انگریز سے نمٹ لینے کے بعد اب نائے وطن کے مقابلے میں اپنے دین اور اپنے تہذیب و تمدن اور فی الجملہ اپنے قومی تشخص کا تحفظ کچھ مشکل نہ ہوگا. یہ بھی ایک احساس ہو سکتا ہے خود اعتمادی، کہ ہندو سے ہم نہیں ڈرے، ہندو پر تو ہم نے حکومت کی ہے، ہندو کیا ہے ہمارے مقابلے میں، ہندوؤں سے کائے کا خوف. یہ خامخواہ انگریز نے تمہارے دلوں میں خوف ڈال دیا ہے ہندو کا. یہ ساری چیزیں بھی تو ان دونوں چیزوں میں تو بہرحال ایک پازیٹو سائڈ ہے. تو ڈرتے ڈرتے میں نے اس کا ایک نیگیٹو سائڈ بھی نیچے لکھا ہے ذرا. وہ نیچے کیا ہے؟ اس کا ایک ممکن سبب یہ بھی ہے کہ معاش کے معاملے میں علماء کرام کا غیر مسلموں سے کوئی تصادم نہیں تھا. علماء کو تو تنخواہیں ملیں یا جو بھی ہو، چاہے روکھی سوکھی ہو، بہرحال وہ مسلمانوں کے چندوں سے، ہندو سے کہیں مقابلہ تو نہیں. ہندو کہیں دارالعلوم میں آ کر تو مقابلہ نہیں کرے گا. اب یہ جو ہے نا، جس کو بوٹ کاٹ رہا ہو اسی کو پتا ہے کہ کاٹ رہا ہے، دوسرا کہے گا بڑا اچھا فلیکس کا جوتا ہے میاں، کیا کہتے ہو، کس قدر خوبصورت جوتا ہے. لیکن یہ کہ جس کو وہ کاٹ رہا ہے اسے پتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو ہر چپڑاسی کو بھی محسوس ہو رہا تھا محکمے کے اندر کہ ہندو کو میرا وجود چپڑاسی کی حیثیت سے بھی گوارا نہیں ہے، میری ٹانگ گھسیٹنے کے در پہ ہے. مسلمان کھوکھا لے کر بیٹھا ہوا ہے، اگر پنواڑی ہے تو وہ محسوس کرتا تھا کہ سیٹھ برابر میں 500,000 کا مال ڈال کے بیٹھا ہوا ہندو، لیکن میرا وجود جو ہے میں کھٹک رہا ہوں کہ یہ کھوکھا بھی نہ ہو مسلمان کے پاس. تو یہ ان کو تو محسوس ہو رہا تھا جو سرکاری ملاقات، اور یہی بات کہی تھی شیخ الہند نے 1920 میں. ابواب معاش میں جو طرز عمل ہے ابنائے وطن کا وہ بہت مختلف ہے. جلسوں میں آ کے محبت کی باتیں اور یہ جو ہے یہ اور ہے، اور جو اصل ابواب معاش کا معاملہ سو مختلف. اب آپ دیکھیے 1920 میں جس شخص کی آبزرویشن اتنی ایکیوٹ تھی، 1920 میں جس نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا، اگر 8-10 سال 20 سال اور مل گئے ہوتے تو وہ تو اپنے نقشے کو بدل لیتے، پوری اسٹریٹجی چینج کرتے. لیکن یہ کہ مولانا مدنی میں یہ صلاحیت نہیں تھی، اور وہی بنے وہاں پر پھر جو اصل جانشین، ان کا کردار، ان کا تقویٰ، ان کا زہد، ان کا علم، ان کا مجاہدانہ انداز. واقعہ ہے کہ سن سن کر انسان حیران رہتا ہے کہ کس طرح کی بجلی بھری ہوئی تھی ایک شخص کے اندر. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس شخص میں عمل کی بجلی بھری ہوئی ہو اس کے اندر یہ دوسرا فہم بھی ہو. میں نے کہا تھا نا، علم اور شے ہے، فہم اور شے ہے. علم اور عمل کو تو سب کہتے ہیں علیحدہ علیحدہ، لیکن علم کے بھی کئی گوشے ہیں. ایک علم ہے، ایک فہم ہے، اس سے آگے ایک فکر ہے. یہ تین گوشے ہیں ذہن کے، علم، فہم، فکر، یہ تینوں چیزیں مختلف ہیں. ہو سکتا ہے کہ علم جو ہے وہ ٹنو ہو کسی کے پاس، فہم اتنا نہ ہو. اچھا، فہم بھی اس کا تو ہے، جو بھی اس کے پاس ہے اس کا تو فہم ہے. اب ایک فکر درکار ہے کہ ان حالات کے اندر ایک اجتہادی شان کے ساتھ آدمی سوچے. یہ فکر کی بات ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ اشخاص کے اندر اس دور میں، خاص طور پر دور زوال میں، ویسے تو عام طور پر بھی ان کا چیزیں ہیں کہ یہ ساری چیزیں کسی ایک فرد میں جمع ہو جائیں، لیکن یہ کہ اس دور زوال میں تو جہاں جو کچھ ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے. بہرحال اس کا ایک ممکن سبب یہ بھی ہے کہ معاش کے معاملے میں علماء کرام کا غیر مسلموں سے کوئی تصادم نہیں تھا، اس لیے کہ ان کی معیشت کا پورا دار و مدار مسلمانوں کے چندوں اور ان کی خیرات و صدقات پر تھا، جبکہ مسلمان عوام کو ہر میدان میں خواہ و سرکاری ملازمت اور مختلف پیشوں کا معاملہ ہو، خواہ تجارت اور کاروبار کا، ہندوؤں کی جانب سے مسلمانوں کا گلا گھونٹنے، اکنامک اسٹرینگولیشن کی کوششوں کا بالفعل تجربہ ہو رہا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال مجھے ایک صاحب نے بتائی تھی، بہت پرانے انجینئر تھے، کہ روڑکی جو ایک انجینئرنگ کا پہلے وہ اسکول تھا، پھر وہ کالج بھی بنا روڑکی یو پی کے اندر، غالباً ضلع سہارنپور ہی کا وہ قصبہ تھا، ان میں سب ہندو ہی جاتے تھے۔ ایک موقع پر انگریزوں نے یہ طے کیا، حکومت نے، کہ اس میں کوئی نہ کوئی مسلمان بھی آنا چاہیے۔ تو اب مسلمان جو ہے کون لائے، وہ حیران بتا رہے تھے، اور میں حیران رہ گیا کہ کس قدر ان لوگوں کی سوچ جو ہے اس معاملے کے اندر، ذہانت کا تو گیو دی ڈیول از ڈیو، ذہانت کا تو اقرار کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے کینڈیڈیٹ جو مسلمان تھے وہاں، اس میں داخلے کے لیے اوورسیئر سے غالباً اس کی پروموشن کے لیے تھا مسئلہ، کہ ٹریننگ جو ہے مزید لے کر پھر وہ جو انجینئرز کی حیثیت سے آئے، تو ان میں انہوں نے دیکھا جو کینڈیڈیٹس تھے ان میں سب سے بوڑھے آدمی کو نامینیٹ کیا۔ وہ بوڑھا آدمی تو خوش ہوا ہوگا اپنی جگہ پر، لیکن ان کی چال کیا تھی، یہ بوڑھا جو ہے دو سال رہ کے یہ تو چلتا بنے گا، کسی نوجوان کو ہم لے آئے تو وہ تو چپک کر بیٹھ جائے گا یہاں پر۔ اس درجے ان لوگوں کی سوچ جو ہے وہ گہری ہوتی ہے ان معاملات کے اندر، اور یہ چیز سے اس کا تجربہ ہو رہا تھا ہر مسلمان کو۔ اور اس معاملے میں چونکہ علماء کا کوئی تصادم تھا نہیں، ان کا اخلاص اور خلوص اپنی جگہ پر ہے، چاہے وہ 5 روپے لے رہے ہو ماہانہ، لیکن وہ 5 روپے بہرحال وہ کہیں ہندو کی جیب سے نہیں آتے تھے، کہیں وہاں تقابل جو ہے ہندو کے ساتھ نہیں تھا، نہ ملازمت میں، نہ کیریئر میں، نہ ترقیوں میں، نہ پروموشنز میں، اس لیے ان کے احساسات وہ نہیں ہو سکتے تھے جو ان مسلمانوں کے، جنہیں ہر شعبہ زندگی کے اندر ذاتی تجربہ ہو رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہندو جو ہے وہ کیا طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہوا یہ کہ ان حضرات نے اپنے لیے یہ راہ متعین کی کہ پہلے ہندوؤں کے ساتھ مل کر غیر ملکی حکمرانوں سے گلو خلاصی کرا لی جائے، یہ وہ استخلاص کا ترجمہ بھی یہاں آ گیا، گلو خلاصی کرانا۔ ہندو مسلم معاملات اس کے بعد طے ہوتے رہیں گے، جبکہ بحثیت مجموعی ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے لیے یہ لائحہ عمل طے کیا کہ وہ پہلے ہی سے تحفظات کے حصول کی جد و جہد کریں گے، اور اس امر کی سعی کریں گے کہ وطن اس طور سے آزاد ہو کہ اس میں ان کے جملہ حقوق اور فی الجملہ ان کے قومی تشخص کے تحفظ کی مکمل ضمانت حاصل ہو سکے۔ یہ پھر مسلمانوں کے اندر پھر وہ تقسیم اور ابھی چلی جا رہی ہے۔ اس طرح ہندوستان کی مسلمان قوم کے سواد اعظم اور اس کے مذہبی طبقات کے مابین مزید بودھ پیدا ہو گیا، بودھ مزید بڑھ گیا، بلکہ آزادی کی جد و جہد میں یہ دونوں علیحدہ علیحدہ راہوں پر گامزن ہو گئے۔ جون جون وقت گزرا یہ بودھ بڑھتا چلا گیا، اور بعد میں جیسا کہ عموماً ہوتا ہے اس میں ضد کا عنصر بھی شامل ہوتا چلا گیا، ہو جاتا ہے انسان کے معاملے کے اندر۔ اب ہم 10 برس سے چلے آ رہے ایک رخ کے اوپر، اب کیا تبدیل کریں رخ، یہ ہمیں بھی تجربہ ہوتا ہے، اب کیا کریں ہم۔ بہت سے لوگ جماعت اسلامی کے مان لیتے ہیں کہ اس الیکشن کے راستے سے نہ کچھ بنا ہے نہ بنے گا، نہ ملا ہے نہ ملے گا، لیکن اب اور کوئی راستہ نہیں ہے، ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا اس پر چل رہے۔ تو یہ بھی عنصر میں سمجھتا ہوں کہ ان علماء کے طرز عمل میں شامل ہوا، بہرحال ہیومن بینگز تھے، کوئی وہ معصوم تو نہیں تھے۔ جوں جوں وقت گزرا یہ بہت بڑھتا چلا گیا، اور بعد میں جیسا کہ عموماً ہوتا ہے اس میں ضد کا عنصر بھی شامل ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ پھر شدھی اور سنگٹن جیسی تحریکیں بھی رجال دین کی آنکھیں کھولنے میں ناکام رہی۔ شدھی کی تحریک چلی ہے زبردست، مسلمانوں کو یہ مسلے جو ہیں یہاں کے جو لوگ تھے واپس ریکلیم کرو انہیں، اور انہیں پھر ہندو بناؤ، اور اسی کے لیے مرکز انہوں نے سب سے پہلا جو ٹارگٹ بنایا تھا وہ میوات کا علاقہ تھا، اور اس وقت جو ہے باقی مسلمانوں نے جو کوششیں کی، تنخواہ دار مبلغین بھیجے، وہ واپس آ کے اپنا لمبا چوڑا رپورٹ کا خانہ پر کر دیتے تھے، کرتے کچھ نہیں تھے، تنخواہ دار مبلغ تو ایسا ہی ہوگا، لہذا ساری کوششیں ناکام ہو رہی تھی۔ تیزی سے ارتداد کا عمل جو ہے جاری تھا، اس لیے کہ یہ میو قوم کسی وقت بڑی طاقتور قوم، بڑی اس علاقے کی مضبوط قوم، حکمران قوم تھی، کسی وقت کوئی ان کا بزرگ ایمان لے آیا، کسی مسلمان صوفی سے متاثر ہوا ہوگا، مسلمان ہو گیا، لیکن تعلیم و تربیت ہوئی نہیں تھی، ان کے نام بھی ہندوؤں سے ملے جلے رکھ لیتے تھے، شادیاں ہوتی تھی تو میرے سننے میں یہ آیا، بعض حضرات نے اس کی نفی بھی کی ہے لیکن بعض حضرات نے بڑے ہی وثوق کے ساتھ بتایا، اور یہ دونوں چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں، کسی ایک علاقے کے میوں کا یہ معاملہ ہوگا کہ شادی ہوتی تھی تو وہ مولوی صاحب نکاح بھی پڑھاتے تھے پھر پھیرے بھی ڈلواتے تھے کہ بات پکی ہو جائے، یہ بھی چلی تھی، کلمہ بھی نہیں آتا کسی کو، تو پھر اس کے لیے در حقیقت ڈیوائس کیا تھا یہ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، جو یہ تبلیغی جماعت کا نظام ہے، اور اسے کامیابی حاصل ہوئی، لوگوں کا اپنا جذبہ ہو، اپنا کھائیں، چنے لے کر جائیں، بھنے ہوئے چنوں پر گزارا کریں، کہیں سے کسی کے گھر سے پانی بھی نہ پئیں، اور جا کر وہاں پر جو ہے کم سے کم یہ کلمہ تو یاد کراؤ انہیں، کلمہ سکھاؤ انہیں، یہ کلمہ جماعت بن گئی تھی، شروع میں سے کہتے تھے کلمہ جماعت، کلمہ پارٹی، لیکن یہ کہ انہیں کامیابی ہوئی، یہ گویا کہ خاص اس ماحول کے لیے، اس مسئلے کے حل کے لیے واقعتاً بہترین تجویز یہی تھی کہ جو ہوئی۔ اس صورتحال کا سب سے اہم نتیجہ جس کی جانب بہت کم لوگوں کی نگاہ گئی ہے یہ نکلا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی قومی تحریک قوم کے بہترین افراد سے محروم ہو گئی۔ یہ علماء دیوبند خاص طور پر، اور ان کے ذریعے بڑی جماعت تھی یہ، اور بڑے ان کے اندر مخلص سیلف لیس ورکرز، بڑے مخلص مجاہدانہ کردار کے لوگ، لیکن مسلمانوں کی قومی تحریک ان کی خدمات سے محروم ہو گئی۔ اب تک قوم کی پوری سیاسی و دینی قیادت جس طبقے کے ہاتھ میں رہی تھی، اور جس میں ایک سے ایک بڑھ کر مخلص و بے نفس، محنتی و سخت کوش، آزمودہ و تجربہ کار، اور ہر اعتبار سے منجھا ہوا اور سرد و گرم چشیدہ سیاسی کارکن موجود تھا، وہ قوم سے بے تعلق ہو کر رہ گیا۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ آج خصوصاً پاکستان میں ہماری قومی زندگی جس شدید قحط الرجال سے دوچار ہے، اس کا اصل سبب یہی نہیں، یہ ہے جسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ مسلمان قوم کی بدقسمتیوں کا سر آغاز۔ اس کی عظیم شخصیت جس نے ایک بار حکومت الہیہ کا نعرہ لگا کر امت مسلمہ کی روبر رفتہ کو آواز دی اور امام الہند کا خطاب پایا، وہ مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ انہوں نے انحلال اور انقلاب کے ونملا انگیز دعوت کے ذریعے ایک بار اسلام جانے کے دل میں پھر سے قرون اولا کی تازا کر دی، لیکن وہ بھی جلد ہی، جبکہ ابھی ان کی زوردار دعوت کی صدائے بازگشت خود ان کے اپنے کانوں تک بھی نہ پہنچ پائی تھی، اس کام سے دستبردار ہو گئے۔ تاہم ان کی دعوت سے بھی وقتی طور پر ایک دینی جذبہ ہندوستان کی پوری مسلم قوم میں تازہ ہو گیا۔ یہ چونکہ ہم قومی سطح پر بات کر رہے ہیں، لہذا اس وقت وہ پہلو پیش نظر ہے، علمی نہیں، قومی سطح پر ایک جذبہ، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا، اس قرون اولا کی ایک یاد کا تازہ ہو جانا، تو اس کو شعر کے میدان میں علامہ اقبال، اور نثر کے میدان میں اور خطیبانہ انداز میں مولانا ابوالکلام آزاد نے۔ امام الہند کی دعوت کی گھن گرج کچھ کم ہوئی ہی تھی کہ ایک تیسری شخصیت جسے انہی کی شخصیت کا معنوی تسلسل قرار دیا جا سکتا ہے، انہیں ان کی زندگی ہی میں مرحوم قرار دے کر ان کے ترک کردہ مشن کی تکمیل کے عزائم کے ساتھ سامنے آئی۔ یہ مولانا سید ابو العلا مودودی تھے، جو اگرچہ معروف مذہبی حلقوں سے تو متعلق نہ تھے، لیکن ان کی مذہبیت بہرحال مسلم تھی، یعنی یہ کہ وہ کوئی دارالعلوم سے پڑھے ہوئے ہو، وہاں کی سند ہو، کسی قدیم مذہبی خانوادے کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ اور تعلق ہو، یہ بات نہیں تھی، اس حیثیت میں نہیں، وہ تو اپنی ذاتی حیثیت میں ابھر کر سامنے آئے۔ ویسے اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے، وہ تصحیح بھی کہی جا سکتی ہے کہ مولانا کا تعلق بھی اگر کسی درجے میں کبھی رہا ہے تو وہ جمعیت علماء ہند کے ساتھ ہی رہا ہے، اس لیے کہ الجمعیت جو کہ پرچہ تھا جمعیت علماء ہند کا، اس کے یہ ایڈیٹر رہے ہیں اپنی نوجوانی کے دور میں، اسی لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ بھی در حقیقت علماء دیوبند ہی کے پروردہ اور تربیت دادا شخص ہیں۔ اگرچہ مولانا مودودی کی تربیت میں بہت سے عناصر کو عمل دخل ہے، اور وہ بہرحال اس بنیاد پر سامنے نہیں آئے، وہ الجمعیت کی ایڈیٹر کی حیثیت سے تو اس دور کی بات ہے ان کی، جبکہ وہ ابھی سرے سے نمایاں تھے ہی نہیں، معروف تھے ہی نہیں، وہ بعد میں آئے ہیں تو خود اپنی ایک ذاتی شخصیت، ایک آزاد ایک شخصیت کی حیثیت سے۔ انہوں نے ایک طرف، اب یہاں سے نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، انہوں نے ایک طرف ان مذہبی حلقوں پر شدید تنقید کی جو ہندوستان کی اکثریت کے عزائم سے بے خبر آزادی کی محبت اور انگریز دشمنی کے جذبے سے مغلوب ہو کر ایک ایسی راہ پر چل پڑے تھے جس کا نتیجہ ہندوستان میں ایک متحدہ قومیت کا قیام اور اس میں مسلمانوں کی قومیت کا کلی انضمام تھا. یعنی جمعیت علماء ہند مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مدنی، ان کی جو روش تھی، ان کا جو موقف تھا، ان کا جو طریقہ کار تھا، خواہ وہ انگریز دشمنی کی بنیاد پر تھا، خواہ یہ ہے کہ آزادی کی محبت، کوئی سا جذبہ یا جیسے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ نہیں اندازہ کر سکے مسلمان قوم کے سواد اعظم کے احساسات کا. تو بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک ایسے راستے پر چل رہے تھے کہ جس کا نتیجہ نکل سکتا تھا ہندوستان میں ایک متحدہ قومیت کا قیام اور اس میں مسلمانوں کی قومیت کا کلی انضمام. ضم کرنا کہتے ہیں کسی چیز کے اندر شامل کر دینا، انضمام کوئی شے اندر کسی کے شامل ہو جائے، جز بن جائے. اس طرح ان کے قلم نے گویا پہلی بار مسلمانان ہند کے سواد اعظم کے دلی احساسات کی ترجمانی مدلل اور مفصل طور پر کی. یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، مسلم لیگ کے پاس تو صاحب قلم شخص تھا ہی نہیں، علامہ اقبال کے اشعار تو تھے، لیکن یہ ہے کہ کوئی صاحب قلم ہو، جس طاقت ہو اس کے قلم میں، پھر یہ کہ علامہ نے بھی براہ راست سیاسی مسائل پر شعر نہیں کہے ہیں، وہ تو اصولی باتیں انہوں نے کہیں. علامہ کی شاعری بہرحال مولانا ظفر علی خان کی شاعری تو نہیں تھی، وہ تو ہر سیاسی مسئلے پر، مرحلے پر، واقعے پر شعر کہتے تھے اور نظمیں کہتے تھے. علامہ کا معاملہ یہ نہیں ہے، بلکہ شاعری میں بہت کم مسلمانان ہند کے مسائل سے کوئی اعتنا کیا ہے علامہ اقبال نے، وہ تو پوری عالمی ملت اسلامیہ کے ہدی خان کی حیثیت سے تھے. تو ہندوستان میں اگرچہ سواد اعظم جو ہے اور علی گڑھ اسکول آف تھاٹ اور یہ نئی جو قیادت ابھری مسلمانوں میں، اس کی طرف جا تو رہے تھے مسلمان، لیکن علماء کی تنقیدیں ان پر جو ہو رہی تھی اور علماء جدھر جا رہے تھے، اس کی وجہ سے ایک بے چینی سی تھی ذہنوں کے اندر. وہ اسباب موجود تھے کہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ہندو کس طریقے سے ہمیں جو ہے ختم کرنے کے درپے ہیں، اس کا احساس تھا، لیکن احساس کو زبان بھی تو چاہیے نا، وہ زبان کوئی نہیں تھی اس کے پاس، وہ زبان پہلی مرتبہ مولانا مودودی کے قلم نے فراہم کی. اس طرح ان کے قلم نے گویا پہلی بار مسلمانان ہند کے سواد اعظم کے دلی احساسات کی ترجمانی مدلل و مفصل طور پر کی، چنانچہ قوم نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا. دوسری طرف انہوں نے اپنے مخصوص کلامی انداز میں ہندوستان کے مسلمانوں کو دین کی طرف متوجہ کیا. یعنی ان کی ایکٹیویٹیز کے یہ دو اسپیکٹس تھے، ایک تو یہ کہ جو وقتی سیاست ہے اس پر تبصرہ کر رہے تھے، اور اس میں ابتدا میں انہوں نے نیشنلسٹ علماء جو ہے ان پر شدید تنقید کی، ان کے موقف کو غلط قرار دیا. اس لیے جو مسلم لیگی ذہن تھا، مسلم قوم پرستانہ ذہن، اس نے ویلکم کیا، پسند کیا کہ یہ واقعتاً یہ تو وہ جو کہتے ہیں ڈینیل کمز ٹو دی ججمنٹ، وہ تو معلوم ہوا کہ ہمیں جو ہے جس چیز کی کمی تھی وہ پوری ہو گئی. لیکن دوسری طرف مولانا مودودی ایک داعی کی حیثیت سے بھی سامنے آئے، اور ان کی دعوت جہاں دین کی بنیادی امور کی طرف تھی، وہاں ساتھ ہی یہ جو مغربی تہذیب اور مسلمانوں کی روایات کا ٹکراؤ ہو رہا تھا، اس میں انہوں نے اسلامی تہذیب اور اس کے مختلف جو پہلو ہیں ان کو اجاگر کرنا شروع کیا، دلائل کے ساتھ ان کو پیش کرنا شروع کیا. تو اس سے بھی مسلمانوں کے قومی تحریک کے اندر اثر نو ایک دینی جذبے کی آمیزش ہو گئی. وہ بودھ جو ہوتا جا رہا تھا دینی طبقات کا اور قومی سیاست کا، اس میں بہت بڑی کمی آئی. دوسری طرف انہوں نے اپنے مخصوص کلامی انداز میں ہندوستان کے مسلمانوں کو دین کی طرف متوجہ کیا، اور مغرب کے ملحدانہ افکار و نظریات کا پرزور ابطال کر کے اسلام کی حقانیت اور خصوصاً اس کے ایک مکمل اور بہترین نظام حیات ہونے کو واضح کیا. چنانچہ ان کی کوششوں سے ایک بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان، خصوصاً وہ جو انگریزی تعلیم یافتہ اور مغربی تہذیب و تمدن کے دلدادا تھے، دین کی جانب راغب ہوئے، اور ایک بار پھر یہ امید بندھی کہ ہندوستان کی مسلم قومیت اور اسلام کا رشتہ اثر نو استوار اور مضبوط و محکم ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے پورا سلسلہ، کہ پہلے تو ہم نے وہ ڈائیورجنس دکھائی ہے کہ کس وجہ سے یہ معاملات دور سے دور تر ہو رہے تھے، پھر اس میں یہ کہ جس کو کہتے ہیں بریجنگ دی گیپ، جو درمیان میں بودھ اور فصل تھا، وہ جو خلیج حائل ہو رہی تھی، اس کو برج کرنے والی تین شخصیتیں علامہ اقبال، مولانا آزاد اور پھر زیادہ مؤثر شخصیت، اس معنی میں کہ ان کی تحریر سلیس انداز اور اس کی پھر پذیرائی وہ جس انداز میں ہوئی ہے تو ایک مؤثر شخصیت کی حیثیت سے مولانا مودودی سامنے آئے. لیکن جلد ہی یہ امید منقطع ہو گئی اور ہندوستان میں مسلمانوں کی قومی تحریک دوسرے بڑے حادثے سے دوچار ہو گئی. یعنی مولانا مودودی مسلمانوں کی قومی تحریک سے علیحدگی اختیار کر کے ہندوستان کی مسلمان قوم کے سواد اعظم سے کٹ گئے اور ایک دوسری راہ پر گامزن ہو گئے. اپنے رخ کی اس تبدیلی کی جو دو بڑی وجوہات مولانا نے بیان فرمائی وہ انہی کے الفاظ میں ہیں، سنیے. یہ الفاظ مولانا کے ہیں جب ان کی وہ کتاب شائع ہوئی تھی سیاسی کشمکش حصہ سوم، تو اس کا دیباچہ جو لکھا انہوں نے، وہ چونکہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ پہلے موقف میں نیشنلسٹ علماء ہی پر جو تنقیدیں کر رہا تھا اس کے نتیجے میں گویا کہ مسلم قومیت کے جداگانہ تشخص کی حمایت کر رہا تھا، اب میں ایک راستہ بدل رہا ہوں تو اس کے وجہ کیا ہے؟ یہ خود ان کے اپنے الفاظ میں، جب کوئی شخص خود اپنی کسی موقف کی تبدیلی کے بارے میں کوئی وضاحت کر رہا ہو تو سب سے پہلے اسی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کہتے کیا ہیں. مولانا لکھتے ہیں کہ پہلی وجہ یہ تھی کہ اس نئی تحریک کے دور میں عامت المسلمین کی قیادت و رہنمائی ایک ایسے گروہ کے ہاتھ میں چلی گئی جو دین کے علم سے بے بہرا ہے اور محض قوم پرستانہ جذبے کے تحت اپنی قوم کے دنیاوی مفاد کے لیے کام کر رہا ہے. دین کا علم رکھنے والا عنصر اس گروہ میں اتنا بھی نہیں جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے، اور اس قدر قلیل کو بھی کوئی دخل رہنمائی میں نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں اس سے پہلے کبھی عام مسلمانوں کا اعتماد علماء دین سے ہٹ کر اس شدت کے ساتھ غیر دیندار اور ناواقف دین رہنماؤں پر نہیں جمع تھا. میرے نزدیک یہ صورتحال اسلام کے لیے وطنی قومیت کی تحریک سے کچھ کم خطرناک نہیں. یہ الفاظ انڈر لائن کر لیجیے. اب اس مسلم نیشنلسٹ موومنٹ کو بھی اکویٹ کر رہے ہیں وہ اپنے نتائج کی خطرناکی کے اعتبار سے. وہ جو انڈین نیشنلزم کا تصور تھا پہلے، جو بھی اس کے خلاف تنقیدیں کی تھی، اب اس کو برابر قرار دے رہے ہیں کہ در حقیقت اتنا ہی خطرناک اور مضر یہ معاملہ بھی. اگر ہندوستان کے مسلمانوں نے دین سے بے بہرا لوگوں کی قیادت میں ایک بے دین قوم کی حیثیت سے اپنا علیحدہ وجود برقرار رکھا بھی، جیسا کہ ٹرکی اور ایران میں برقرار رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے اس طرح زندہ رہنے میں اور کسی غیر مسلم قومیت کے اندر فنا ہو جانے میں آخر فرق ہی کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ نام کا اسلام جو بھی ہے، نسلی اسلام، نام کا اسلام، ظاہر اسلام، اس کی کوئی حیثیت، وقت اور اہمیت جو ہے مولانا مودودی کے ان الفاظ کے بقول نہیں. وہ بالکل ضمی ہو جائے تو کیا فرق پڑا اگر انہوں نے اپنے آپ کو ایک بے دین قوم کی حیثیت سے، جس کے اوپر لیبل مسلمان کا ہے، اگر رکھا بھی تو کیا ہے؟ اس کے بعد کا جملہ بڑا پیارا ہے، ادبیت کا حامل ہے. ہیرے نے اگر اپنی جوہریت ہی کھو دی تو پھر جوہری کو اس سے کیا دلچسپی کہ وہ کمبخت پتھر کی صورت میں باقی رہے یا منتشر ہو کر خاک میں رل مل جائے. یہ ہے وہ آئیڈیلزم جو میں نے کہا نا، آپ جو مضمون ہم پڑھ چکے ہیں، کہ آئیڈیلسٹک پوزیشن تو وہی صحیح ہے جو مولانا مودودی نے کہی کہ اصل مسئلہ اسلام کا ہے، مسلمان کا نہیں ہے. مسلمان ہے اس میں اسلام نہیں ہے تو کیا فرق واقع ہوا اس کے اور کافر کے اور ہندو کے درمیان کیا فرق؟ لیکن یہ کہ واقعہ یہ نہیں ہے. مسلمان نام کا مسلمان بھی بہرحال لیگلی بہت فرق و تفاوت رکھتا ہے ایک غیر مسلم سے. تو آئیڈیلسٹک پوزیشن، ریئلسٹک پوزیشن، ایک حقیقی معاملہ، ایک قانونی معاملہ. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز پر جب ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے تو دوسری کی بالکل نگیشن کر دیتے ہیں. بس یہ ہے وہ جس کو میں کہتا ہوں تشدد، شدت پسندی اور جو انتہا پسندی جس کو کہا جائے، اور یہ مولانا مودودی کے مزاج کا جزو لازم تھی یہ شے. اور یہی چیز جو بھی کامیابیاں انہیں دنیا میں حاصل ہوئی بظاہر، لیکن وہ کامیابی تو حاصل ہوئی نہیں کہ کوئی حکومت قائم ہوتی، ریاست اسلامی آتی، بہرحال کچھ لوگ جمع ہوئے اور وہ جوش اور جذبے والے اور ایک منظم جماعت، اس میں اس ان کے مزاج کا بڑا دخل ہے کہ جو بھی اب ان کے قریب آ گیا اس نے یہ سمجھا وہ مسلمان ہم ہی ہیں اور صحیح کام سے رویے، باقی سب تو ہے غلط، قتل کفر کے کام. ہیرے نے اگر اپنی جوہریت ہی کھو دی تو پھر جوہری کو اس سے کیا دلچسپی کہ وہ کمبخت پتھر کی صورت میں باقی رہے یا منتشر ہو کر خاک میں رل مل جائے. دوسری وجہ، دوسری وجہ یہ تھی کہ میں نے اس تحریک کے اندر داعیہ دینی کے بجائے داعیہ قومی کو بہت زیادہ کار فرما دیکھا. اگرچہ ہندوستان کے مسلمانوں میں اسلام اور مسلم قوم پرستی ایک مدت سے خلق ملک ہے، یہ وہی ایشو ہے جو میں جس پر بحث کر چکا، اسلام اور مسلم قوم پرستی یہ دو چیزیں ہیں حقیقت کے اعتبار سے. اگرچہ ہندوستان کے مسلمانوں میں اسلام اور مسلم قوم پرستی ایک مدت سے خلق ملک ہے، لیکن قریبی دور میں اس معجون کا اسلامی جزو اتنا کم اور قوم پرستانہ جزو اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس میں نری قوم پرستی ہی قوم پرستی نہ رہ جائے. حد یہ ہے کہ ایک بڑے ممتاز لیڈر کو ایک مرتبہ اس امر کی شکایت کرتے ہوئے سنا گیا کہ بمبئی اور کلکتے کے دولت مند مسلمان اینگلو انڈین فاحشات کے ہاں جاتے ہیں، حالانکہ مسلمان طوائفیں ان کے سرپرستی کی زیادہ مستحق ہیں. اس حد کمال کو پہنچ جانے کے بعد اس مسلم قوم پرستی کے ساتھ مزید رواداری برتنا میرے نزدیک گناہ عظیم. یہ ہے وہ شدت. اب ظاہر بات ہے کسی ایک شخص نے کہہ بھی دیا، چلیے 150,000 آدمی کہہ بھی دیں، تو اس کو اس طریقے سے پوری طرح اس قوم پرستانہ تحریک کے اوپر لیبل بنا دینا، یہ تو پھر ایک اپنا حساب ہے نا آدمی کا. لیکن ابھی تو یہ سمجھئے کہ ان کا موقف کیا تھا، انہوں نے خود مانا ہے کہ ہم نے ٹرن لیا ہے، گویا کہ اب میں مزید اس تحریک کے ساتھ، اگرچہ مسلم لیگ میں تو شامل وہ کبھی بھی نہیں تھے، لیکن یہ کہ اپنی تحریر کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے تقویت دے رہے تھے اب تک اس مسلم نیشنلسٹ موومنٹ کو، اور نفی کر رہے تھے اور تردید کر رہے تھے انڈین نیشنلسٹ علماء کی، نیشنلسٹ علماء جنہیں کہا جاتا ہے. لیکن اب انہوں نے ٹرن لیا، اس لیے کہ اس راستے پر چلتے رہتے تو وہ مسلم قوم پرستی کی تحریک میں کچھ نہ کچھ مذہبی عنصر جو ہے وہ موجود رہتا. ایک طبقہ تو پہلے کٹ گیا تھا، وہ تو وہ نیشنلسٹ علماء. اب ایک شخصیت ابھری تھی جو کم سے کم دین سے ایک مس رکھنے والی، دین کے لیے قلم جس کا نہایت صلاحیت رکھنے والا، دین کے لیے اس کی خدمات جو ہیں وہ تصنیف و تعلیف کے میدان میں نہایت وقی، وہ شخص اگر اس قومی قیادت تھی یا قومی سیاست تھی اس کے ساتھ رہتا تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر بھی دوسرے اثرات کو نیوٹرلائز کیا جا سکتا تھا. لیکن بہرحال یہ ان کا اپنا ججمنٹ تھا، ان کا اپنا فیصلہ ہے، جو بھی فیصلہ انہوں نے کیا، جو بھی فیصلہ کیا کوئی اور شخص تو نفسیاتی اعتبار سے کوئی اور توجہ کر سکتا ہے، جیسے کہ شاید آگے آ جائے گا کہ یہ زید سلیری صاحب نے اس کی کیا وجہ بیان کی، کیونکہ وہ مضمون اس کے پس منظر میں ہے میرے اس تحریر کے، جہاں سے شروع ہوا تھا اس وقت بھی ان کا حوالہ، آگے پھر حوالہ آئے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ توجہ تو کسی ناقد کی ہے، اختلاف کرنے والی کی ہے. پھر یہ کہ وہ نیت کا معاملہ ہے. مولانا مودودی نے جو وجوہ بیان کی ہے اپنے اس ٹرم کی وہ یہ ہے، اگرچہ بہت سے لوگوں کے نزدیک مولانا مودودی کی مسلمانان ہند کی قومی جد و جہد سے کنارہ کشی کا اصل سبب بالکل ذاتی تھا، چنانچہ ان کی ترجمانی کرتے ہوئے متذکرہ صدر کالم نویس صاحب یعنی زید سلیری صاحب تحریر فرماتے ہیں، یہ اسی مضمون کا اقتباس ہے. مولانا نے تحریک پاکستان سے اپنی کنارہ کشی کا کبھی کوئی سبب بیان نہیں کیا، اس کے آگے میں نے یہ کوشچن مارک لگایا ہوا ہے کہ یہ سلیری صاحب نے کیسے کہہ دیا. مولانا سبب بیان کیا ہے، آپ اس پر گفتگو کیجئے. یا یہ مطالعے کی کمی ہے اور یا یہ بددیانتی ہے، دو ہی شکلیں ہیں، یا تو انہوں نے پڑھا ہی نہیں. اب میں یہ نہیں ماننے کو تیار کہ سلیری صاحب نے پڑھا نہ ہو، اس لیے کہ پرانے صحافی ہیں، پھر مودودی صاحب پر قلم اٹھا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ سیاسی کشمکش تو انہوں نے پڑھی نہ ہو. پاکستان کی تحریک سے یا مسلم نیشنلسٹ موومنٹ سے کنارہ کشی کا جو سبب تھا جو مولانا نے بیان کیا، اس قدر واضح الفاظ میں وہ سامنے نہ آیا ہو. لیکن بہرحال اللہ عالم، یا تو یہ کہ وہ مطالعے کی کمی ہے، معلومات کی کمی ہے، یا پھر بددیانتی ہے. لیکن اس کی وجہ بہرحال تھی، اب یہ بیان کر رہے ہیں سلیری صاحب کی وجہ کیا تھی. اور بعد نہ تامل جو بات معلوم ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا نے مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کا پرچار اس امید میں کیا تھا کہ وہ اپنی قیادت انہی کو سونپ دیں گے. لیکن جب یہ واضح ہو گیا کہ مسلمانوں نے جس شخص کی صدا پر کان دھرا وہ بجائے ان کے قائد اعظم تھے، تو انہوں نے فوراً اس پورے نقشہ کار ہی کو تج دیا، گویا مولانا مودودی کی غداری کا اصل سبب خالص ذاتی تھا. یہ چارج ہے جو سلیری صاحب نے مولانا مودودی پر لگایا کہ یہ صرف مسئلہ جو ہے یہ در حقیقت شخصیت کا تھا، اگر قیادت ان کے ہاتھ میں آ جاتی تو یہ دوسری پگڈنڈی جو ہے وہ نکالتے نا اپنے لیے. اچھا یہ بات اس درجے میں واقع کے اعتبار سے صحیح ہو سکتی ہے کہ مولانا خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے جو دین سے بے بہرا ہے. اگر اس تحریک کی قیادت میں وہ لوگ ہوتے یا مؤثر ہوتے جو دین کے ساتھ ایک کمٹمنٹ رکھتے ہیں اور دین کے ساتھ ان کا ذہنی اور علمی رشتہ بھی ہے اور عملی رشتہ بھی ہے تو پھر یقیناً علیحدہ راستہ نکالنے کی ضرورت نہ ہوتی. تو ڈی فیکٹو تو یہ معاملہ جو ہے اپنی جگہ پر جو ہے منطق کے مطابق صحیح ہے, لیکن آیا مولانا کا اصل سبب یہی ذاتی تھا جو سنہری صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ تو در حقیقت ایک خیانت کا اور ایک بددیانتی کا اور نیت کے اوپر حملہ ہے. تو میں نے یہ لکھا ہے, لیکن اس وقت ہم اس بحث میں الجھنے کو سعی لا حاصل سمجھتے ہیں, بلکہ ہمارے نزدیک مولانا نے 1940-41 میں مسلمانان ہند کی قومی تحریک سے کٹ کر اپنے لیے جو کام تجویز کیا, یعنی قومی سطح سے بلند اور گروہی مفادات سے بالا تر ہو کر خالصتاً اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ و اشاعت, اور وہ بھی خالص علمی و فکری انداز میں, وہ یقیناً قومی جد و جہد کے مقابلے میں بہت اعلیٰ اور ارتقا ہے. اب یہ میں اپنے آپ کو شاباش اس وقت دے رہا ہوں دلی دل میں کہ انتہائی تلخی کے دور میں بھی الحمدللہ کہ یہ الفاظ بھی موجود ہیں میرے قلم سے نکلے ہوئے, وہ عدم توازن شوق بھی نہیں. حالانکہ یہ دور وہ ہے جبکہ میں نے یہ الفاظ لکھے جب مجھے شدید نفرت ہو چکی تھی وہاں, لیکن یہ کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو بات صحیح ہے اس کو صحیح کہے. یہ تو نہیں کہ کسی سے نفرت ہو گئی ہے تو اس کی خوبی کو بھی آپ اس کا عیب ہی قرار دے دیں. نفرت محبت عقیدت اپنی جگہ, اور جو بات حق ہے جو صحیح ہے جو سچ ہے اس کا اقرار اس کا اعتراف ہونا چاہیے. یہی بات ہے جو اس تحریر میں 1974 میں میں نے لکھی, یعنی اس کے 7 سال بعد جو ہم پڑھ چکے ہیں امت مسلمہ کا عروج و زوال, وہ جو 8 نکات میں میں نے مولانا مودودی کا اصولی واقف بیان کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس اعتبار سے شدت تو تھی, انتہا پسندی تھی کہ پہلے انہوں نے مسلم انڈین نیشنلزم کو بالکل کفر کے قریب جا پہنچایا اور پھر یہ مسلم نیشنلزم کو, یہ شدت انتہا پسندی کی بات. لیکن یہ کہ اصولی اعتبار سے بات بالکل صحیح تھی اور اسلام کا ہائیسٹ آئیڈیولوجیکل یا آئیڈیالسٹک موقف جو ہے وہ وہی ہے جو انہوں نے پیش کیا. البتہ یہ ہے کہ جو فیکٹس آن دی گراؤنڈ تھے حالات تھے ان سے صرف نظر کیا انہوں نے اس وقت. پھر نوٹ کر لیجئے کہ لیکن اس وقت ہم اس بحث میں الجھنے کو صحیح لا حاصل سمجھتے, یعنی یہ بحث کہ کیوں مولانا نے پٹری بدلی, کیا اسی وجہ سے بدلی جو انہوں نے بیان کی یا کوئی اور سبب تھا, آیا یہ نیت کا کوئی فطور تھا, واللہ عالم. بلکہ ہمارے نزدیک مولانا نے 1940-41 میں مسلمانان ہند کی قومی تحریک سے کٹ کر اپنے لیے جو کام تجویز کیا, یعنی قومی سطح سے بلند اور گروہی مفادات سے بالا ہو کر خالصتاً اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ و اشاعت, اور وہ بھی خالص علمی اور فکری انداز میں, وہ یقیناً قومی جد و جہد کے مقابلے میں بہت اعلیٰ و ارفع تھا. تاہم قومی جد و جہد کے نقطہ نظر سے مولانا مودودی کے رخ کی یہ تبدیلی سخت نقصان دہ ثابت ہوئی. اب اس اینگل سے آئیے, قومی اور سیاسی اعتبار سے, مجموعی اعتبار سے. اس سے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی قومی تحریک کے اسلام سے حقیقی و معنوی بودھ میں مزید اضافہ ہو گیا, بلکہ طبقہ متوسط کے نہایت مخلص اور سرگرم کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی قومی جد و جہد سے لا تعلق ہو گئی. یعنی جو مولانا سے منسلک ہوئے تھے, یہ طبقہ متوسط کے جدید تعلیم یافتہ لوگ بھی تھے ان میں, اور یہ ہمارے مڈل کلاس کے بڑے مخلص لوگ تھے, وہ 300 تھے یا 400 تھے یا 600 تھے, کیا ارکان کی تعداد تھی اس وقت بھائی جو بھی صاحب, پارٹیشن سے متصل قبل ارکان کی تعداد کیا تھی جماعت کے, جی 650-650 افراد اس وقت تھے, لیکن یہ تو رکن تھے. ان میں سے آپ کم سے کم ایک ایک کے ساتھ 10-10 کو اور شامل کیجئے جو ان کے حلقے اثر میں لوگ تھے, اور یہ سب لوگ ایکٹیو تھے, کام کر رہے تھے میدان میں. یہ سب کے سب بھی اس قومی فرنٹ سے وڈرا ہو گئے. تو یہ قومی سطح پر گویا کہ سیاسی اور قومی سطح پر یہ دوسرا شوق تھا, دوسرا نقصان تھا. تو یہ دو حادثے تھے جن کا شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ ہماری بدقسمتی, وہاں تو خیر الفاظ آ گئے جو اب میں لکھتا تو قطن نہ لکھتا, یا اسلام کی بدقسمتی. اسلام کی کیا بدقسمتی ہوگی, یہ ہماری ہی بدقسمتی سمجھیے کہ ہندوستان میں یہ جو دور نیا آیا اور انگریز کے آنے کے بعد سے جو نیا سیاسی جو نقشہ جمع ہے, اس میں مسلمانوں کی قومی تحریک کو پے بہ پے ایسے حادثات سے دوچار ہونا پڑ گیا جس کے نتیجے میں اس کا بود اور فصل جو ہے مذہب سے اور دین سے ہوتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور یہ بالکل خالص سیکولر رخ کے اوپر چلی گئی۔ اس میں پہلا حادثہ وہ علماء دیوبند اور ان کے ساتھ، ان کی تو تعداد بہت تھی، ان کے اثرات بہت تھے۔ وہ تو ایک تحریک تھا دیوبند، وہ کوئی ایک دارالعلوم نہیں تھا، بہت بڑی تحریک، اور ان کے پاس تو ہزاروں کی تعداد میں بڑے مخلص سیلف لیس ورکرز، بہت ہی یعنی دینی اعتبار سے بھی بلند، روحانی اعتبار سے بھی بہت اونچے، لیکن یہ کہ وہ کٹ گئے۔ اس کے بعد یہ کہ ذرا سا علامہ اقبال اور ابو الکلام آئے، وہ چونکہ خود کوئی مذہبی طبقات سے متعلق نہیں تھے اور اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، اور وہ بھی عارضی طور پر مولانا ابو الکلام آزاد ادھر چلے گئے اور علامہ اقبال مسلم لیگ کی طرف آ گئے، کیونکہ بعد میں تو مسلم لیگ میں باقاعدہ شامل بھی ہوئے، پروونشل لیگ کے پریزیڈنٹ بھی رہے وہ، اور وہ چلے گئے کانگریس کے اندر۔ وہ گیپ یوں کا تو رہا، تو البتہ مولانا مودودی کی شخصیت ایک ایسی ابھر کر آئی تھی۔ تاہم قومی جد و جہد کے نقطۂ نظر سے مولانا مودودی کے رخ کی یہ تبدیلی سخت نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اس سے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی قومی تحریک کے اسلام سے حقیقی و معنوی بوجھ میں مزید اضافہ ہو گیا، بلکہ طبقہ متوسط کے نہایت مخلص اور سرگرم کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی قومی جد و جہد سے لا تعلق ہو گئی۔ 1941 سے 1947 تک کا عرصہ ہندوستانی سیاست میں حالات و واقعات کی انتہائی تیز رفتاری کا دور ہے۔ دوسری جنگ عالمگیر کے بعد ایک طرف خود انگریزوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اب وہ زیادہ دیر تک ہندوستان پر اپنا تسلط برقرار نہ رکھ سکیں گے، دوسری طرف انڈین نیشنل کانگریس کے جھنڈے تلے ہندوؤں اور نیشنلسٹ مسلمانوں نے جد و جہد آزادی کو تیز تر کر دیا۔ اس جد و جہد کے آخری زمانے میں، یہ بہت اہم تجزیہ ہے، نوٹ کیجئے اس کو، اس جد و جہد کے آخری زمانے میں جبکہ مسلم لیگ کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنی اس حیثیت کو بالکل واضح اور مبرہن کر دے کہ وہ اسلامیان ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور پوری مسلمان قوم یکسوئی کے ساتھ اس کے جھنڈے تلے جمع ہے، تو اس کے لیے اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ تھا کہ وہ مسلمانان ہند کے دینی جذبات کو اپیل کرتی اور اسلام سے ان کی جذباتی محبت اور دلی تعلق کو کام میں لاتی۔ اب دیکھیے، یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ پی این اے پاکستان نیشنل الائنس ایک قومی تحریک تھی، سیاسی تحریک تھی، لیکن جب آیا مقابلے کا وقت تو پھر اس کو نظام مصطفیٰ کا عنوان دینا پڑا، تحریک نظام مصطفیٰ، اس کے بغیر تو مسلمان ہتھیلی پر سر رکھ کر اور جان رکھ کر میدان میں نہیں آ سکتا۔ یہی بالکل معاملہ ہے کہ مسلم لیگ کی پولیٹیکل حیثیت کچھ نہیں بنتی تھی جب تک کہ وہ یہ اپنا مقام اور مرتبہ نہ منوالے انگریز سے کہ مسلمانوں کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہی کشمکش تھی، کانگریس کہتی تھی کہ ہم مسلمانوں کے بھی نمائندہ ہیں، ہندوؤں کے بھی نمائندہ ہیں، ہماری تو قومی جماعت ہے، مسلمان بھی ہیں اس میں، ہندو بھی ہیں۔ اسی لیے ہر وقت جب بھی کہیں ہوتا تھا کسی نہ کسی مسلمان کو وہ آگے کرتے تھے بات کرنے کے لیے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ در حقیقت یہ خالص فرقے وارانہ جماعت ہے مسلم لیگ، اور کانگریس جو ہے یہ تو در حقیقت قومی جماعت ہے، پورے اس کے اندر ہندوستان میں بسنے والے لوگوں کی نمائندگی کرتی۔ مسلم لیگ کا کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ وزن ہی نہ ہوتا جب تک کہ یہ بات ثابت نہ ہو جاتی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ایکسکلوسیو ریپرزنٹیشن جو ہے وہ صرف مسلم لیگ ہے، لہذا اس کے لیے اب اسے مذہبی جذبات کو بروئے کار لانا پڑا اور وہ نعرے لگے۔ اس جد و جہد کے آخری زمانے میں جبکہ مسلم لیگ کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنی اس حیثیت کو بالکل واضح اور مبرہن کر دے کہ وہ اسلامیان ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور پوری مسلمان قوم یکسوئی کے ساتھ اس کے جھنڈے تلے جمع ہے، تو اس کے لیے اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ تھا کہ وہ مسلمانان ہند کے دینی جذبات کو اپیل کرتی اور اسلام سے ان کی محبت اور دلی تعلق کو کام میں لاتی۔ چنانچہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں پورا ہندوستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعروں سے گونج اٹھا اور اسلامی حکومت، اسلام کے اصول مساوات و اخوت، اسلام کا نظام عدل اجتماعی، اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی قانون و دستور کی اصطلاحات کا استعمال مسلم لیگ کے رہنماؤں کی تقریروں میں عام ہو گیا۔ یہ اس دور کی کوٹیشنز ہیں قائد اعظم کی، اور کہ جو اس سلسلے میں پوچھا گیا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا، جواب دیا پاکستان کا دستور 1400 برس پہلے سے طے ہے، ہمارا دستور قرآن ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں اس میں جو بہت زوردار تقاریر بھی ہیں، وہ جملہ جسے میں بار بار دہراتا ہوں کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہ اس دور کے یہ بیانات ہیں۔ گویا اس دور میں تحریک مسلم لیگ، نوٹ کیجئے، انڈر لائن کیجئے اس جملے کو، اس دور میں تحریک مسلم لیگ مسلمانوں کے صرف قومی مفادات کی محافظ نہیں، بلکہ دین کے ساتھ ان کی محبت اور اسلام کے ساتھ ان کے قلبی تعلق کا مظہر بھی بن گئی۔ جو بھی دلی تعلق تھا، جذباتی تعلق تھا، عملی تعلق تو کم تھا، جذباتی تعلق تو تھا، اب اس کا مظہر بھی مسلم لیگ ہے، قومی مفادات کا مظہر بھی مسلم لیگ ہے۔ ہندو کے مقابلے میں معاشی اور سماجی تحفظ کا، اس کے لیے تو مسلم لیگ اٹھی ہے، لیکن یہ کہ اس نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے مذہبی جذبات کا بھی کسٹوڈین بنا لیا۔ اس کی بالکل ایسے مثال ہے جیسے ضیاء الحق صاحب صرف سی ایم ایل اے نہیں تھے بلکہ اسلام کے بھی وہی سرپرست تھے، لہذا ان کی دوہری حیثیت ہو گئی۔ تو ایوب خان صاحب کو تو دو تین سال کے اندر اندر ہی مارشل لا کو رخصت کرنا پڑا، اور یہ 8 برس تک لے گئے مارشل لا، اس لیے کہ انہوں نے وہ اسلام کی جو ہے سرپرستی وہ بھی اپنے پاس رکھ لی۔ تو ان کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ استحکام اور دوام جو ہے وہ زیادہ تھا۔ چنانچہ پوری قوم مجتمع ہو کر اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئی، اور خود مذہبی طبقات میں سے بھی کچھ لوگ اس کی امداد کے لیے نکل آئے۔ یعنی بریلوی مکتبہ فکر کے علماء و مشائخ کی اکثریت اور حلقہ دیوبند سے مولانا شبیر احمد عثمانی اور ان کے رفقائے کار اور مولانا اشرف علی تھانوی کے بعض دوسرے متبصرین، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا راغب احسن، اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ بھی ان کے دیوبند کے فارغ التحصیل تھے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ حضرات ہیں۔ یہ اس وقت چونکہ اب تحریک مسلم لیگ کا یہ دور جو ہے اس میں وہ مذہبی جذبے کی بھی کسٹوڈین بن گئی تھی۔ تاہم واضح رہنا چاہیے کہ یہ تحریک مسلم لیگ کا وہ دور تھا جس میں کسی تحریک کے واقعی نظریات اور حقیقی افکار کے بجائے خوش آئین جذبات اور نیک خواہشات کی عملداری ہوتی ہے۔ اسی کے لیے لفظ رومانویت ہے، رومانٹسزم۔ تحریک کا ایک دور وہ ہوا کرتا ہے جس پر کہ اس کی اصل تعمیر ہوتی ہے۔ ایک یہ اوپر وقتی طور پر جو رنگ بھر دیا جاتا ہے اس میں، تو وہ پائیدار نہیں ہوتا، وہ مستحکم نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ وہ ایک رومانوی دور ہوتا ہے اس تحریک کا۔ تو یہ ریلیجس رومانٹسزم کا دور تھا مسلم لیگ کی تحریک کا، اور اس دور کی کہی سنی باتوں پر کسی مستحکم تعمیر کا خیال باندھنا ایک بچگانہ خواہش سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ خود مولانا مودودی اس دور میں قومی زندگی کے مجدھار سے دور بیٹھے عمرانیات کے ان اٹل اصولوں کا درس دیتے رہے۔ دیکھیے یہاں بھی میں کہہ رہا ہوں عمرانیات کے اٹل اصول، بات بالکل صحیح کہہ رہے تھے۔ حکومت خواہ کسی نوعیت کی ہو، کیونکہ مسلم لیگ کہہ رہی تھی کہ ہم پاکستان جو لینا چاہتے ہیں اسلام کے لیے اسلامی حکومت قائم کریں گے، اسلام کا نظام بنائیں گے۔ حکومت خواہ کسی نوعیت کی ہو مصنوعی طریقے سے نہیں بنا کرتی، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کہیں وہ بن کر تیار ہو اور پھر ادھر سے لا کر اس کو کسی جگہ جمع دیا جائے۔ اس کی پیدائش تو ایک سوسائٹی کے اخلاقی، نفسیاتی، تمدنی اور تاریخی اسباب کے تعامل سے طبعی طور پر ہوتی ہے۔ اس کے کچھ ابتدائی لوازم، کچھ اجتماعی محرکات، کچھ فطری مقتضیات ہوتے ہیں جن کے فراہم ہونے اور زور کرنے سے یہ وجود میں آتی ہے۔ مثلا مارکسسٹ حکومت ہے، وہ آپ کسی اور ملک میں بنا کر اسے لا کر کسی دوسرے ملک کے اندر تو نہیں کھڑا کر سکتے، وہ تازیہ تو نہیں ہے کہ بنے کہیں اور لا کے رکھ دیا جائے چوک میں۔ اس کے لیے تو یہ کہ اسی ملک میں ایک تحریک اٹھے، اسی کے سارے نظام کے مطابق فکر بدلے لوگوں کے، جماعت ہو، تحریک ہو، انقلاب ہو، تب ہوگا۔ اس خام خیالی، نیچے نوٹ میں ہے، یعنی یہ امید کہ پاکستان ایک اسلامک سٹیٹ ہوگا، مولانا مودودی نے کیونکہ لمبی تحریر میں سے اقتباس اس خام خیالی، تو اس خام خیالی سے مراد کیا ہے اس تحریر کے کانٹیکسٹ میں، وہ یہ ہے۔ اس خام خیالی کی تمام تر وجہ یہ ہے کہ بعض سیاسی اور تاریخی اسباب سے کسی ایسی چیز کی خواہش تو پیدا ہو گئی ہے جس کا نام اسلامی حکومت ہو، مگر خالص علمی طریقے پر نہ تو یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس حکومت کی نوعیت کیا ہے، اور نہ یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ کیوں کر قائم ہوا کرتی ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک دفعہ غیر اسلامی طرز ہی کا صحیح مسلمانوں کا قومی اسٹیج قائم تو ہو جائے، پھر رفتہ رفتہ تعلیم و تربیت اور اخلاقی اصلاح کے ذریعے سے اس کو اسلامک اسٹیج میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. مگر میں نے تاریخ، سیاسیات اور اجتماعیات کا جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے اس کی بنا پر میں اس کو ناممکن سمجھتا ہوں. یہ بھی انتہا پسندی ہے شدید. ایک خالص کافرانہ اور غیر مسلم، قانوناً بھی غیر مسلم ہے، اس معاشرے میں اگر اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے جد و جہد ہو سکتی ہے، تو ایک مسلمان ملک میں جہاں لوگ کم سے کم نام کے اور جذباتی اعتبار سے تو مسلمان ہیں، وہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ وہی انتہا پسندی ہے، وہی شدت ہے. میں اس کو ناممکن سمجھتا ہوں. اگر یہ ناممکن تھا تو پاکستان بننے کے بعد تو انہیں پھر بیٹھ جانا چاہیے تھا، یا ہندوستان ہی میں رہتے، یہاں آتے ہی نہ، یا یہاں آ کر ناممکن کام کو کرنے کے لیے تو آدمی میدان میں نہیں آتا. قومی ریاست تو وجود میں آئی تحریک مسلم لیگ کے نتیجے میں. اب یہاں پر آپ زور کیسے لگا رہے ہیں اسلامی نظام کا؟ اگر یہ ناممکنات میں سے ہے تو محال تو تکلیف مالا یتاق تو شریعت کے اندر ہی نہیں ہے. جس چیز کا کہ امکان نہ ہو اس کو، اس کی ذمہ داری انسان پر ڈالی نہیں جاتی. یہ ہے انتہا پسند. اچھا، ایک تو یہ تو مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ سوم کا یہ ایک مضمون ہے جو علیحدہ پمفلٹ کی شکل میں بہت یہ شائع ہوا ہے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، اور اس کا سارا تانا بانا در حقیقت تحریک مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی مخالفت پر ہے. باتیں جو کہی گئی ہیں اصولی طور پر بہت حد تک صحیح ہیں، لیکن جہاں ان کو اپلائی کیا جا رہا ہے اس میں در حقیقت وہ انتہا پسندی اور شدت جذبات کا ایک مظہر بن گئی ہے. اور پھر جوں جوں قومی تحریک زور پکڑتی اور پوری مسلمان قوم کو اپنے دامن میں سمیٹتی چلی گئی، ان کی تنقیدیں بھی تلخ تر ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ان میں نفرت و حقارت کی آمیزش بھی ہو گئی. چنانچہ اپریل 1947 میں ٹونک میں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں یہ فرما دیا، یہ ٹونک کے ساتھ دو ٹوک کا لفظ بڑا اچھا آیا، یہاں ٹونک شہر کا نام ہے اور دو ٹوک انداز جو ہے یہ محاورہ ہے، یہ فرما دیا کہ اسلام کی لڑائی اور قومی لڑائی ایک ساتھ نہیں لڑی جا سکتی، اور یہ لوگ ہندوستان کے ایک ذرا سے کونے میں پاکستان بنانے کو اپنا انتہائی مقصد بنائے ہوئے ہیں، لیکن اگر یہ فی الواقع خلوص قلب سے اسلام کی نمائندگی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو سارا ہندوستان پاکستان بن سکتا ہے. یہ روداد جماعت اسلامی سے، سارے ہندوستان کا پاکستان بننا تو تقدیر الہی میں نہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم ہی سے ہوا کہ اگست 1947 میں پاکستان جیسا کچھ بھی ہے عالم وجود میں آ گیا. واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کا قیام عمرانیات اور سیاسیات کے تعلیموں کے لیے ایک معجزے سے کسی طرح کم نہیں ہے. اس پر میرا پورا چیپٹر ہے استحکام پاکستان میں، میں نے سارے حقائق و واقعات کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ کسی بھی اصول کے مطابق پاکستان کا قائم ہو جانا جو بھی جنرل پرنسپلز ہیں اس کے اعتبار سے قطعاً اس کی کوئی توجیہ ممکن نہیں، سوائے اس کے کہ خصوصی مشیت خداوندی کا ضرور. ہندوستان کے مسلمانوں کی قومی تحریک میں ابھی ہرگز اتنی قوت اور بلبوتہ نہ تھا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کی صورت میں ہندو امپیریلزم کے چنگھاڑتے ہوئے افریت کی خواہشات کے علی رغم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے. قائد اعظم کے اپنے الفاظ ہیں کہ میری جیب میں تو کھوٹے سکے ہیں. ان کے ساتھی جو تھے جن کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہیں مان لینا پڑا پھر کیبنٹ مشن پلان کو، طاقت ہوتی تو اڑ جاتی اسی وقت کہ نہیں ہمیں تو علیحدہ ملک چاہیے. معلوم تھا طاقت نہیں ہے، اور انگریز تلا ہوا ہے اب وہ جانے پر طے کر چکا ہے کہ جانا ہے یہاں سے، لہذا اس وقت اگر زیادہ اڑے تو ہو سکتا ہے ایبسولیوٹلی یونی لیٹرل ٹرانسفر آف پاور کر کے ہندوؤں کو یعنی کانگریس کو وہ چلتا بنے. تو اب اگر ساری جاتی دیکھیے تو آدھی دیجیے بانٹ، تو پاکستان کا بالکل ہی سرے سے کوئی تصور ہی نہ رہے. تو اس سے یہ کہ کم سے کم اس کیبنٹ مشن پلان میں ایک ہیولا تو تھا کہ تین زون تھے، اور یہ بات تسلیم کی گئی تھی کہ 10 سال کے بعد ان میں سے جو چاہے علیحدہ ہو جائے. تو ہندوستان کے مسلمانوں کی قومی تحریک میں ابھی ہرگز اتنی قوت اور بلبوتہ نہ تھا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کی صورت میں ہندو امپیریلزم کے چنگھاڑتے ہوئے افریت کی خواہشات کے اندر رغم اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے. کچھ لوگ اس میں انگریزوں کی سیاست کا دخل گردانتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ولی خان صاحب ہیں، وہ ہر چھٹے مہینے جاتے ہیں انگلستان اور وہاں سے کوئی نئے خطوط نکال کے لے آتے ہیں انڈیا آفس لائبریری سے. لیکن کبھی ابتدائی دور میں چاہے تحریک مسلم لیگ پر کسی انگریز گورنر جنرل یا وائس رائے کی نظر کرم رہی ہو، یہ بات بالکل ظاہر و باہر ہے کہ آزادی ہند سے متصل قبل اور خصوصاً برطانیہ میں لیبر پارٹی کے برسر اقتدار آ جانے کے بعد انگریزی حکومت کا رویہ مسلم لیگ کے ساتھ واضح طور پر معاندانہ رہا. اور ہندوستان کے آخری انگریز وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بارے میں تو سب کو یہ معلوم ہے کہ وہ کانگریس کے اعلانیہ طرفدار اور مسلم لیگ کے سخت مخالف تھے. بنا بری اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کا قیام اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مشیت تھی جو ہندو اور انگریزوں کی متفقہ مخالفت کے نظم پوری ہوئی، تو اس میں ہرگز کوئی مبالغہ نہیں. تفصیلی مباحث اسی پر آپ کو معلوم ہے استحکام پاکستان میں. اب آخری جملہ اس کا ہے، ہم نے اسلامیان ہند کی تقریباً 125 سالہ تاریخ کے ان چند اہم نقوش کو صفحہ قرطاس پر اس لیے منتقل کیا ہے کہ تحریک پاکستان کا صحیح پس منظر نگاہوں کے سامنے آ جائے اور صورت واقعہ جیسی کچھ کے فی الحقیقت ہے ظاہر ہو جائے، اس لیے کہ صحیح طرز عمل اور درست سمت میں اقدام کا تمام تر انحصار اسی پر ہے. ماضی کے بارے میں رائے صحیح ہو، متوازن ہو، مطابق واقعہ ہو، حقائق پر مبنی ہو، تبھی آپ آئندہ جو قدم اٹھائیں گے وہ صحیح ہوگا. پیچھے ہی اگر آپ کی سوچ میں جو ہے وہ کجی ہے تو پھر آگے بھی کجی چلیں گے. نیک خواہشات کی عملداری بسا اوقات انسان کے نقطہ نظر کو غلط کر کے رکھ دیتی ہے. نیک خواہشات، یہاں پہ وہ انگریزی کا لفظ جو ہے وہ صحیح تعبیر کرے گا، وشفل تھنکنگ. وشفل تھنکنگ اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز آپ کی آرزو ہے، چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، اور آپ گویا کہ اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کر لیتے ہیں کہ ایسا ہے. ایسا ہو اور بات ہے، ہونا چاہیے اور بات ہے، ہے یا نہیں یہ دوسری بات ہے. تو وشفل تھنکنگ یہ ہے کہ جبکہ انسان کے اوپر کسی آرزو یا تمنا یا خواہش کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ اس کی آنکھوں پر ایک عینک لگ جائے، اسے نظر بھی آنے لگا کہ ہاں ہے، یہی ہے، یہ وشفل تھنکنگ ہے. تو نیک خواہشات کی عملداری بسا اوقات انسان کے نقطہ نظر کو غلط کر کے رکھ دیتی ہے، اور میدان سیاست میں اترنے کے بعد بارہا ایسا ہوا کہ غلط موقف جو ابتدا میں محض حکمت عملی کے تحت اختیار کیا جاتا ہے، یہ حکمت عملی کا فلسفہ اسی زمانے میں مولانا مودودی نے پیش کیا تھا، نقض غزل پر مشتمل جو شمارہ آ رہا ہے میثاق کا جنوری سن 90 کا، اس میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ موقف اختیار کیا کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے لیے قائم کیا گیا ہے، اور پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں میں 1000 میں سے 990 مسلمان جو ہیں وہ اسلام کو چاہتے ہیں اور اسلام ہی کے یہاں پر وہ خواہش مند ہیں. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ حقائق والی باتیں نہیں ہیں، یہ تو آپ کی ایک وشفل تھنکنگ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یہاں 990 فی 1000 اسلام کے شہدائی بن جائیں، ہے کہاں وہ؟ ان کی عملی زندگی دیکھیے، ان کی ویلیوز دیکھیے، ان کا رہن سہن دیکھیے، ان کی سوچ دیکھیے، ان کی اقدار دیکھیے. تو یہ وشفل تھنکنگ، یہ حکمت عملی کے طور پر، دلیل کے طور پر، یہ حکومت کے خلاف یہ دلیل لائی گئی کہ یہاں اسلام لاؤ، اس لیے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں اسلام. اب ہوتے ہوتے واقعتاً یہ خیالات ایسے بیٹھے کہ معلوم ہوا کہ شاید حقیقت یہ ہے، حقیقت تو یہ نہیں ہے. میدان سیاست میں اترنے کے بعد بارہا ایسا ہوا کہ ایک غلط موقف جو ابتدا میں محض حکمت عملی کے تحت اختیار کیا جاتا ہے، بعد میں جماعتوں اور تحریکوں کے اپنے نقطۂ نظر میں مستقل طور پر ایسی کجی پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے جو پھر اس کے گلے کا ہار بن جاتی ہے اور کسی طور سے پیچھا نہیں چھوڑتی. نتیجتاً بالکل مخالف سمت میں سفر کے باوجود یہ توقع برقرار رکھی جاتی ہے کہ اس موڑ سے آگے منزل ہے، مایوس نہ ہو، در رات آ جا. ہمارے اس مطالعے میں ایک تو ذکر آیا تھا ثاقب زیروی قادیانی، لیکن یہ کہ شاعر تو وہ اچھا تھا، اب تو پتہ نہیں کہ فوت ہو چکا ہے یا زندہ ہے، مجھے نہیں معلوم. اس کی وہ نظم بھی مجھے بہت پسند تھی، وہ زمانہ طالب علمی کی وہ نظم ہے، وہ شراب کا جام پیش ہونے پر، بڑی اچھی نظم تھی. یہ میری عزت پہ آئیں گے تو مجھ سے منہ کی کھائیں گے، آخری جو اس کے بند تھے بہت ہی پیارے تھے. نیا جہاں بساؤں گا، نئی زمین بساؤں گا، نیا جہاں بناؤں گا، جہاں ملک بھی گیت گائیں، جہاں فلک بھی سر جھکائیں، جہاں ملے گی ہر گھڑی حجاز کی کھچی ہوئی. یہاں ختم ہوئی تھی نظم. یہ کہ مجھے تو ایک نئی دنیا بنانی ہے، نیا نظام بنانا ہے، یہ شراب ناب جو ہے اس کو اٹھاؤ میرے سامنے سے. اٹھا شراب ناب اٹھا، یہ چنگ اور رباب اٹھا، ہے ان کی لے میں دہریت، ہے ان میں جذب شیطنت، یہ میری ذات پہ آئیں گے تو مجھ سے منہ کی کھائیں گے. اور پھر یہ آخری بند، نیا جہاں بناؤں گا، نئی زمین بساؤں گا، جہاں ملک بھی گیت گائیں، جہاں فلک بھی سر جھکائیں، جہاں ملے گی ہر گھڑی حجاز کی کھچی ہوئی. ہمیں تو وہ شراب چاہیے جو ساقی حجاز نے دی تھی. ایک یہ نظم تھی اس کی 1953 کی جو موومنٹ تھی، ختم نبوت کی تحریک، اینٹی قادیانی موومنٹ کے نام سے جو مشہور ہے. قادیانیوں پر بڑا سخت وقت آیا تھا اس وقت، لیکن اس وقت ان کا یہ قومی شاعر ہے ثاقب دہلوی، اس نے یہ نظم لکھی تھی، اس موڑ سے آگے منزل ہے، مایوس نہ ہو دراتا جا. یہ اپنے قادیانیوں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے، گھبراؤ نہیں، بس یہ ایک مشکل موڑ ہے، اس سے نکل گئے تو پھر بیڑا پار ہے. اور یہی تحریکوں کے ساتھ ہوتا ہے. 1971 کے الیکشن میں نہیں سے تو اگلے میں صحیح، 1977 میں بھی نہیں صحیح تو پھر اور اگلے میں صحیح، اس میں بھی نہیں تو پھر ہوگا. تو اس موڑ سے آگے منزل ہے. اب غزوہ بدر کا وقت آ گیا ہے، وہ غزوہ بدر آ رہا ہے مسلسل، لیکن یہ کہ وہ منزل جو ہے وہ کہیں نہیں ہے. لیکن اپنے جو بھی وابستگان ہیں انہیں اسی طریقے سے مطمئن کیا جاتا ہے، اس موڑ سے آگے منزل ہے، مایوس نہ ہو دراتا جا. آئندہ صحبت میں انشاءاللہ ہم قیام پاکستان کے بعد کے 20 سالوں کا جائزہ لیں گے، جائزہ اسی نقطۂ نظر سے لیں گے. اور پھر ہمارے نزدیک اسلام اور پاکستان دونوں کے ساتھ خلوص اور خیر خواہی کا تعلق رکھنے والوں کو جو طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اسے بیان کریں گے. وما توفیق الا باللہ العلی العظیم. یہ ہے مارچ 1967 کا میثاق کا تذکرہ و تبصرہ. اب آئیے قیام پاکستان کے بعد مذہبی طبقات کا طرز عمل ہونا کیا چاہیے تھا، ہوا کیا. یہ اپریل 1967 میں اسی مضمون کی دوسری قسط ہے. پاکستان کا قیام ہرگز ایک معمولی واقعہ نہ تھا. دنیا کے نقشے پر اس طرح اچانک اور بالکل غیر متوقع طور پر وقت کی عظیم ترین مسلمان مملکت کا رونما ہو جانا یقیناً مشیت ازلی اور حکمت خداوندی میں کسی بڑی تدبیر کے سلسلے کی کڑی تھا. بعد کے حالات میں یہ خیال کبھی مایوسی کے تحت دب جاتا ہے، کبھی پھر ابھر آتا ہے. بہرحال یہ میں نے بارہا کہا ہے کہ جیسے اللہ کے ساتھ انسان کا معاملہ جو ایک حدیث میں آیا ہے بین الخوف والرجاء رہنا چاہیے، خوف بھی ہو امید بھی ہو، اس کی رحمت کی امید، اس کے عذاب کا خوف. اسی طرح پاکستان کے معاملے میں کبھی پھر امید بن جاتی ہے، کبھی حالات آتے ہیں گھٹاٹوں پندھیرا تو پھر وہ جو ہے امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا محسوس ہوتا ہے. بعض حضرات پر یہ رد عمل جو ہے اتنا شدید ہوا، جن میں چشتی صاحب خاص طور پر، یوسف سلیم چشتی صاحب، انہوں نے بڑا وقت لگایا تھا تحریک مسلم لیگ میں، بہت بڑے مقرر تھے، جہاں الیکشن ہوتا تھا وہاں بلائے جاتے تھے، جسے بعد میں وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے پتہ نہیں 20 سال کہتے تھے یا 24 سال کہتے تھے، ہم نے مسلم لیگ کا بھاڑ جھونکا. پھر وہ جس شدت جذبات میں ان کا کی تعبیر یہ ہوتی تھی. لیکن پھر جو پاکستان میں حالات ہوئے اس سے شدید رد عمل ان پر ہو گیا تھا اور بالکل مایوسی کی کیفیت. اور پھر یہ بھی کہ یہ تحریک تھی ہی غلط، یہ ہماری حماقت تھی، ہماری در حقیقت یہ ساری سوچ ہی غلط تھی، صغرا کبرا ہی اس کا صحیح نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ پھر ان میں عقیدت جو ہے بڑی شدید اور گہری عقیدت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدا ہوئی. یہ بھی در حقیقت سارے ان کے اس رد عمل ہی کا پہلو ہے. ایک پہلو اس میں اچھا ہے کہ انہوں نے جو گستاخیاں کی تھی اس تحریک مسلم لیگ کے دور میں مولانا مدنی کی شان میں، اس پر انہوں نے پھر باقاعدہ ایک معافی نامہ لکھا جسے میں نے شائع کیا میثاق میں، لیکن پاکستان میں وہ مضمون کہیں اور نہیں چھپ سکتا تھا. دیوبندی پرچے بھی چھاپنے سے ڈر رہے تھے کہ ایسا مضمون بھی چھاپا جا سکتا ہے. وہ یہاں پڑا رہا، یہ انجمن خدام الدین جو ہے اس کا پرچہ خدام الدین، 1 سال تک رہا وہ مولانا عبید اللہ انور صاحب کے پاس، وہ مضمون مشاہدہ نہیں کر سکے. اسے مجھ سے ذکر کیا چیتر صاحب نے، کہا میں نے کہا مجھے دیجیے آپ لائیے میں شائع کرتا ہوں. میں نے میثاق میں شائع کیا جس میں انہوں نے اپنا توبہ نامہ، اور بہرحال ان کے اوپر تو بہت شدید رد عمل تھا کہ یہ سب فریب تھا اور سب دھوکہ ہم نے کھایا، کوئی اسلام کا معاملہ نہیں تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن میرا معاملہ جیسا کہ میں نے استحکام پاکستان میں لکھا ہے، میں ابھی تک اس صغرا کبرا کو صحیح سمجھتا ہوں. میرا تجزیہ یہی ہے اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کوئی بڑا خیر اس خطۂ ارضی کے ساتھ وابستہ ہے. البتہ دیر ہو سکتی ہے اس میں، اس دیر ہونے میں درمیانی عرصے میں اپس اینڈ ڈاؤنز، کوئی ہماری سزائیں اللہ ہمیں دے کسی کس طریقے سے، تو وہ بات دوسری ہے. لیکن یہ کہ میری امید جو ہے وہ قائم ہے کہ یہ مشیت ازدی کا ایک سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور اس سے وہ اسلام کا جو فائنل گلوبل ڈومینیشن ہونا ہے اس کے سلسلے کا نقطۂ آغاز اگر اللہ کو منظور ہے تو وہ یہی خطۂ ارضی بنے گا. واللہ اعلم. پاکستان کا قیام ہرگز ایک معمولی واقعہ نہ تھا دنیا کے نقشے پر. اس طرح اچانک اور بالکل غیر متوقع طور پر وقت کی عظیم ترین مسلمان مملکت کا رونما ہو جانا یقیناً مشیت ازدی اور حکمت خداوندی میں کسی بڑی تدبیر کے سلسلے کی کڑی تھا، اور اب ضرورت اس امر کی تھی کہ قوم کے تمام طبقات اسے ایک عطیہ خداوندی اور نعمت خدادات سمجھتے، اور ماضی کے تمام اختلافات کو بھلا کر کامل توافق و تعاون کے ساتھ اس کی تعبیر میں لگ جاتے. یہ طبقات اب کون سے تھے؟ ایک تحریک قومی تھی جس کا کہ منظر مسلم لیگ، ایک بہت فعال عنصر تھا علماء کرام کا جو یعنی جمعیت علماء ہند سے وابستہ تھا، تیسرا یہ فعال جماعت اسلامی کا اگرچہ مختصر ترین تھا عددی اعتبار سے لیکن اپنی تنظیم کی بنیاد پر، اپنی ڈیڈیکیشن کی بنیاد پر اس کی بڑی اہمیت تھی. قیام پاکستان کے بعد اس قومی قیادت پر جو اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنی تھی اور جس کے ہاتھوں میں اس کی حکومت کے تمام اختیار آئے تھے، اچانک بہت سی عظیم اور کٹھن ذمہ داریاں عائد ہو گئی تھیں. اس کا فرض تھا کہ ایک طرف اس کے بقاء و تحفظ اور دفاع و استحکام کا بندوبست کرتی، اور اس کی انتظامی مشینری کو بدلے ہوئے حالات کے مطابق اثر نو استوار کر کے تعمیری و ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد شروع کرتی. یہ اس کا کام تھا. حکومت اس کے پاس آئی، قیادت اس کے پاس آئی، وسائل و ذرائع اس کے پاس آئے، لہذا ڈیولپمنٹ، پروگرس، استحکام جو قومی سطح پر ہونے کے کام ہے وہ تو ان کا کام تھا، ریہیبلیٹیشن. اور دوسری طرف قوم کی سیاسی تربیت کا ایسا بندوبست کرتی جس سے اس میں سیاسی شعور نشو و نما پاتا، خیالات میں یک رنگی اور مقاصد میں ہم آہنگی پیدا ہوتی، قومی و ملی احساسات اجاگر ہوتے اور صحت مند سیاست کے خطوط متعین ہوتے چلے جاتے. پاکستان کی بقا اور تحفظ و ترقی کے لیے فوری طور پر اگرچہ مقدم الذکر کام اہم تر تھا لیکن دیر پا استحکام اور ٹھوس تعمیر کے نقطہ نظر سے مؤخر الذکر کام کہیں زیادہ ضروری تھا. یعنی یہ جو آپ کے ہاں بنتے ہیں، جو منصوبے بنتے ہیں تعمیر و ترقی کے اور انتظامی معاملات، اگرچہ فوری طور پر تو وہ اہم تر تھے لیکن ایک ڈیوریبل سٹیبلٹی اور استحکام جو ہے دائمی، اس کے لیے ضروری تھا کہ قوم کی سیاسی ان کے اندر شعور پیدا ہو اور جس کو کہتے ہیں آپ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہو، اس کے نارمز وجود میں آئیں، اس کے لیے اس کی روایات جو ہے ٹریڈیشنز پختہ ہو جائیں. یہ کام کس کو کرنا چاہیے تھا؟ وہی کہ جس نے قومی تحریک کی قیادت کی تھی اور پاکستان حاصل کیا. مذہبی اور نیم مذہبی طبقات کو عام اس سے کہ پہلے وہ پاکستان کے شدید مخالف تھے یا بزور میں خیش کسی عظیم تر منصوبے پر عمل پیرا تھے. یعنی پہلی چیز تو وہ ہے جو پاکستان کے شدید مخالف، ان میں تو میں سمجھتا ہوں انہی کو کہ جو کانگریس کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ اور وہ ساتھ دے رہے تھے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے، شدید ترین مخالف تو وہی تھے. البتہ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی وہ اپنے خیال کے مطابق ایک عظیم تر کام کر رہے تھے اس سے، یہ دو چیزیں. لیکن ان دونوں طبقات کے لیے لازم تھا کہ وہ قیام پاکستان کو قدرت کا اشارہ سمجھ کر آئندہ کے لیے اپنے نقطۂ نظر کو بالکل تبدیل کر لیتے اور اسے اسلام کی نشت ثانیہ کا گہوارہ بنانے کے لیے مثبت تعمیری جد و جہد میں بدل و جان مصروف ہو جاتے ہیں. اب ان میں سے ہر ایک کے کرنے کے کام جدا تھے، وہ میں بیان کر رہا ہوں. اس کے لیے ایک طرف یہ ضروری تھا کہ ہر گروہ اپنے مزاج کی مناسبت اور اپنی اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کے تناسب سے اس عظیم جدوجہد کے کسی ایک شعبے کو سنبھال لیتا، اور دوسری طرف یہ لازمی تھا کہ انتشار و افتراق کے تمام رخنوں کو قطعی طور پر بند کر دیا جاتا اور قومی قیادت کے ساتھ حتی الامکان تعاون کی روش اختیار کی جاتی. وہ مذہبی حلقے جو جمعہ و جماعت اور درس و خطابت کے ذریعے عوام سے قریب ترین ربط و تعلق رکھتے تھے، علماء، پنج وقتہ نماز میں لوگ مسلسل آ رہے ہیں، جمعے کے خطبے کے لیے لوگ چلے آ رہے ہیں، ہر ہفتے ایک جلسہ عام منعقد ہو رہا ہے، وہ مذہبی حلقے جو جمعہ و جماعت اور درس و خطابت کے ذریعے عوام سے قریب ترین ربط و تعلق رکھتے تھے اور ان میں گہرے اثر و نفوذ کے مالک تھے، مذہبی اخلاقی اور روحانی اقدار کے احیاء کے لیے انتہائی مؤثر کام کر سکتے تھے، اور جماعت اسلامی علمی و فکری سطح پر اسلامی انقلاب اور تہذیبی و ثقافتی میدان میں دینی اقدار کے احیاء کے لیے قیمتی خدمات سر انجام دے سکتی تھی۔ اس اعتبار سے جماعت اسلامی واقعتاً ایسی پوزیشن میں تھی کہ اپنے پیش نظر ہمہ گیر اور عالمگیر اسلامی انقلاب کے لیے قیام پاکستان کو ایک بہترین موقع کے طور پر استعمال کرتی۔ مولانا مودودی نے 6-7 سال مسلمانان ہند کی قومی جد و جہد اور عام سیاسی سرگرمیوں سے علیحدہ رہ کر جو کام کیا تھا، اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک ایسی جمعیت فراہم کر دی تھی جو ایک اچھی بھلی تعداد میں ایسے مخلص اور سرگرم اور ساتھ ہی نظم اور باقاعدگی اور سلیقے اور قرینے کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت سے مسلح کارکنوں پر مشتمل تھی، جن میں کم از کم اسلام کو دنیا میں سربلند کرنے کی حد تک اپنے مقصد اور نصب العین کا واضح شعور بھی موجود تھا اور اس کے لیے محنت و مشقت کے مادے اور اثار و قربانی کے جذبے کی بھی کمی نہ تھی۔ اور سب سے اہم یہ کہ اس جمعیت میں دین و دنیا اور قدیم و جدید کا وہ امتزاج بھی موجود تھا جو اس دور میں دین کی کسی بھی مؤثر خدمت کے لیے لازمی و لابدی ہے۔ اس اعتبار سے یہ جمعیت مسلمانوں کے جمعیت سے مراد یعنی جماعت ہے، جمعیت یہاں لفظی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ جماعت مسلمانوں کے جدت پسند اور قدامت پرست طبقات کے مابین ایک امت وسطی کا رول ادا کر سکتی تھی اور سراپا جامد مذہبیت اور اثر تا پیر متحرک متجددیت کے درمیان سوا سبیل کو واضح اور روشن کر سکتی تھی۔ یہ الفاظ ذرا ثقیل آ گئے ہیں، جدت پسند اور قدامت پرست یہ تو الفاظ آسان ہیں، ان کے درمیان امت وسطی، درمیانی امت، سراپا جامد مذہبیت، مذہبیت تو ہے لیکن جمود، ہلنے کو تیار نہیں، تقلید بھی انتہائی اور علوم بھی وہی اور نظام تعلیم بھی وہی رہے گا، نصاب بھی وہی رہے گا، آگے کھسکنے کے لیے تیار ہی نہیں، یہ سراپا جامد مذہبیت ہے۔ اور ایک ہے اثر تا پیر متحرک متجددیت، تجدد، تجدد ہے نئی چیز، نئی چیز، وہ نئی چیز ایسی ہو کہ آدمی حرکت کر کے، ایک تو یہ کہ جڑ قائم رہے اور اوپر تبدیلی آئے جو بھی سوئنگ ہو، ایک یہ ہے کہ بالکل آدمی اپنا موقف ہی بدل لے، یہاں کے بجائے وہاں چلا جائے، اثر تا پیر متحرک۔ اس کے حوالے سے میں ایک وضاحت کر دوں کہ ایک لفظ جو آج کل استعمال ہوتا ہے فنڈامنٹلسٹ، تو مجھ سے سوال کیا تھا یہ وال اسٹریٹ جرنل کا نمائندہ جب آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ وڈ یو لائک ٹو بی کالڈ اے فنڈامنٹلسٹ، تو میں نے کہا تھا یقیناً، اس لیے کہ فنڈامنٹلسٹ کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے کہ فنڈامنٹلز میں تو آدمی انکمپرومائزنگ ہو، اگر فنڈامنٹلز ہی میں کمپرومائز کر لیا تو بات ختم ہو گئی، البتہ یہ کہ اس کے بعد اوپر جو ہے اس میں حرکت ہونی چاہیے، جڑ قائم ہو، اوپر پودا جو ہے حرکت بھی کر رہا ہو تو کوئی حرج نہیں، جڑ ہی نکل گئی تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو اب وہ پودا نہیں ہے، اس کی تو موت واقع ہو گئی۔ تو ایک ہے وہ کہ بالکل ہلنے کو تیار نہیں، ایک یہ ہے کہ مناسب حد تک زمانے کا ساتھ دیا جائے اور اس میں اجتہاد اور ترقی کا جو راستہ ہے اس کو اختیار کیا جائے، لیکن فنڈامنٹلز شوڈ ریمین انٹیکٹ۔ اب ان دونوں کے درمیان جو ہے جو روش ہو سکتی تھی وہ جماعت اسلامی اس پوزیشن میں تھی، جدید تعلیم یافتہ لوگ آئے تھے اکثر و بیشتر، اور یہ کہ ان کے اندر ایک دینی جذبہ جو ہے احیاء اسلام کا اور اقامت دین کا وہ پیدا ہو گیا تھا، تو یہ گویا کہ ان دونوں طبقات کے مابین یہ ایک اعتدال کی روش کے حامل ایک قوت تھی اور یہ وہ رول ادا کر سکتی تھی۔ کاش کہ قوم کے ان تینوں اہم طبقات میں بدلے ہوئے حالات کے تقاضوں کا شعور بر وقت پیدا ہو جاتا اور وہ کامل توافق و تعاون کی فضا میں اپنے اپنے حصے کے کاموں میں منہمک ہو کر اسلام کی نشأت ثانیہ کی راہ ہموار کرنے میں لگ جاتے، لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہوا۔ آل دی تھری فیلڈ، تینوں طبقات ناکام ہیں، یہ کسی ایک ہی طبقے کی ناکامی نہیں ہے۔ اب لیجئے ایک ایک کر کے لیجئے، جہاں تک قومی قیادت کا تعلق ہے، اگرچہ اس غریب پر قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی مختلف خارجی و داخلی اسباب کی بنا پر نزع کا عالم طاری ہو گیا تھا، چنانچہ ملکی بقا و استحکام اور تعمیر و ترقی کے کام تو جیسے کچھ اور جتنے کچھ اس سے بن آئے اس نے کیے، لیکن سیاسی میدان میں قوم کی تنظیم و تربیت اور قومی شعور اور ملی احساسات کو اجاگر کرنے کا کام وہ بالکل نہ کر پائی۔ اب اس میں غور کریں کتنے بڑے پیمانے پر ٹرانسفر آف پاپولیشن ہوا، حکومت آئی تو ایسی کہ یہاں پہ کچھ نہیں، کاغذ نہیں، قلم نہیں، دوات نہیں، جگہ نہیں، پیسہ نہیں، خزانے کے اندر کچھ نہیں۔ وہ تو تلا ہوا تھا ہندو کے، ٹھیک ہے پارٹیشن تو ہم نے مان لیا لیکن اسٹرینگولیٹ کرو، نپ دی ایون ان دی بڈ، اسے پنپنے نہ دو، یہی ختم کر دینا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری، بہت کٹھن حالات تھے۔ تو بہرحال بقا اور استحکام کا جو کچھ کام کر سکتے تھے وہ تو کیا، لیکن یہ کہ اس کی شاید ان کے اندر صلاحیت بھی نہیں تھی، مزاج بھی نہیں تھا، اور اس کا موقع بھی انہیں نہیں ملا کہ کوئی یہاں پر جمہوری سیاست کے لیے کوئی خطوط جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں اور ہیلدی لائنز جو ہیں اس پر یہاں کی سیاست کی گاڑی جو ہے وہ چل سکے۔ تاہم جہاں تک تعاون و توافق کا تعلق ہے، اس امر کا اعتراف کیا جانا چاہیے کہ پاکستان کی پہلی قومی قیادت کی جانب سے اس سلسلے میں تنگ دلی اور بخل کا مظاہرہ قطعاً نہیں۔ مسلم لیگ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے بالکل فرق نہیں کیا کہ کون پاکستان کا مخالف تھا اور کون پاکستان کے حق میں تھا۔ جو بھی مسلمان تھا، یہ مسلم ایک قومی جماعت تھی، جو مسلمان تھا ہی بس ویلکم ان پاکستان، وہ آیا ہے تو اس کے لیے جو بھی لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوا سب کا ان کے ساتھ ہوا۔ اور اس کے باوجود کہ بعض مذہبی حلقوں نے کھلم کھلا قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی، جیسے جمعیت علماء ہند اور احرار، پنجاب میں تو احرار کی بڑی اہمیت تھی، اور خود مولانا مودودی بھی نہ صرف یہ کہ اس سے بالکل علیحدہ رہے تھے بلکہ تحریک پاکستان کے آخری اور فیصلہ کن ایام میں اس پر شدید اور بعض اوقات دل آزار قسم کی تنقیدیں بھی کرتے رہے تھے، تاہم اپنا وقت آنے اور قوت و اقتدار پر بلا شرکت غیر قابض ہونے کے بعد اس نے نہ صرف یہ کہ آزادی کی نعمتوں اور برکتوں سے متمتع اور مستفید ہونے کے معاملے میں مسلم لیگ کے حامیوں اور مخالفوں کے مابین فرق و امتیاز کا کوئی شائبہ بھی کبھی پیدا نہ ہونے دیا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر تعاون کے دروازے پوری طرح کھول دیے، جس کی روشن ترین مثال یہ ہے کہ خود مولانا مودودی کو اپنے خیالات کے اظہار اور اپنے نظریات کی اشاعت کے بھرپور مواقع نہ صرف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بلکہ ریڈیو تک پر پوری وسعت قلب کے ساتھ دیے۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ اسلام کا نظام حیات، یہ سن 48 میں تقریریں ہوئی ہیں مولانا مودودی کی، جبکہ شدید ترین تنقیدیں اس وقت بھی وہ کر رہے تھے جو ان کے اشارات ہوتے تھے ترجمان القرآن میں، تو قیادت عظمیٰ جو ہے اس پر جو انہوں نے پوسٹ مارٹم اس کا کیا تھا، واقعہ یہ کہ نہایت شدید۔ لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہ انہیں آؤٹ کاسٹ قرار دے دیا گیا ہو، بلکہ ریڈیو تک کے اوپر جو ہے ان کو موقع ملے ہیں، تقریریں اور بھی کیے، یہ پانچ تقریریں تو بہت ہی بارکت الارا تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی، یہ ہے اصل میں سمجھنے کی بات، اس کو نوٹ کیجئے کہ یہ ایک ایلیمنٹ ہے مستقل جس کو ہم نے لوز کیا ہے بعد میں اپنی غلط حکمت عملی کی وجہ سے، وہ ایلیمنٹ اب یہاں پر سامنے آ رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ ایک قومی جماعت ہونے کی بنا پر مسلم لیگ کی صفوں میں ہر نقطہ نظر اور مکتبہ فکر کے لوگ پائے جاتے تھے، حتیٰ کہ خالص ملحد اور دہریے بھی تھے، قادیانی بھی تھے، دہریے بھی تھے، کمیونسٹ بھی تھے، مارکسسٹ بھی تھے، وہ تو ایک قومی جماعت ہے، اس میں تو سبھی ہوں گے، لیکن پاکستان میں اس کی جو پہلی ٹیم برسر اقتدار آئی اس میں مخلص قوم پرست بلکہ خاصے مذہبی مزاج اور دینی مذاق کے لوگوں کو ایک فیصلہ کن پوزیشن حاصل تھی۔ مثلا یہ جو بنگالی قیادت تھی، مولوی تمیز الدین خان، اور اس کی داڑھی کا آپ تصور کیجیے، اب بھی مرحوم خواجہ ناظم الدین، چاہے داڑھی نہیں تھی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ صوم و صلات کا پابند، اور یہاں جب تک گورنر رہے ہیں گواہی یہی ملی ہے تہجد گزار آدمی تھے۔ ان کے بھائی خواجہ شہاب الدین، اگرچہ تھوڑا سا کہا جاتا ہے کہ ان میں انکار حدیث کے فتنے کی طرف میلان تھا، لیکن ویسے بنیادی طور پر مذہبی آدمی تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں نشتر صاحب، یہ لوگ تھے، ان کے اندر ان کا ایک عمل دخل تھا، ان کی حیثیت تھی، اشتیاق حسین قریشی، محمود حسین قریشی، اب تو وہ بھی بہت غریبت نظر آتے ہیں لوگ، اب جو حالات بعد میں آئے، جس قسم کے لوگ بعد میں پاکستان میں قیادت میں آئے ہیں، تو یہ حضرات جو ہیں ٹھیک ہے داڑھی بڑھے تھے، لیکن یہ کہ ان کا ذہن مذہبی تھا، مسلم جو مذہبیت علی گڑھ کے اندر تھی اس کے تو پیکر تھے نا وہ مکمل، اور وہاں ایسے نمونے موجود تھے. تو یہ تھے طبقے. پھر یہ کہ اس وقت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ جیسے شخصیت موجود اور وہ بڑی اہمیت کے حامل تھے. تو اس لیے اس وقت اگرچہ مسلم لیگ کی قیادت میں ویسے تو کہیے تو ہر طرح کے لوگ تھے، ایسے بھی لوگ تھے کہ جب قرارداد مقاصد پاس ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ آج ہم شرم کی وجہ سے اپنا سر جھکانے پر مجبور ہیں، ہم کیا مہذب دنیا کو اپنا منہ دکھائیں اور ان سے نگاہیں ملائیں، آج اس دور میں یہ بات ہم پاس کر رہے ہیں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، ہماری کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے اندر لوگوں نے یہ کہا. لیکن یہ کہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے جب دھمکی دی ہے کہ اگر نہیں پاس کرو گے تو پھر میں مستعفی ہو کر ابھی باہر جاؤں گا عوام کو بتاؤں گا کہ یہ سارے جو وعدے کیے گئے تھے تحریک مسلم لیگ کے دوران سب جھوٹے تھے، تب وہ پاس ہوئے. تو یہ ہے اصل میں جس کو نوٹ کیجیے. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ قومی جماعت ہونے کی بنا پر مسلم لیگ کی صفوں میں ہر نقطہ نظر اور مکتبہ فکر کے لوگ پائے جاتے تھے، حتیٰ کہ خالص ملحد اور دہریے بھی موجود تھے، لیکن پاکستان میں اس کی جو پہلی ٹیم برسر اقتدار آئی اس میں مخلص قوم پرست مسلمان بلکہ خاصے مذہبی مزاج اور دینی مذاق کے لوگوں کو ایک فیصلہ کن پوزیشن حاصل تھی. اور اس ملک میں اسلام کے مستقبل کے اعتبار سے بہترین حکمت عملی یہ تھی کہ تمام دینی جماعتیں اور مذہبی حلقے پچھلے ذہنی تحفظات کو بالائے طاق رکھ کر کھلے دل کے ساتھ قومی قیادت کے ساتھ تعاون کی روش اختیار کرتے اور ایک طرف اپنی تعلیمی اور تبلیغی سرگرمیوں اور اخلاقی و عملی اصلاح کے کاموں میں مواقع اور وسائل کے اس اضافے سے فائدہ اٹھاتے جو مسلمانوں کی قومی ریاست میں حکومت کے ساتھ تعاون کی صورت میں متوقع تھا، اور دوسری طرف قومی قیادت کے مخلص اور مذہبی رجحان رکھنے والے لوگوں کے ہاتھوں کو مضبوط بناتے. لیکن افسوس کہ صرف مولانا شبیر احمد عثمانی اور ان کے رفقائے کار کو چھوڑ کر کہ انہوں نے تو حصول پاکستان کی جدوجہد میں بھی مسلم لیگ کے ساتھ تعاون کیا تھا، اکثر مذہبی حلقوں نے یا تو لا تعلقی کی روش برقرار رکھی یا معاندانہ انداز اختیار کیا. یہاں دو باتیں کہی گئی ہیں کہ اگر یہ تعاون ہوتا تو ایک طرف تو مسلمان ملک تھا، مسلمان ملک کے وسائل یہ استعمال ہو سکتے تھے اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے، اور نمبر دو جو ان کے اندر جو ایسا طبقہ موجود تھا کہ جو مذہبی مزاج رکھتا تھا اسے تقویت حاصل ہوتی. لیکن جب ہم نے ایک معاندانہ روش اختیار کر لی تو ایک طرف تو انہوں نے پھر ہمیں محروم کر دیا ان وسائل و ذرائع کے استعمال کرنے سے، اب اس کے بعد تو ریڈیو پہ آپ کو وقت نہیں ملے گا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ مسلم لیگ کے اندر جو طبقہ تھا وہ کمزور پڑ گیا. اب یہاں آگے علماء کا ایک تجزیہ ہے. فعال نیشنلسٹ علماء کی اکثریت اور ان کے اصل مراکز تو ہندوستان ہی میں رہ گئے تھے، یعنی دیوبند، یہ اصل میں یو پی دیوبند اور بنگال بہار یہ تھے اصل مراکز جمعیت علماء ہند کے. فعال نیشنلسٹ علماء کی اکثریت اور ان کے اصل مراکز تو ہندوستان ہی میں رہ گئے تھے. پاکستان کے حصے میں جو لوگ آئے ان میں سے مجلس احرار نے بظاہر بہت عقل مندی سے کام لیا اور سیاست کے میدان سے کامل کنارہ کشی اختیار کر کے ان ڈکلیئر کر دیا تھا کہ اب ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، اس لیے کہ وہ پاکستان کے مخالف تھے، گویا تھے ان کی سیاست ناکام ہو گئی جب پاکستان بنا، تو انہوں نے وڈرا کیا اس کے لیے کہ اب ہم سیاسی جماعت نہیں ہیں، اعلان کیا باقاعدہ اپنی سرگرمیوں کو صرف دینی و مذہبی دائرے میں محدود کر لیا. لیکن ایک طویل عرصے تک کارزار سیاست میں گھمسان کی لڑائی لڑ چکنے والوں کے لیے کامل علیحدگی مشکل تھی، چنانچہ چند ہی سال بعد ان کی محبوس سیاسیت یعنی ان کا سیاسی مزاج جو رک گیا تھا محبوس حبس میں تھا ایک آتش فشاں کے مانند پھٹ کر رہی. اور پاکستان کی سیاسیات کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ اس حادثے نے پاکستان کی قومی و سیاسی زندگی کی گاڑی کو پٹڑی سے اتارنے میں اہم ترین حصہ ادا کیا، یعنی وہ ختم نبوت کی تحریک اینٹی قادیانی موومنٹ سن 53 کی جس نے ایک ایجیٹیشن کی شکل اختیار کی، کشت و خون اور گھیراؤ جلاؤ کا مسئلہ ہوا، پھر یہاں پنجاب کی جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے دولتانہ صاحب انہوں نے اس کا رخ مرکز کی طرف پھیرا، وہ صوبے اور مرکز کی سیاست کا ایک ایشو بن گیا، جس کے نتیجے میں پھر موقع ملا غلام محمد کو، ولی غلام محمد کو، کہ اس نے جو اس وقت وزیر اعظم تھے خواجہ ناظم الدین ان کو برطرف کیا، اور وہ دن ہے کہ جس دن اس کانسٹیٹیوشنل پٹری سے اس ملک کی سیاست کی گاڑی اتر گئی. تو یہ تجزیہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ چونکہ انتہائی سیاسی مزاج کے لوگ تھے، اب سیاست کہنے کو تو انہوں نے بند کر دی، بند ہوتی تو نہیں نا وہ، انہوں نے ایک مذہبی مسئلے کو سیاسی مسئلے کا رخ دے کر ایجوکیشن کی شکل دے دی. حالانکہ یہی مسئلہ بعد میں بھی اٹھا ہے، بعد میں قیادت غیر سیاسی آدمی کے ہاتھ میں تھی، یعنی مولانا سید یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ، تو اس میں وہ ہنگامہ نہیں ہوا، فساد نہیں ہوا، تحریک کامیاب بھی ہو گئی. لیکن یہاں اصل میں سیاست ان کی گھٹی میں تھی، رگو پے میں تھی، کہنے کو وہ سیاست کے میدان سے بھی ڈرا ہوئے تھے، حقیقت میں تو نہیں ہوئے تھے. لہذا اس کو انہوں نے مذہبی اور سیاسی جو ہے در حقیقت ملغوبے کی شکل میں اٹھایا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا. اشارہ ہے 52-53 کی تحریک ختم نبوت کی جانب، کہ ہمارے جو بھی جس طرح سے بھی ابھی چل رہا تھا معاملہ، وہ تھا دستور کے مطابق، لیکن یہ کہ اس کے بعد موقع مل گیا اور پھر جو پٹری سے گاڑی اتری ہے تو وہ اب دیکھیں کب چڑھتی ہے، وہ چڑھتی ہے پھر اتر جاتی ہے، پھر چڑھتی ہے پھر اتر جاتی ہے. ابھی دیکھیے جیسے کسی سائیکل کی پرانی چین ہوتی ہے، وہ بار بار اترتی ہے، پھر چڑھا کر پھر چلتا ہے چند قدم، پھر وہ علماء دین کی ایک عظیم اکثریت نے، یہ تو ایک رول ہو گیا مذہبی طبقے کا، ایک خاص طبقہ، علماء دین کی ایک عظیم اکثریت نے قومی اور سیاسی زندگی سے ایک گونا لا تعلقی کی اس روش کو برقرار رکھا جس پر وہ تقریباً پون صدی سے عمل پیرا تھے. اب اس کو سمجھیے اچھی طرح، اس کی جڑیں کہاں ہیں لا تعلقی سے؟ وہ جبکہ انگریز کی آمد کے بعد انہوں نے گوشوں کو بنا لیا تھا اپنا مامن. اب یہ ظاہر بات ہے پون صدی سے ان کا ایک ذہن بن گیا، مزاج بن گیا، اور وہی مزاج جو ہے پاکستان میں کنٹینیو کرتا رہا. بس سب سے بڑا کام یہ کہ ایک دارالعلوم اور بنا لو، اس جیسے وہ دارالعلوموں کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، اسی کام میں منہمک رہے. قومی زندگی سیاسی زندگی سے جو ذہناً اور عملاً غیر متعلق ہو چکے تھے، وہی عدم لا تعلقی جو ہے، عدم تعلق یا لا تعلقی، اسی نے کنٹینیو کیا. حالانکہ سوچنا چاہیے تھا کہ جتنی کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اس وقت انگریز آیا تھا تو ہم نے یہ روش اختیار کی تھی، اب مسلمانوں کی آزاد مملکت وجود میں آ گئی. لیکن ان کی طرف سے بھی ایک اپولوجی میں پیش کروں گا کہ انہوں نے یہ روش کیوں اختیار کی، اس کا سبب کیا تھا، وہ بعد میں آئے گا. لیکن پہلے اس فیکٹ کو سمجھ لیں کہ انہوں نے کنٹینیو کیا بالکل اسی اپنے مزاج کے مطابق، اپنی دلچسپی، اپنا جو بھی قوت کار تھی ان کے پاس، اس کو لگایا اسی ایک کام میں. علماء دین کی ایک عظیم اکثریت نے قومی اور سیاسی زندگی سے ایک گونا لا تعلقی کی اس روش کو برقرار رکھا جس پر وہ تقریباً پون صدی سے عمل پیرا تھے، اور پاکستان آ کر بھی وہ حسب سابق کلیتاً تعلیمی اور تدریسی مشاغل میں منہمک ہو گئے. چنانچہ یہ تو ضرور ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے کئی نئی اور عظیم دینی درسگاہیں پاکستان میں قائم ہو گئیں، جن میں قال اللہ تعالی اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں زور شور سے بلند ہونے لگیں، اور اس اعتبار سے یقیناً ایک قابل قدر اور بیش قیمت کام سر انجام پا گیا. اب یہ جامعہ اسلامیہ بن نوری ٹاؤن، اور یہ جامعہ جو ہے جو مدرسہ ہے کورنگی کے اندر مفتی محمد شفیع صاحب کا قائم کردہ، ڈنڈو الایار میں مولانا شام الحق صاحب کا قائم کردہ مدرسہ، بڑے یہ جامعات ہیں بڑے ان کی، اور اسی طریقے سے اور یہ جامعہ اشرفیہ، یہ سب کے سب جو ہے، تو ظاہر بات ہے پاکستان کے بعد ہی ان کا وجود ہے. لیکن یہ بھی بجائے خود ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ان کی ایک بڑی اکثریت کے قلب و دماغ نے قیام پاکستان کے بعد حالات میں جو تبدیلی آئی تھی اس سے کوئی اثر قبول نہ کیا. اور نہ صرف یہ کہ اس امر کی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ انہوں نے قیام پاکستان کو کوئی اہم واقعہ سمجھ کر اس کے زیر اثر اپنے نقشہ کار، حتیٰ کہ اپنے تعلیمی اور تدریسی معمولات، یہاں تک کہ نصاب ہی میں کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس کی ہو. There's no evidence کہ کچھ بھی انہوں نے سوچا ہو کہ بھائی اب حالات بدل گئے، آؤ بیٹھے سوچیں کوئی اب نئے تقاضے کیا ہیں، کو ہم نصاب ہی میں تبدیلی کر لیں، کوئی اپنے معمولات کو بدلیں. اب ایک آزاد مسلمان مملکت ہے، اس وقت وہ انگریز کا معاملہ تھا، اس وقت کے حالات اور تھے، اب جو ہے وہ ایک صدی بیت رہی ہے تقریباً، تو ہمیں سوچنا چاہیے. سرے سے کہیں اس فکر کا، اس سوچ کا کوئی نشان ملتا ہی. یہ ہے وہ جامد مذہبیت اور تقلید محض کہ بدلے ہوئے حالات کے بارے میں کچھ سوچنے کی تکلیف بھی گوارا نہ کرے، بلکہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ واقعہ یہ حکومت کی باگڈور غیر ملکی اور غیر مسلم حکمرانوں کے ہاتھوں سے نکل کر مسلمان قوم کے اپنے ہاتھ میں آ گئی تھی، قطعاً کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا، اور وہ اپنے ذہنوں میں نئے مسلمان حکمرانوں کو بالکل اسی مقام پر رکھ کر اپنے سابقہ طریقہ کار پر عمل پیرا رہے جس پر ان سے پہلے کے حکمران تھے۔ اس ضمن میں نے ایک اہم مضمون جو ہے اس کتاب کے ضمیمے کے طور پہ شامل کیا ہے، چنانچہ شہدہ شاہد من اہلہا کے مصداق اس حقیقت واقعی کی شہادت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر میں موجود ہے جو اس کتاب کے ضمیمے کے طور پر شائع کی جا رہی ہے، وہ اس میں شامل ہے، وہ بعد میں دیکھ لیجیے گا۔ اچھا، اب یہ ہے اپولوجی کہ ان حضرات نے یہ طرز عمل کیوں اختیار کیا۔ بدقسمتی سے قومی قیادت کے بعض عناصر اور پاکستان کی مختلف سروسز کے اعلی افسروں کی اکثریت نے مغربی طرز فکر اور یورپی طرز بود و باش کو جس حد تک اختیار کر لیا تھا، اس کے پیش نظر مذہبی طبقات کا یہ طرز عمل کسی حد تک فطری بھی تھا۔ یہی سمجھا کہ وہ گورے انگریز چلے گئے یا کالے انگریز آ گئے، وہی کہ وہی انگریز ہیں، وہی کرسٹان ہیں، وہی یہ اسی طرح کی ان کی تہذیب ہے، وہی سب کچھ ہے۔ تو یہ جو ایک بات تھی، واقعتا انگریز کلچرلی جو ایک انقلاب برپا کر گیا تھا یہاں، اب حکومت تو آئی انہیں کے ہاتھ میں، وہ چاہے سیویلین بیوروکریسی ہو اور چاہے وہ ملٹری ٹاپ براس ہو، سب کے سب وہی تھے، اسی رنگ میں رنگے ہوئے، بلکہ ملٹری والے تو 10 ہاتھ آگے تھے۔ سیویلینز کا معاملہ تو یہ تھا کہ ان میں دوسری قسم کے لوگ تھے، تو اور بھی یعنی کچھ تھوڑے بہت مذہبی مزاج کے صوم و صلات کے پابند جن کی خاندانی روایات ایسی تھی وہ موجود تھے، فوج کا حال تو بہت پتلا تھا۔ تو اب چونکہ وہی کچھ نظر آیا انہیں، تو انہوں نے سمجھا کوئی تبدیلی نہیں آیا، حالانکہ تبدیلی عظیم آ چکی تھی، اب اختیار تو ان کے ہاتھ میں تھا، مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ لہذا اس میں کچھ تھوڑی سی ان کی طرف سے اپولوجی ہے، ویسے کافی نہیں ہے یہ، لیکن یہ کہ کسی درجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس بنا پر وہ سمجھا کوئی فرق واقع نہیں ہوا ہے، وہ گورے انگریز چلے گئے ہیں، کالے انگریزوں نے ان کی جگہ لے لی ہے، اللہ اللہ خیر سکتا۔ بار نو ہوا یہ کہ قومی قیادت اور مذہبی حلقوں میں جو بعد قیام پاکستان سے پہلے تھا وہ اعلی حال ہی قائم رہا، اور اجنبیت اور غیریت کے پردے جو کہ تو حائل رہے، اور اگرچہ علماء کی ایک بڑی اکثریت نے اپنے آپ کو سیاسی سرگرمیوں سے دور ہی رکھا، لیکن اس مغایرت اور بود کی بنا پر بہرحال یہ ہوا کہ عدم اطمینان کی ایک کیفیت ان میں مستقل طور پر موجود رہی، جس سے مختلف سیاسی گروہ وقتاً فوقتاً فائدہ اٹھاتے رہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ علماء کی اکثریت تو سیاست سے بھی دور، وہ تو وہی کام جو شروع ہو گیا تھا، قال اللہ قال الرسول، پڑھاتے رہو اور ان میں سے جو پڑھ جائیں وہ پھر پڑھانا شروع کر دیں، جو کم تر صلاحیت ہوگی وہ جائیں مسجد میں بیٹھے خطبہ دیں، اور مسجدیں ایک سے ایک اعلیٰ بن رہی تھی، لہذا وہ کیریئر بھی بڑے اچھے اچھے اب علماء کے سامنے آ رہے تھے، فارغ التحصیل لوگوں کے۔ پہلے مسجدیں کچی ہوتی تھیں، جمعرات کی روٹی کا انتظار رہتا ہوگا، اب تو بڑے ٹھاٹدار جو ہے وہ عالیشان محل جو ہے وہ مسجدوں کی صورت میں آ رہے تھے، اور ان کے ساتھ بڑے آراستہ پیراستہ جو ہے رہائش گاہیں بھی مل رہی تھی۔ تو یہ تو ایک تو پوری یوں سمجھیے کہ ایک نیا بیوروکریسی کا ایک دائرہ کھل گیا۔ باقی یہ کہ جو ذہین ہے وہ پڑھ کر پھر پڑھانا شروع کر دیں، وہ تو ایک سرکل ہے جو چلتا ہے۔ تو علماء کی اکثریت کا تو معاملہ یہ رہا، اور وہ سیاست سے لا تعلق رہے۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ جو لا تعلقی اور مغایرت اور بوجھ تھا، اسے کچھ سیاسی لوگ ایکسپلائٹ کرتے رہے۔ کوئی مسئلہ اٹھا دیا، عید کے چاند کا مسئلہ اٹھا دیا، اب سب مولوی جو ہے اس کے لیے، چاہے وہ خود سیاسی نہیں ہے اور کسی سیاسی جماعت نے اٹھایا ہے مسئلہ، لیکن بہرحال ہے تو مذہبی مسئلہ، عید کے چاند کا مسئلہ ہے، وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ ساری ہماری جو تحریکیں چلی ہیں بعد میں، ان کا جو اصل کاز ہے وہ یہاں پر آپ اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں۔ جڑ یہ ہے کہ اگرچہ علماء کی عظیم اکثریت خود سیاست کے میدان سے لا تعلق رہی، لیکن ان کی بے اطمینانی، ان کی مغایرت، ان حلقوں کو یہی سمجھنا کہ یہ بھی در حقیقت وہی کچھ ہیں، تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے یہ کالے انگریز ہیں، تو وہ دشمنی، وہ جو کچھ تھی، وہ بہت تھا، وہ برقرار رہا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ خود سیاست میں نہیں آئے، لیکن اگر کچھ سیاسی عناصر نے کسی وقت کسی مذہبی ایشو پر کوئی ایجیٹیشن شروع کر دیا، تو گویا کہ اس کے لیے پہلے ہی سے یہ بارود جو ہے، یہ ہماری پوری آبادی کے اندر چپے چپے پر یہ بارود پہلے سے موجود تھا۔ ہر مسجد میں جو ہے جو بھی خطیب اور امام ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ان جذبات کا حامل تو ہے، چاہے خود سیاسی نہ ہو۔
نہیں جماعت اسلامی تو اس دور میں احیاء اسلام کی سعی و جہد کے لیے سب سے زیادہ صلاحیت اور استعداد کی حامل تھی، تو اس نے پاکستان میں جو طریقہ کار اختیار کیا وہ اس داستان کا المناک ترین باب ہے، اور اس کی بدولت اس کی تمام قوتیں اور توانائیاں ایک تخریبی راستوں پر پڑ گئیں، جن سے نہ صرف یہ کہ ملک و ملت کو شدید نقصان پہنچا بلکہ خود اسلام کی راہ میں بے شمار رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں۔ اب اس کی شرح ہے یہ آگے۔ 1939-40 میں مولانا مودودی مسلمانان ہند کی قومی جد و جہد سے یہ کہہ کر علیحدہ ہوئے تھے کہ محض نام کے مسلمانوں کی تنظیم سے اسلامی حکومت کسی طرح قائم نہیں ہو سکتی، اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے علمی و فکری اور ذہنی و نظری سطح پر اسلامی انقلاب برپا کیا جائے اور پھر معاشرے میں اخلاقی و عملی تبدیلی اس حد تک پیدا کر دی جائے کہ اس میں کسی جاہلی نظام کا چلنا دشوار ہو جائے، حکومت اور ریاست کی سطح پر کسی واقعی اور پائیدار تبدیلی کی توقع اس کے بعد ہی کی جا سکتی ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کی قومی جدوجہد کا ساتھ دینے میں اپنا وقت ضائع اور اپنی منزل کھوٹی کرنے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ اسی فطری طریق پر عمل پیرا ہو کر پہلے علمی و فکری اور اخلاقی و عملی انقلاب برپا کرنے کی سعی کریں گے۔ چنانچہ قومی تحریک سے علیحدہ ہو کر مولانا نے علمی و فکری سطح پر اسلام کی دعوت دینے اور جو لوگ اسے قبول کر کے اسلام کے عوامر و نواحی کے عمل پابند ہوتے چلے گئے انہیں ایک تنظیم میں منسلک کرنے کا کام شروع کر دیا۔ یہ وہ کام ہے جس کے بارے میں پہلے میں کہہ چکا ہوں، یہ یقیناً قومی تحریک سے بہت اعلیٰ اور عرفہ تھا۔ قیام پاکستان کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا اپنی اسی طریقے کار پر عمل پیرا رہتے اور جس قدر ممکن ہوتا اپنے اسی کام کی رفتار تیز تر کر دیتے اور اس کے ضمن میں مواقع و وسائل کے اس اضافے سے فائدہ اٹھاتے جو ایک مسلمان مملکت میں متوقع تھا، اور جن کے ضمن میں جیسا کہ ہم پہلے عرض کر آئے ہیں پاکستان کی پہلی قومی حکومت کی جانب سے ہرگز کسی بخل کا مظاہرہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن افسوس کہ اس موقع پر ان کی ذہانت نے ایک بالکل ہی نیا پینترا بدلا، چنانچہ اچانک ان کے دل میں اپنی اس قوم کا درد اٹھا جس کی قومی جد و جہد کے دوران وہ ایک خاموش تماشائی ہی نہیں رہے تھے بلکہ دور کھڑے طنز و استہزاء کے تیر برساتے رہے تھے، اور انہوں نے قوم کی حالت زار پر رحم کھاتے ہوئے اس کی سرپرستی قبول فرما لی اور اس کی رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ چنانچہ مولانا کے اپنے الفاظ ملاحظہ ہوں، اس لیے جس روز تقسیم ملک کا اعلان ہوا اسی وقت ہم نے سمجھ لیا کہ جیسی بری یا بھلی تعمیر ہم آج تک کر سکے ہیں اب اسی پر اکتفا کرنی ہوگی، یعنی یہ تو جو کام ہم نے کر لیا اب یہی اسی پر اکتفا کرنی ہوگی، اس کو تو ہم آگے اب کنٹینیو نہیں کر سکتے، اور اس قوم کو سنبھالنے کی فوراً کوشش کرنی پڑے گی جو کسی واضح نسب العین کے بغیر اور کسی اخلاقی و اجتماعی صلاح کے بغیر یک لخت با اختیار ہو گئی۔ دس از دی ٹرننگ پوائنٹ، دی سیکنڈ ٹرننگ پوائنٹ ان مولانا مودودی's لائن آف ایکشن۔ پہلا وہ قومی سطح سے کٹ کر، اور اب یہ کہ اسی قومی دھارے میں آ کر قوم کو سنبھالنے کے لیے اپنا جو بھی کردار ہے اس کو ادا کرنا، اور وہ تعمیری اور جو بھی کام تھا اب جو بھی بری بھلی جیسی بھی کچھ تھوڑی بہت کم یا زیادہ ہم کام کر سکے بس اسی پر اکتفا کرنی ہوگی۔ ساتھ ہی وہ ان مطالبات کے ساتھ سیاست کے عین میدان میں کود پڑے، چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اور حصول پاکستان کی تحریک اسی مقصد کے تحت چلائی گئی تھی کہ یہاں اسلامی حکومت قائم کی جائے گی، اور چونکہ یہی اس ملک کے 999,000 باشندوں کی دلی خواہش ہے، میں نے تو 990 کہا تھا شاید فی ہزار، یہاں تو 999,000 ہے، ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ یہاں اسلام آئے، لہذا لازم ہے کہ یہاں اسلامی دستور نافذ ہو اور شریعت اسلامی رائج کی جائے۔ نمبر دو، چونکہ مسلمانوں کی قومی قیادت اب تک جن لوگوں کے ہاتھ میں رہی ہے وہ ایک اسلامی حکومت کو چلانے کی صلاحیت سے عاری محض ہے، لہذا انہیں چاہیے کہ وہ مسند قیادت سے خود دستبردار ہو جائیں اور ایک نئی قیادت کے لیے جگہ خالی کر دیں۔ واضح رہے کہ یہ کوئی اقتباس نہیں ہے بلکہ جماعت اسلامی کے بعد از قیام پاکستان کے موقف کی مختصر ترجمانی ہے، تفصیل کے لیے دیکھیے راقم الحروف کی تاریخ تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ، اس میں وہ سارے حوالے جو ہیں ان کے ساتھ ایگزیکٹ جو بھی ان کے الفاظ ہیں ان کے حوالے سے موجود ہیں، لیکن یہ اس کا لب لباب یا خلاصہ ہے. اب یہ مطالبہ لے کر، دو مطالبے جن کے بارے میں میں نے بعد میں جو بات کہی ہے تفصیل کے ساتھ، وہ یہ کہ ان میں سے ایک کو میں صحیح سمجھتا ہوں اور ایک کو 100% غلط سمجھتا ہوں. مطالبہ دستور اسلامی کی مہم صحیح تھی، اس میں آپ ایک پارٹی کی حیثیت سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی، چاہے حقیقی ان کی وہ تھی یا نہیں تھی طلب، لیکن خواہش ضرور تھی ان کے دل کے اندر، ایک جذباتی سی وابستگی، اس کے حوالے سے ایک بات کر رہے تھے. تمام لوگوں نے ساتھ دیا، یہاں تک کہ مسلم لیگ میں ہونے کے باوجود فیصلہ کن رول پلے کیا مولانا شبیر احمد عثمانی نے، قرارداد مقاصد پاس ہو گئی. لیکن یہ دوسرا پہلو ہے در حقیقت مہلک ترین، کہ آپ ہٹے اب ہمارا راستہ ہے انقلاب قیادت، انقلاب قیادت. اس طرح گویا مولانا مودودی نے احساس فرض سے مجبور ہو کر بیک وقت اسلام اور پاکستان دونوں کی سرپرستی کا بوجھ اپنے سر لے لیا. پہلے تو ایک سرپرستی اسلام کی کر رہے تھے، اب انہوں نے کہا اسلام اور پاکستان دونوں کی سرپرستی جو ہے ہمیں کرنی ہے. یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کی قومی قیادت بہت سی داخلی و خارجی مشکلات میں مبتلا تھی. ایک طرف ایک بالکل نئی لیکن وسیع و عریض اور دو انتہائی دور دراز خطوں پر مشتمل سلطنت کے پیچیدہ مسائل و معاملات تھے، جن کا حل اور وہ بھی انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں بجائے خود ایک کٹھن مرحلہ تھا. پھر اس پر تبادلہ آبادی اور مہاجرین کی آبادکاری کے محیب مسائل مستداد ہو گئے. دوسری طرف بانی پاکستان اور ان کے دست راست قیام پاکستان کے بعد جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. تیسری طرف قومی تحریک میں مخلص بے نفس اور تربیت یافتہ کارکنوں کی کمی کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہوئے، اور قومی کارکنوں کی ایک بڑی اکثریت الاٹمنٹوں کے چکر اور پرمٹوں اور لائسنسوں کے حصول یا قوت و اقتدار کی کشمکش میں الجھ کر رہ گئی. قومی قیادت کے مخلص عناصر ابھی اس صورتحال سے نبٹنے کی فکر کر ہی رہے تھے، یعنی تین طرف سے سمجھیے کہ مسائل و معاملات کا ہجوم. اب میں یہاں پر قومی قیادت کے مخلص عناصر وہ لوگ کہ جو کچھ نہ کچھ اسلام کے ساتھ بھی تھوڑا بہت اپنا کوئی تعلق جذباتی قلبی اور عملی بھی رکھتے تھے، اور یہ کہ بہرحال پاکستان کے مخلص تھے، ان کی طرف تین طرف سے حملہ پہلے ہی سے ہے. حالات، ہندوستان کی دشمنی، تبادلہ آبادی، مہاجرین کا ایک ریلا سیلاب، بے سر و سامانی کے عالم، پھر یہ کہ قائد اعظم کا انتقال، لیاقت علی خان میدان سے ہٹا دیے گئے، یہی دو ستون تھے اس مسلم لیگ کا. پھر یہ کہ مسلم لیگ کی جو انہیرنٹ کمزوری تھی کہ وہ در حقیقت کبھی بھی ایک تنظیم کی حیثیت سے مستحکم نہیں ہوئی تھی، وہ ایک تحریک تھی، ایک جوش اور خروش کے اندر ایک مرحلہ طے کر لیا. آرگنائزیشن مینز سم تھنگ ایلس، کارڈرز کا معین ہونا، مخلص کارکنوں کا ہونا وہ تھی نہیں، اس کی کمی کے آثار بھی ظاہر ہوئے. اب جو مخلص عناصر تھے، مخلص پاکستان کے بھی اور مخلص کسی درجے میں اسلام کے بھی، قومی قیادت کے مخلص عناصر ابھی اس صورتحال سے نمٹنے کی فکر کر ہی رہے تھے کہ مولانا مودودی اپنی مختصر لیکن منظم جمعیت کو لے کر میدان میں آ گئے، اور انہوں نے پروپیگنڈے کی ایک مؤثر تکنیک کے ذریعے ملک بھر میں ایک ہلچل پیدا کر دی. چنانچہ قومی قیادت ایک نئے اور پیچیدہ مسئلے سے دوچار ہو گئی. قومی قیادت کے لیے اس مسئلے کی پیچیدگی کا اہم ترین پہلو یہ تھا کہ جس اسلام کے نام پر مولانا مودودی سیاست کے میدان میں اترے تھے، وہ نہ صرف یہ کہ خود اس کا اپنا دین تھا بلکہ قریبی زمانے میں خود اس نے اسی کے نام پر عوام کے جذبات کو اپیل کی تھی. اسلام کا نعرہ لگ رہا تھا تو اسلام کا نعرہ تو یہ، خود اس نعرے کو انہوں نے ہوا دی تھی، اور بہرحال دین تو ان کا بھی یہی تھا، مذہب تو یہی تھا. لہذا مولانا مودودی کے مطالبے کا کوئی براہ راست جواب اس کے لیے ممکن نہیں تھا، اب انکار کرے تو کیسے کرے. دوسری طرف اسے یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ صورتحال ایسی بنا دی گئی ہے کہ اسلام کی جانب کسی قدم کا اٹھانا مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کی نئی قیادت کے سامنے پسپائی کے مترادف ہوگا. جو مطالبہ کر رہے ہیں، اگر آپ اسلام کی طرف تھوڑا سا پیش قدمی کریں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پولیٹیکل ٹرائمف آف جماعت اسلامی اینڈ پولیٹیکل ڈیفیٹ آف مسلم لیگ. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ سیاست کے اندر تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک مطالبہ مجھ سے کر رہے ہیں، میں سمجھتا بھی ہوں کہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں اس لیے نہیں مانتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فتح ہو گئی اور میری شکست ہو گئی، یہ تو ذاتی مباحثے کے اندر بھی ہو جاتا ہے. جہاں یہ قومی اور سیاسی مسئلہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عوام پر کیا اثر پڑے گا کہ یہ پارٹی ڈیفیٹڈ ہے وہ پارٹی کھڑی. ایک جو آپ کو پارلیمانی سیاست میں تو معلوم ہے کہ ایک ایشو پر بھی ڈیویژن کے اندر اگر پارٹی جو ہے اپوزیشن والی اس کو ووٹ زیادہ مل جائے تو حکومت ختم. اس کا ایک بیان ثبوت اس وقت مل بھی گیا جب قرارداد مقاصد کو جو اصلاً خود تحریک مسلم لیگ کے مخلص اور دیندار عناصر خصوصاً مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد انصاری، ان کا نام مجھے ابھی تک میرے ذہن میں نہیں آیا تھا، اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب اب ان کے جانشین کی حیثیت سے آئے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اور ایک وہ تھے مولانا محمد متین خطیب صاحب، تو ان سے بھی بڑے گہرے روابط تھے مولانا ساری صاحب کے، کی کوششوں سے منظور ہوئی تھی جماعت اسلامی نے اپنی فتح مبین قرار دے لیا. لہذا قومی قیادت نے، اب یہ دو شکلیں ہو گئی نا، ایک طرف تو یہ کہ مطالبہ اسلام کا ہو رہا ہے تو اسلام تو ان کا اپنا دین بھی مذہب بھی ہے اور انہوں نے سابق میں اسی کا نعرہ لگا کر تو پاکستان بنوایا ہے، تو اب ڈائریکٹلی کیسے اس کا مقابلہ کرے اور جواب دے اور انکار کرے. دوسری طرف پوزیشن یہ تھی کہ کوئی بات مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جماعت اسلامی کی کامیابی ہو گئی، پولیٹیکل ایڈوانس ہے اس کی، اور مسلم لیگ کا گویا کہ پولیٹیکل ریٹریٹ ہو رہی ہے. لہذا اب یہاں لہذا ہے اس کا دو اسباب کی بنا پر، لہذا قومی قیادت نے کچھ لے تو لال سے کام لینا شروع کیا، کچھ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی پر ہیر پھیر کے راستوں سے حملے شروع کیے، اور کبھی کبھی اسلامی دستور و قانون کے نفاذ کے مطالبے کی براہ راست مخالفت بھی کی. اس معاملے میں پاکستان کی سیاست میں جو عجیب الجھ پیدا ہو گیا تھا اس کا کسی قدر اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ قومی قیادت کی جانب سے اول جو لوگ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے خلاف دلائل و براہین کے ہتھیار لے کر میدان میں اترے وہ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی اور ڈاکٹر محمود حسین جیسے پابند صوم و صلات اور دینی درد اور مذہبی جذبہ رکھنے والے لوگ تھے. کیونکہ اب تو سوال ہے پارٹی پالیٹکس کا، پاور پالیٹکس از اے پارٹی پالیٹکس. ایک پولیٹیکل پارٹی آگے بڑھ رہی ہے انقلاب قیادت کا نعرہ لے کے، تو پارٹی ان پاور ہیز ٹو ڈیفینڈ ہر سیلف. اب اس میں جو بھی شامل ہے وہ آئے، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، ڈاکٹر محمود حسین، بعد میں پھر اس میں یہ کہ بروہی صاحب شامل ہوئے تھے کہ اگر کوئی شخص ثابت کر دے قرآن میں کوئی دستور ہے تو میں اسے پتا نہیں 1,000 یا 10,000 روپیہ انعام دوں گا. پھر اے کے بروہی صاحب آئے، بعد میں اس صف میں ایک اہم اضافہ مسٹر اے کے بروہی کا ہوا جنہوں نے اس شخص کو انعام دینے کا اعلان کیا جو ثابت کر دے کہ قرآن میں کسی دستور ملکی کا خاکہ موجود ہے. گویا اب یہاں نتیجہ دیکھیے، گویا جن لوگوں کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے میں ملک و ملت اور دین و مذہب دونوں کی بھلائی تھی، غلط حکمت عملی کی بنا پر انہی کو دشمنوں کی صف میں لا کھڑا کیا گیا، اور اسلام کو سیاسی میدان کا ایک مسئلہ بنا کر اسے اپنے بہترین بہی خواہوں کی سرپرستی سے محروم کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اسے پاور پالیٹکس کا ایشو بنا دیا. پہلی بات کی حد تک معاملہ علیحدہ تھا، اگر یہ دوسری بات نہ آتی تو وہ گاڑی چلتی. ایک ایک کر کے آپ دستور کے اندر باتیں منواتے جاتے. یہی ایک دفعہ جو تھی نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا، ایک ہی مطالبہ ہونا تھا اسے جسٹیسیبل کرو، یہ صرف ڈائریکٹو پرنسپلز میں نہ رکھو، اسے لاؤ اور پوری کی پوری نافذ کرو. بس اسی پر بات ہوتی سر، اور تمام دینی عناصر ساتھ دیتے، اور اس کا مطلب ایک انقلاب ہوتا عظیم. قرارداد مقاصد آ گئی، اسے کوئی نکال نہیں سکا پھر مائی کا لال. حالانکہ کتنی عجیب بات ہے اس دنیا میں جبکہ سیکولرزم جو ہے پوری دنیا کا اصول موضوع ہے، متفقہ اصول ہے، اور ایک ملک کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ ہم تو حاکمیت اللہ کی سمجھتے ہیں اور جو کچھ بھی اختیار یہاں کے باشندوں کے پاس ہے وہ ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے، وہ ان کی اپنی اتھارٹی نہیں ہے. ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی جو ڈیلیگیٹ کرنے والی اتھارٹی ہوتی ہے اس کی حدود کے اندر استعمال ہو سکتی ہے، اس سے باہر تو نہیں جا سکتی. اتنا بڑا انقلاب 20ویں صدی عیسوی اس کے اندر یہ اعلان، تو بہت بڑی اچیومنٹ تھی اگر صرف اسی رخ پر چلتے اور کام اپنا کرتے جاتے، اپنا بیس بڑھاتے، اپنی وہی جو جماعت اسلامی کا جو کام علمی اور تعلیمی اور جو بھی اخلاقی انقلاب کا کام کر رہے تھے کرتے جاتے. لیکن یہ کہ جب اس میدان میں آئے تو باقی سب کا بستر لپیٹنا پڑا. میں تو آج بھی خاص طور پہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ مولانا کے اپنے الفاظ ہیں کہ اب اس پر اکتفا کرنی پڑے گی. گویا کہ باقی کاموں کے بستر لپیٹنے کا فیصلہ تو اسی وقت کر لیا انہوں نے. ایک تعلیمی اسکیم شروع کی تھی راولپنڈی میں, فوراً بند کرنی پڑی. اس کا بالکل وہی آئیڈیا تھا جو ہمارا اس قرآن اکیڈمی کا ہے. آئیڈیا یہی تھا کہ گریجویٹس کو رکھا جائے وہاں. راولپنڈی میں ادارہ بن گیا. مولانا اصلاحی, مولانا عبدالجبار غازی, یہ دونوں حضرات اور مولانا مسعود عالم ندوی, وہ عربی کے لیے, مولانا اصلاحی قرآن کے لیے, عبدالجبار غازی جدید فکر کے لیے, یہ وہاں پر بٹھا دیے گئے. لیکن اس کے بعد جب پولیٹیکل موومنٹ شروع ہوئی تو اب ضرورت تھی, ہر پیسے کی ضرورت تھی کہ اسی میں جھونک دیا جائے, ہر شخص کی صلاحیت کی ضرورت تھی کہ اسی میں جھونک دی جائے, لہذا وہ بستر لپٹ گئے. وی کوڈنٹ اسپیئر. اب افراد کو اسپیئر کریں, پیسہ اپنے فنڈز میں سے کچھ حصہ اس کام کے لیے لگائیں, تب وہ کام چلے گا. یہاں یہ ہے کہ ہر مرحلے پر معلوم ہوتا لائف اینڈ ڈیتھ ایشو آ گیا. اب تو اب جو ہماری سیاسی مہم ہے اس موڑ کے آگے منزل ہے, تو یہ موڑ انتہائی خطرناک ہے. لہذا اس کے لیے جو بھی کچھ ہمارے پاس ہے سارا اسی کے اندر ہمیں جو ہے جھونک دینا پڑے گا. تو یہ ہے اصل میں بات سمجھنے کی. اور سب سے بڑا یہ مسئلہ کہ نتیجہ کیا نکلا, گویا جن لوگوں کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے میں ملک و ملت اور دین و مذہب دونوں کی بھلائی تھی, غلط حکمت عملی کی بنا پر انہی کو دشمنوں کی صف میں لا کھڑا کیا گیا, اور اسلام کو سیاسی میدان کا ایک مسئلہ بنا کر اسے اپنے بہترین بہی خواہوں کی سرپرستی سے محروم کر دیا گیا. کاش کہ مولانا مودودی سمجھ سکتے کہ انہوں نے اس طریقہ کار کو اختیار کر کے اسلام کی راہ میں کیسے کانٹے بو دیے تھے. مذہبی سیاست کے اس میدان میں عملاً مولانا مودودی نے تنہا اپنے اور اپنی جمعیت کے زور بازو کے بل پر چلنے کی کوشش کی. یہ بہت اہم ہے, یہ جملے ذرا نوٹ کیجئے اس کو. یہ تو یوں کہیے کہ درمدح خود بھی گوئم والی بات نہ سمجھے کہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں, لیکن یہ کہ واقعتاً یہاں پر یہ کوزے میں دریا کو بند کرنے والی بات ہے. یہ بہت اہم بات ہے جو آ رہی ہے. جماعت کی پاکستان کے اندر ابتدائی جو اس کے سال ہے تقریباً 20 برس, اس کے جو 3 سٹیجز ہیں اس کو بڑی خوبصورتی سے یہاں پیش کیا گیا. مذہبی سیاست کے اس میدان میں اولاً مولانا مودودی نے تنہا اپنے اور اپنی جمعیت یعنی جماعت اسلامی کے زور بازو کے بل پر چلنے کی کوشش کی. خود اعتمادی اتنی تھی, اور وہ در حقیقت یہ محسوس کر رہے تھے, اصل میں یہ پہلو بھی سمجھ لیجئے جو ایک جزوی حقیقت تھی. ان کا تجزیہ یہ تھا کہ پاکستان بنایا مسلم لیگ نے, مسلم لیگ کے پاس پاکستان کے مستقبل کے لیے کوئی نہ خاکہ تھا نہ پروگرام تھا, لہذا ایک قیادت کا کام ختم ہو چکا ہے اور اب قیادت کا خلا ہے. قیادت کا خلا جو پاکستان میں پیدا ہو گیا ہے, کوئی جماعت کوئی منظم گروہ اگر اسلام کے حق میں جو فضا جو ہے وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے حوالے سے اس نعرے کی وجہ سے جو پیدا ہو چکی ہے, اس کو ذریعہ بنا کر اسے ایکسپلائٹ کر کے اگر ایک دفعہ قیادت پر قابض ہو جائے تو پھر سارے وسائل حکومت کے اس کے ڈسپوزل پر ہو گئے, پھر ذہنی اور فکری انقلاب پھر کر لیں. وہ جو پہلے یہ تھا کہ پہلے یہ کرو ذہنی فکری عملی اخلاقی پھر ہوگا, تو اب اگر حکومت کا موقع مل رہا ہے تو حکومت ہاتھ میں لو اور پھر وہ وسائل اور ذرائع, پورا ایجوکیشنل سسٹم آپ کے پاس ہوگا, ذرائع ابلاغ آپ کے پاس ہوں گے, ریڈیو آپ کے پاس ہوگا, تو آپ پھر لوگوں کے ذہن اور فکر کو بدلنے والے. جزوی طور پر بات صحیح تھی اس معنی میں کہ قیادت کا خلا پیدا ہو گیا تھا پاکستان, لیکن جو چیز وہ نظر انداز کر گئے وہ عمرانیات کا یہ بنیادی اصول ہے کہ کسی معاشرے کے اندر قیادت کا خلا ہو جاتا ہے, نظام کا خلا نہیں ہوتا. جاگیردارانہ نظام تو موجود تھا یہاں, لہذا اگر ایک نیشنل لیڈرشپ ہٹی ہے تو اس میں سے نیچے سے جو نکلیں گے وہ تو وہی جاگیردار آئیں گے, نظام تو نہیں بدلا نا. چودھری چودھری کو ووٹ دے گا, ارائی ارائی کو ووٹ دے گا, جاٹ جاٹ کو ووٹ دے گا, راجپوت راجپوت کو ووٹ دے گا, یہ تو برادری سسٹم. جہاں چھوٹے چھوٹے زمیندار ہیں وہاں برادری سسٹم, جہاں بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار ہیں وہاں تو ان کی طاقت ہے ہی ہے. بےچارہ ان کا جو وہ ہاری ہے یا جو ان کا وہ کمی کاری ہے وہ کہیں ان کے خلاف ووٹ دے سکتا؟ جہاں سرداری نظام ہے بلوچستان میں وہاں کوئی سردار کے خلاف کوئی بلوچ ووٹ دے سکتا؟ تو یہ خلا جو پیدا ہوا وہ صحیح تھا, لیکن نظام کا خلا نہیں تھا, وہ ایک قیادت کا خلا تھا. اب جو قیادت ابھرتی وہ وہیں سے ابھرنی تھی, وہیں سے ابھری. نتیجہ یہ ہوا کہ یونینسٹ پارٹی کے طرز کی ریپبلکن پارٹی پاکستان میں بن گئی. ریپبلکن کا کانسیپٹ بالکل وہی تھا جو یونینسٹ کا کانسیپٹ تھا. تو یہ تھی غلطی. تو 50% بات صحیح تھی ان کو آبزرویشن کے خلا ہے اس وقت. ویکیوم ویکیوم پر کرنے کے لیے جو اصول ہیں دنیا کی سیاست کے, تو اس پولیٹیکل سائنس کے, انہیں اصولوں سے کوئی چیز آتی ہے نا. آپ کیسے آ جاتے ہیں؟ تو کون میں خامخواہ؟ آپ کا یہاں کیا عمل دخل ہے؟ آپ اپنے ووٹ آپ نے دیکھ لیے سن 51 کے الیکشن کے اندر, نتیجہ نکل آ گیا سر. تو پہلی تو ان کی سٹیج یہ تھی کہ اپنے اوپر بہت کانفیڈنس تھا. چنانچہ اس وقت سن 51 کے الیکشن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ممدوٹ صاحب اور سہروردی صاحب, ان دونوں نے مل کر ایک جماعت بنائی تھی جنا عوامی لیگ, جنا عوامی مسلم لیگ. اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ جماعت اسلامی بھی ہمارے ساتھ ایک جوائنٹ, تاکہ ہم متفق کا امیدوار کھڑے کریں. اب وہ تو امیدواری کا کانسیپٹ تھا. مولانا مودودی نے پورے استغنا کے ساتھ ان کی ٹھکرا دی آفر کہ ہمارا آپ کا اصولوں کا فرق ہے, ہم تو امیدواری کے حرام ہیں, آپ امیدوار ہمارے بنانا چاہتے ہیں. پارٹی سسٹم کو ہم لعنت سمجھتے ہیں. وہ تو جو ان کے اپنے آئیڈیلز تھے اس وقت کے, وہ میری جو کتاب ہے تحریک جماعت اسلامی, اس میں تفصیل سے پڑھ لیجیے. تو اس وقت یہ گمان تھا کہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے کہ ہم خود اپنے بل پر آگے چل رہے ہیں, آگے چلیے. لیکن جلد ہی انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ دوسرے دینی حلقوں کی مدد اور تعاون کے بغیر کامیابی مشکل ہے. چنانچہ انہوں نے وقتاً فوقتاً علماء دین کا اشتراک و تعاون حاصل کرنا شروع کیا, اور رفتہ رفتہ کبھی انہیں اپنے پیچھے لگا کر اور کبھی حالات کا رخ دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے لگ کر, جیسے کہ اینٹی قادیانی تحریک کے زمانے میں ہوا, ایک دینی کیمپ کا تصور پیدا کیا. یہ دوسری اسٹریٹجی تھی, یعنی رجال قوم یا اعازم قوم اور ادھر رجال دین, ان کے درمیان ایک رائیولری کا ایک کی نسبت جو پہلے سے موجود تھی, موت تھی, بیگانگی تھی, اب اس کو باقاعدہ دینی کیمپ کا تصور دیا. اس کے دو انتہائی مضر نتائج برآمد ہوئے. ایک یہ کہ سیاست کے میدان میں جماعت اسلامی کے ساتھ علماء دین بھی قومی قیادت کے حریف بن گئے, اور رفتہ رفتہ برسر اقتدار طبقہ اور رجال دین دو مخالف و معاند گروہوں کی صورت اختیار کرتے چلے. پہلے وہ صرف دور تھے, لا تعلقی تھی, موت تھا, اب معاند اور مخالف گروہوں کی شکل بن گئے. اور دوسرے یہ کہ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کو جدت پسندی اور اثر تا پیر متحرک متجددیت اور قدامت پرستی اور سراپا جامد مذہبیت کے مابین ایک امت وسطی کی پوزیشن کو ترک کر کے کلیتاً قدامت پرستی اختیار کرنی پڑی. علماء کا ساتھ دینا ہے, انہی کا رنگ جو ہے مذہب کے وہی تصورات اختیار کرنے پڑیں گے. وہ جو ایک بیج کی پوزیشن تھی, اس سے گویا کہ جماعت اسلامی نے خود دستبرداری اختیار کی. اور اگرچہ اس کی بنا پر بہت سے دلچسپ تضادات ظہور میں آئے, مثلاً یہ کہ ایک شخص اس شخص کو جو تنہا اپنی ذات پر بھی فقہ حنفی کو پوری طرح نافذ کرنے کو تیار نہ تھا, بلکہ اس میں اپنا عقول لگانا ضروری خیال کرتا تھا, یہ موقف اختیار کرنا پڑا کہ 10-11 کروڑ افراد کی ایک پوری قوم پر صدیوں پیشتر کی مرتب شدہ فقہ حنفی کو جو کا تو نافذ کر دیا جائے. مولانا مودودی تو مقلد حنفی نہیں تھے اس معنی میں, بلکہ یہ کہ وہ کہتے تھے کہ میں جس چیز میں تحقیق کر سکتا ہوں, میری جو رائے بنتی ہے وہ میں اختیار کر لیتا ہوں, باقی یہ کہ جہاں مجھے موقع نہیں ملتا, جتنی میں نے کسی مسئلے کی اہمیت نہیں سمجھی کہ پوری تحقیق کروں, وہاں میں حنفی فقہ پر عمل کرتا. تو گویا کہ پورے مقلد وہ خود اپنی ذات میں بھی نہیں تھے. لیکن یہ کہ اب اس ملک کے اوپر چونکہ یہاں پہ اکثریت جو ہے وہ حنفیوں کی ہے, لہذا وہی صدیوں پیشتر کی مرتب شدہ فقہ حنفی نافذ کر دی جائے, یہ مطالبہ کرنا پڑا. اس سلسلے کا ایک دلچسپ لطیفہ مولانا داؤد غزنوی مرحوم نے سنایا کہ ایک موقع پر علماء کے ایک مشترکہ بیان پر مولانا مودودی نے ان سے بھی دستخط کرانے چاہے, جس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ ملک میں فقہ حنفی رائج کی جائے. مولانا داؤد غزنوی مرحوم نے فرمایا, اس پر میں نے مولانا کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اپنے قتل کے حکم نامے پر میں خود دستخط کروں؟ وہ تو اہل حدیث ہیں, فقہ حنفی کے کام وہ ماننے والے ہیں, لہذا اب آپ چاہتے ہیں کہ اپنے قتل کے حکم نامے پر آپ مجھ سے دستخط کرانا چاہتے ہیں؟ لیکن یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ریکوائرمنٹ تو یہ تھی, جب آپ کو ایک مذہبی کیمپ بنانا ہے تو وہ تو ظاہر بات ہے زیادہ جماعتیں تو یہاں حنفی ہیں، وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، عظیم اکثریت جو ہے اہل سنت کی یہاں پر وہ حنفی ہے، لہذا ایک تو یہ اس کا نتیجہ نکلا. ہم نے کیا کیا نہ کیا دیدہ و دل کی خاطر، پھر تو سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اس میں تیسری چیز کا اضافہ کر لیجئے، تھرڈ گیئر لگا ہے جماعت اسلامی میں. کب؟ جبکہ یہ محسوس ہوا یہ مذہبی کیمپ بھی کچھ کام نہیں کر سکتا، خاص طور پر جب مارشاء اللہ آ گیا ایوب خان کا اور سیاست کی گاڑی ویسے ہی بند نظر آئی گلی جو ہے. تو اب پھر مولانا مودودی نے تیسرا رخ اختیار کیا، یعنی پہلے تھا صرف اپنے بل پر آگے چلنا، اپنی اصول اپنے طریقہ کار پر آگے بڑھنا. وہ فیل ہو گیا تو علماء کا ایک مذہبی کیمپ مختلف جماعتوں اور مختلف دینی حلقوں سے تعاون اور اشتراک کے ساتھ. جب وہ بھی معلوم ہوا گاڑی نہیں چلتی تو پھر یہ کہ صرف جمہوریت کے نام پر دینی اور لا دینی اور لیفٹسٹ اور رائٹسٹ اور فلاں اور فلاں اور اباحیت پسند اور سب کے ساتھ مل کر وہ جمہوریت کی تحریک. اب اسے آپ ٹاپ گیئر کہیں یا فرسٹ گیئر کہیں، یہ تین مرحلے ہیں جماعت کے اس عوامی دور کے، جن میں سے دو کا ذکر یہاں آیا، تیسرے کا یہاں نہیں آیا ہے. لیکن تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ پھر خالص جمہوریت کی تحریک کا حصہ بنے ہوئے. اب اس میں وہ سوشلسٹ بھی ہیں، کمیونسٹ بھی ہیں، نیب بھی ہیں، ولی خان بھی ہیں، فلاں خان بھی ہیں، وہ سب کے سب وہ بھی ہیں کہ جو یعنی باقاعدہ رقص کرتے ہوں عورتوں کے ساتھ. یہ سب جو تھے ہمارے سہروردی صاحب، ان کی تصویریں چھپتی تھیں، شرابی بھی تھے، ہر طرح کے لوگ تھے، سب سے مل کر جمہوریت کی تحریک چلا رہے ہیں. اس لیے کہ اب معلوم ہوا کہ یہاں تک جو ہے تنزل جو ہے اس تک کے آدمی کو اختیار کرنا پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ در حقیقت غلطی ہو گئی تھی جو اپنا موقف بدلا ہے 1947 کے بعد. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.